أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. عائشہ ترابی ماہ ازل ساری اسلح الدین یاسمین بانو رضوانہ قمر فریدہ خان فوزی عزیز رئیس مصور عالیہ قریشی فاطمہ محمدی نگر سوال وحیدہ اختر نشاط حسن نائلہ کیانی نازیہ خانم فراناز فرزانہ سرود شاہینہ سریا سبا فاطمہ مقبول جویریہ قادری امیرہ اسمہ فاطمہ نمیرہ قدویائی میرج فاطمہ بشرا صدیقی سایہ آزاد غزالہ رشید ارشیا گلناز خان سانیہ شہباز امیرہ شیراز شہناز سلطانہ کیسرا چودھری ماریا شگفتہ عائشہ تسنیم زوبیہ کوسر شہداب سبا امبر عمر سیدہ سالیہ رفت نازیہ حبیب واسیہ حسین تبسم قریشی محلہ کا عابد امی تفشیش عروبہ استحسان ناظمہ پروین رانی شاہین ماہج بین صبا سیدہ شبانہ مجید سیدہ ملکہ مدیحہ اقبال سائمہ اظہر سنوبر مسعود صوفیہ خان جی سسٹر عائشہ کلاس میں آ گئی ہیں تو جیسے میں نے پہلے آپ سے بولا ہے کہ آپ لوگ جو ہے آن ٹائم جب اس دن آپ کی مطلب سائٹیشن کا ٹائم تھا کہ آپ کو بولا جو آپ کو ہوم ورک دیا جاتا ہے کوشش کریں سب سے پہلے وہ کریں سسٹر عائشہ رہتے ہیں جی میں آپ کے لیے سسٹر عائشہ مائک چھوڑتی ہوں ٹھیک ہے جزاکم اللہ خیر السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب یسر ولا تعسر وتمم الخیر آمین یا رب العالمین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ الحمد للہ جی کیسے ہیں آپ لوگ سب سب ٹھیک ہے میری آواز یہ ساری ٹھیک ہے مجھے مائک میں سے نہیں آ رہا تھا ٹھیک ہے سو الحمدللہ اللہ تعالیٰ کا شکر ان شاء اللہ پھر کلاسز اسٹارٹ کرتے ہیں اینڈ میں آپ لوگوں سے لسننگ کا ہی سیشن کروں گی آج اور مجھے پلیز آیا بتائیے گا لاسٹ ویک کی جو آپ نے کری تھی لاسٹ ویک تھرسڈے آپ کی لاسٹ کلاس ہوتی ہے نا سو کیا آیات ہوں گی آپ کی یس پلیز یہاں لکھتے ہیں تو پھر ہم انشاءاللہ شروع کرتے ہیں میم بھائی آپ میں سے جو جو ریڈی ہے سنانے کے لیے تو پھر آپ ہینڈ ریز کریں ٹھیک ہے سورۃ العنکبوت آیا 1-31 ان شاء اللہ ایسے ہی کر لیتے ہیں 1-31 ہی اسٹارٹ کریں گے پوری ٹھیک ہے سو ہینڈ ریز کریں کون ریڈی ہے آج ریسائٹیشن کے لیے اور جیسے کہ آپ کو یاد ہوگا کہ لاسٹ کلاس جو ہماری لائیو ہوئی تھی تو اس میں نے یہی کہا تھا کہ ہم لوگ انشاءاللہ اپنی ریسائٹیشن کے اوپر فوکس کریں گے وہ سارے رولس کے جو اب ہم پڑھ چکے ہیں ان کو ہم اپنی ریسائٹیشن میں چیک کریں گے ایڈمنز میں سے کوئی اگر کنفرم کرے تو بھی صحیح رہے گا ٹھیک ہے عنکبوت یہ کہ آپ میں سے کچھ لوگوں کو جیسے کہا تھا کہ مجھے سینڈ کریں آڈیوز تو آئی تھنک ان میں سے پھر وہ جن سسٹرز کی آئیں تھیں وہ سوتر عنکبوت کی ہی تھی سو نو پرابلم ان شاء اللہ ٹھیک ہے یس ٹھیک ہے سو پھر آئی کی ناٹ سی اینی ایک سیکنڈ پلیز یس سسٹر نے کہا تھا آپ کا مجھے ہینڈ ریز نظر آیا تھا تو آپ ان شاء اللہ میرے خیال سے وہ پھر آف لائن ہو گئے یس डेट प्रॉब्लम सबके साथ डेट प्रॉब्लम है क्योंकि मुझे यहाँ आईडीज नजर आ रही हैं. सिस्टर निघत आई थिंक आप एन एम सवाल यस ठीक है. वैसा कर लेते हैं कि हम 1 to 31 तक की आयात की रिसाइटेशन कर लेते हैं यहाँ पर एंड मैं आप लोगों को मीन वाइज टाइम दूंगी. अब हम आज लिसनिंग का सेशन नहीं कर रहे एंड आई विल रिसाइट यू जस्ट गो आफ्टर मी. ठीक है. चलो इंशाल्लाह सूरह कुरान के बहुत 1 to 31 इंशाल्लाह हम ले रहे हैं अभी आज के लिए. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لازم اس کا خیال کریں گے اور پھر یعنی کہ پراپر الانگیشن اینڈ دین نیم مشددہ تو اس پر وہ نبی آپ تقریباً کمپلیٹ کریں گے. بہت ریلیکس ہی ادا کریں, ہر لیٹر کو ٹائم دیں پھر آتے جائیے, جلدی میں نہیں ادائیگی ہونی چاہیے. نیکسٹ آیا
احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا اب آپ دیکھ رہے ہیں کہ جیسے نون مشددہ تھا احسب الناس میں نے اس کو اکمل غنہ دیا کمپلیٹ غنہ, پھر یترکوا یہاں پر بھی ادغام آپ کریں گے تو اس میں مکمل طور پر دو حرکات جتنا اس کو ٹائم دیں, پھر یترکوا یہاں مد منفصل آپ اس کو چار حرکات کم از کم لمبا کریں گے. ٹھیک ہے. سو لائک وائز ان تمام چیزوں کا دھیان رکھیں. آگے بھی ہم ریڈ کریں گے سو میک شیور کہ کسی بھی رول کو مس نہ کریں.
أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون ولقد فتنا الذين من قبلهم قاف کے ساتھ میں اخفا کرتے آپ قاف کا مخرج بھی ٹچ کریں گے اور ہیوی بھی دیں گے اخفا میو دس وے رائٹ اینڈ کسرا بھی دھیان رکھیں میو قاب لیہم لیہم اس طریقے سے بالکل باریک آواز ہو.
وَلَقَدْ فَتَنَّ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا صدقوا 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 یا پھر آپ کے صدقوا
اس طرح نہیں, یعنی کہ نہ تو بہت کم ہیوینیس ہو اور نہ ہی کہ آپ ہیوینیس کرنے کے لیے اپنے ہونٹوں کو شرنک کریں. سمپلی زبان کو پیچھے سے آگے تک پورا اوپر اٹھائیے اتباق اور استعلا دینے کے لیے اور اس کا مخرج لگائیں.
فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ.
I hope آپ تو میرے ساتھ اس کو فالو کریں. یس
أَمْ حَسِبَ الَّذِينَ يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ أَنْ يَسْبِقُونَا سَاءَ مَا يَحْكُمُونَ. من كان يرجو لقاء الله فإن أجل
heavy letters بہت heavy ہونے چاہیے جو کہ ان کی ان کی صفات کے مطابق. So make sure yo ro 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 تفخیم لقاء آف بھی heavy ہے.
أَمْ حَسِبَ الَّذِينَ يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ أَنْ يَسْبِقُونَا.
Okay, yes, ہم نے کر چکے. آئی نمبر فائیو دیکھ رہے.
مَنْ كَانَ يَرْجُو لِقَاءَ اللَّهِ فَإِنَّ أَجَلَ اللَّهِ لَآتٍ.
مخارج بھی سب جو کہ آپ صفات میں آپ نے دیکھا ہے کہ شدہ کے حروف ان کی آواز بہت اسٹرانگ ہوتی ہے. اجلا جا 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 یو وڈنٹ گیو کہ اجلا جا 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 اس طرح کی جن کو آواز نہیں دیں گے. اور پھر یہ کہ لآت لآت جیسے کہ لآت میں ل آ یعنی کہ حمزہ کی آواز مضبوط ہو. لات لات اس طرح سے نہیں, لات الف کی طرح نہیں ہو حمزہ.
فَإِنَّ أَجَلَ اللَّهِ لَآت وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ. وَمَنْ جَاهَدَ فَإِنَّمَا يُجَاهِدُ لِنَفْسِهِ إِنَّ اللَّهَ لَغَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ. والذين آمنوا وعملوا الصالحات لنكفرن عنهم سيئاتهم ولنجزينهم أحسن الذي كانوا يعملون. ووصينا الإنسان بوالديه حسنا
و ایک تو واو دونوں جگہ آپ کی ہونٹوں کی گولائی ہی سے ادا ہوگا, اس کو و والذین یا وا وا اس طرح کی آواز نہیں لگے بلکہ و ہونٹوں کی گولائی صرف. سیکنڈلی کہ جب ہم کہتے ہیں و و سوئی سوئی سواد مشددہ بھی ہے تو آپ کے حافظ پر ہمس کی آواز بھی اچھی دیں گے, اور جو جیسے اس میں ایک ہیوینس ہے تو باقی سے اعلیٰ سمے کی وہ سب بھی آپ اس میں شامل کریں گے.
وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حُسْنًا. وَإِن جَاهَدَاكَ لِتُشْرِكَ بِمَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا
آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جو ساکن حروف ہیں میں ان کو ان کی صفات کے مطابق رخاوہ توسط شدہ اتنا ہی ٹائم دے رہی ہوں. لیتوش ایک شین کی آواز تسلی سے کمپلیٹ کریں, دین آگے جائیے. لیسا اینڈ دین اسی طرح سے علم لام ساکنہ توسط کا حرف ہے تو آپ اتنی اس کی مخرج میں نرمی بھی رکھیں گے, ایک ماڈریٹ اس میں, اور پھر اس کی آواز بھی تھوڑی جلدی نہیں ادا کریں گے. جیسے ہاں جی
مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا. فَلَا تُطِعْهُمَا إِلَيَّ مَرْجِعُكُمْ فَأُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ. مَرْجِعُكُمْ فَأُنَبِّئُكُمْ ضَمَّ كَسْرَ
اپنی مناسب آواز لیں, ضَمَّ أُو سَاوْنَ كَسْرَ إِي سَاوْنَ. نیکسٹ
وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَنُدْخِلَنَّهُمْ لَنُدْخِلَنَّهُمْ فِي الصَّالِحِينَ. وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ فَإِذَا أُوذِيَ فِي اللَّهِ جَعَلَ فِتْنَةً
اس کو تو ہم لمبا کریں گے لیکن او وی یا وی یا یہاں کسی حرکت جو ایک حرکت پر سے لمبا نہیں کریں گے. سو دھیان سے اس کی پریکٹس کریں, دھیان سے اس کو ادا کریں, لمبی نہیں ہونی چاہیے ادائی.
فَإِذَا أُوذِيَ فِي اللَّهِ جَعَلَ فِتْنَةَ النَّاسِ كَعَذَابِ اللَّهِ وَلَئِن جَاءَ نَصْرٌ مِّن رَّبِّكَ لَيَقُولُنَّ إِنَّا كُنَّا مَعَكُمْ أوليس الله بأعلم بما في صدور العالمين. وليعلمن الله الذين آمنوا وليعلمن
أبي how many bucks kiya because of my breath, right? تو جب بھی آپ کسی نون مشددہ میم مشددہ کا وقت کریں گے تو پھر آپ دھیان رکھیں گے کہ اس کی آواز کو بنا دے کر اسٹاپ کریں, جلدی ملیں.
وَلَيَعْلَمَنَّ الْمُنَافِقِينَ
جی سائٹیشن کریں سورت العنکبوت آیت نمبر 12 اسٹارٹ کریں گے.
وقال الذين كفروا للذين آمنوا اتبعوا سبيلنا ولنحمل خطاياكم وما هم بحاملين من خطاياهم
آیت للعالمین.
وإبراهيم إذ قال لقومه اعبدوا الله واتقوه لقومه اعبدوا
حاكي زي باري and then you connected with عين اور عين بھی بہت زوردار نہ ہو
ذلكم ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون إنما تعبدون من دون الله أوثانا وتخلقون وتخلقون إفكا إن الذين تعبدون من دون الله لا يملكون لكم رزقا
ری اس کو اس سے پڑھ دیا جاتا ہے جیسے رزقن تو ری نہیں بلکہ زی باری اینڈ دین زاکی وزن ساؤنڈ نیکسٹ
فابتغوا عند الله الرزق واعبدوه واشكروا له إليه تدعون وإن تكذبوا فقد كذب أمم من قبلكم وما على الرسول إلا البلاغ المبين
سب یہ ہے کہ چونکہ ٹائم بھی ہمارا آلموسٹ فنشڈ ہے آئی تھنک کہ میں اس کو اسٹاپ کروں گی اینڈ ہلو ہے کہ جو ہم نے پارٹیشن کری اس کا بہترین اجر ہمیں اور قرآن کی تلاوت کتنا ایک آسان طریقہ ہے اپنی نیکیوں کو بڑھانے کا ہر حرف پر آپ کو 10 نیکیاں ملتی ہیں اور جتنا آپ پڑھتے جاتے ہیں اتنا ہی زیادہ بینک بیلنس اچھی کاموں کا وہ ڈیج کا بڑھتا چلتی ہے بہت ضرورت ہے بیکاز ایسا ہوتا ہے کہ جب انسان اصل میں تو کر لیتے ہیں لیکن پھر ان کی حفاظت کرنا دیٹس اے بگ ڈیل اور بہت جلدی انسان کی نیکیاں بھی اس سے چھن جاتی ہیں اس لیے بہت ضروری ہے کہ کاموں میں لگے رہیں ایسی چیزوں میں لگے رہیں کہ ان کے ذریعے ہماری نیکیاں بڑھتی جائیں سو آئی ہوپ کہ آپ لوگوں کا کوئی سوال نہیں ہے تو میں انشاءاللہ اس کو یہی کنکلوڈ کروں گی اینڈ جزاکم اللہ خیر کثیر واحسن الجزا سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ
جی وعلیکم السلام و رحمۃ اللہ وبرکاتہ جی سسٹر عائشہ جزاکم اللہ خیر ماشاء اللہ الحمد للہ دیکھیں سچویشن میں آپ اس کے صفات کے ساتھ ابھی تقریب کروائی ہے نا, سارا مطلب رولز آپ کو کروائیں. ابھی جس طرح انہوں نے ایک ایک چیز کو مینشن کیا ہے نا, تو اس کو ہائی لائٹ کر لیں, اس سے آپ کو فائدہ ہو جائے گا. تو اس میں یہ ہو جائے گا کہ آپ جو ہے جس طرح کی صفات آلریڈی آپ کے پاس ہے, ٹھیک ہے, کے پاس ہے, تو کوشش کریں کہ جو ہے نیکسٹ ویک تک جو ہے یہ آپ نے لازمن جو ہے یہ جتنی آیات انہوں نے ابھی تلاوت کی ہے تو اس کی پریکٹس, اور لازمن آپ میں سے کوئی بھی اس دن جو ہے ایک تو ایبسنٹ نہ ہو اور ٹائم پہ. جی ابھی کتنی کی ہے, 120 تک کی ہے انہوں نے نا. آج پھر ہم جو ہے سٹارٹ کریں گے سورہ, نیکسٹ سورہ ہے آج, کون سے سورہ سٹارٹ کریں یہ بتائیں. جی جی سورہ سجدہ نہیں, سورہ روم کے بعد سورہ لقمان. یس سورہ سجدہ اس کے بعد آئے گی, ٹھیک ہے. تو انشاءاللہ تعالی ہم جو ہے سورہ لقمان میرے ابھی منہ سے نکل رہا ہے تو اس کو ہم سٹارٹ کرتے ہیں. آج ہے جو ہے آیت نمبر 1 سے 11 تک ہوگا, لیسن نمبر 203. بہت خوبصورت یہ بھی سورت ہے اور اس کا انشاءاللہ آپ کو کل بھی بے صبری سے انتظار رہے گا. دیکھتے ہیں اللہ پاک آج ہمیں کیا کہتے ہیں. دعا کریں خیروں کی قسم, کیونکہ اس دن بھی گرامر کروا رہی تھی تو بہت زیادہ نیٹ کی پرابلم یا میری ادھر آ جاتی ہے, پتا نہیں کیا مسئلہ, بھی صحیح زیادہ ہوتا ہے تو ایک دم سے گرامر سٹارٹ کرتے ہیں تو کوئی مسئلہ ہو جاتا ہے. تو اللہ پاک سے خیر وافیت کے ساتھ لیں تو انشاءاللہ جو ہے گرامر بھی آج کریں گے, ٹھیک ہے. ابھی آپ جو ہے یہ سورہ لقمان کی تفسیر اور رات میں ریکیپ کے لیے, ٹھیک ہے جی. جزاکم اللہ خیر, السلام علیکم و رحمۃ اللہ.
نحمده ونصلي على رسوله الكريم, اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم, رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي, رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير. لسن نمبر 203 ایت نمبر 1-11 سورۃ لقمان. بس یہ ترجمہ دہرائیں گے. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم, بسم الله الرحمن الرحيم,
بسم الله الرحمن الرحيم,
الف لام میم,
الف لام میم,
حروف مقطعات ہیں. تلک
یہ
آیات الکتاب الحکیم,
آیات الکتاب الحکیم,
آیتیں ہیں کتاب حکیم کی,
آیتیں ہیں کتاب حکیم کی,
ہدن باعث ہدایت, و رحمتن اور رحمت, للمحسنین محسنین کے لیے, الذین وہ جو, یقیمون الصلاۃ قائم کرتے ہیں نماز, و یؤتون الزکاۃ اور ادا کرتے ہیں زکات, وہم بالآخرتی اور وہ ساتھ آخرت کے, ہم یوقنون وہ یقین رکھتے ہیں, اولئک یہی لوگ ہیں, علی ہدن ہدایت پر, مِن ربِّهِم اپنے رب کی طرف سے, وَأُولَئِكَ اور یہی لوگ ہیں, هُمُ الْمُفْلِحُونَ وہ ہیں فلاح پانے والے, وَمِنَ النَّاسِ اور لوگوں میں سے کوئی وہ ہے, مَن يَشْتَرِي جو خریدتا ہے, لہو الحدیث دل کو غافل کرنے والی باتیں, لیدل تاکہ بھٹکائے, ان سبیل اللہ اللہ کے راستے سے بغیر علم بغیر علم کے ویتخذها ہزوا اور بنا لے اس کو مذاق اولئک لہم عذاب مہین یہی ہیں وہ لوگ کہ ان کے لیے رسوا کن عذاب ہے وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِ اور جب پڑھی جاتی ہیں اس پر آیاتنا ہماری آیتیں وَلَّا رخ پھیر لیتا ہے مستکبرن تکبر کرتے ہوئے کا علم یسمہا گویا کہ نہیں سنا اس نے ان کو کا ان گویا کہ فی اذنیہ ہی وقرا اس کے دونوں کانوں میں بوجھ ہے فبشرہ بعذاب علیم تو خوشخبری دے دو اس کو دردناک عذاب کی ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے اور انہوں نے نیک عمل کیے لہم جنات النعیم ان کے لیے باغات ہیں نعمتوں والے خالدین فیہا ہمیشہ رہنے والے ہیں ان میں وعد اللہ حقا وعدہ ہے اللہ کا سچا وہو العزیز الحکیم اور وہ زبردست ہے حکمت والا خلق السماوات اس نے پیدا کی آسمانوں کو بغیر عمد بغیر ستونوں کے ترونہا تم دیکھتے ہو ان کو وألقى في الأرض رواسي اور اس نے ڈال دیے زمین میں پہاڑ ان تمید بکم کہ ڈھلک جائے گی تم کو لے کر وبس صفیحا اور پھیلا دیے اس میں من کل دابت ہر قسم کے جانداروں میں سے وانزلنا من السماء اور نازل کیا ہم نے آسمان سے ماء پانی فانبتنا فیہا پھر اگائے ہم نے اس میں من کل زوج کریم ہر قسم کے عمدہ یعنی عمدہ قسم کی چیزیں ھذا خلق اللہ یہ ہے تخلیق اللہ کی فأرونی تو دکھاؤ مجھ کو ماذا خلق الذین کیا کچھ پیدا کیا ان لوگوں نے من دونہ جو اس کے سوا ہیں بل الظالمون بلکہ ظالم لوگ فی دلال مبین کھلی گمراہی میں ہیں بس جی تلاوت سنیں گے یہاں تک
بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام میم تلک آیات الکتاب الحکیم ہدى و رحمة للمحسنین الذین یقیمون الصلاة و یؤتون الزکاة و هم بالآخرة هم یوقنون ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله بغير علم ويتخذها هزوا أولئك لهم عذاب مهين وإذا تتلى عليه آياتنا ولى مستكبرا كأن لم يسمعها كأن في أذنيه وقرا فبشره بعذاب أليم وهو العزيز الحكيم خلق السماوات بغير عمد ترونها وألقى في الأرض رواسي أن تميد بكم وبث فيها من كل دابة وأنزلنا من السماء فأنبتنا فيها من كل زوج كريم هذا خلق الله فأروني ماذا خلق الذين من دونه بل الظالمون في ضلال مبين
نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي Lesson number 203 Ayat number 1 to 11 سورة لقمان تفسير دیکھیں گے لیکن اس سے پہلے تھوڑی سی بات سورة کے بارے میں سورة لقمان ترتیب کے اعتبار سے 31 نمبر کی سورة ہے 31 نمبر سورة کا نام اسی سورة کی آیت نمبر 12 میں لقمان کے تذکرے سے ہے لقمان کون تھے ان کی کیا خصوصیت تھی انشاءاللہ ہم اگلے سبق کے شروع میں جہاں ان کا تذکرہ آئے گا وہاں دیکھیں گے ابھی تھوڑی سی بات سورة کے ٹوٹل یعنی عمومی مزاج پہ کریں گے چونکہ مکی سورة ہے اور اس کا انداز دکھاتا ہے کہ یہ درمیانے دور میں نازل ہوئی اس دور میں کہ جب اسلام دعوت کو دبانے کے لیے روکنے کے لیے ظلم کا سلسلہ شروع ہو چکا تھا ہر ممکن کوشش کی جاتی تھی کہ اس دعوت کو پھیلنے سے روکا جائے لیکن ابھی وہ شدت اختیار نہیں کر چکی تھی اس کی جو کہ سورۃ عنکبوت کی ہے اس لیے یہ چیز ملتی ہے کہ سورۃ عنکبوت سے پہلے سورۃ لقمان نازل ہو چکی تھی کہ اب گھر گھر میں یہ اندیشے شروع ہو چکے ہیں کہ یہ دعوت دن بدن زور پکڑتی جا رہی ہے لہٰذا اس کے آگے کچھ بند باندھیں ایسے دور میں اللہ تعالیٰ نے ایک ایسی شخصیت جس کو مکہ والے خوب جانتے تھے لقمان کے نام سے یہ شخصیت اتنی معروف تھی بلکہ صحیفہ لقمان کے نام پہ ایک کتاب بھی مکہ والوں کے پاس موجود ہوتی تھی تو بہت ہی خوبصورت انداز یہاں ملتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مکہ والوں سے اختلاف کرنے کی بجائے انہی کی پسندیدہ شخصیت کا تذکرہ اس قرآن میں لا کر ان کے دلوں کو اس کلام کی طرف لانے کی کوشش کی لیکن وہی کہ مرد نازاں پہ کلام دل فریب بے اثر جن کو نہیں ماننا تھا وہ پھر بھی نہ مانے گو کہ اللہ تعالیٰ نے مفاہمت کی ہر ممکن صورت اس کتاب کے ذریعے پیش کی اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پچھلی سورت کے آخر میں جو بات کہی گئی تھی کہ آپ کو ہلکا نہ کر دیں یہ لوگ اس دعوت کے معاملے میں تو یہ اس کی دلیل ہے کہ اپنے اصولوں کو بدلے بغیر اللہ کے نبی نے صبر کا دامن ہاتھ سے نہیں چھوڑا اس کے باوجود بھی انہوں نے نہیں مانا بنیادی طور پر اس سورت کے مضامین کو اگر دیکھیں تو سب سے پہلے قرآن پاک کی خوبی ہے کہ کیسے اس کتاب کو اللہ تعالیٰ نے برکتوں سے بھری ہوئی کتاب سے تعبیر کیا کیسے ماننے والوں کے اندر ایک نئی روح پھونکتی ہے ایک نئی زندگی مل جاتی ہے عقیدہ عمل سیرت کردار سب کچھ بدلنے لگتا ہے اور انسان اپنے اندر ایک نیا پن محسوس کرتا ہے ہر قسم کی بے مقصد چیزیں اس کی زندگی سے نکلتی ہیں دوسرا بنیادی اس کا جو ٹاپک ہے وہ لہو الحدیث ہے. اس کی روشنی میں انشاءاللہ آج ہی ہم دیکھیں گے کہ کیسے بیکار چیزوں کو اتنا کارآمد کر کے پیش کر دیا جاتا ہے کہ نسلوں کی نسلیں، امتوں کی امتیں اس کے پیچھے لگ کر بامقصد اور کارآمد چیزوں سے دور ہٹنے لگتی ہیں. اس کے بعد پھر تقریباً ایک رکوع جو ہے لقمان کے اپنے بیٹے کے لیے نصیحتیں، اس میں انشاءاللہ ہم بھی دیکھیں گے کہ کیسے آج کے دور میں نسلوں کی تربیت کی جائے اور ہر دور کے تقاضوں کو سامنے رکھتے ہوئے ان کو اللہ کے دین سے جوڑا جا سکے. اور پھر آخر میں دوبارہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ دلائل دکھ گئے اور شیطان کی دشمنی بتائی گئی کہ جن کی وجہ سے اکثر لوگ دین پہ نہیں آتے. تو ہم سورت کو شروع کرتے ہیں، باقی چیزیں اس کی ساتھ ساتھ لے کر چلیں گے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الف لام میم تلک آیات الکتاب الحکیم. الف لام میم حروف مقطعات ہیں. یہ آیتیں ہیں کتاب حکیم کی، اور کیا ہے اس کتاب کی خوبی؟ ہدم و رحمت للمقسمین، سراپا ہدایت و رحمت ہے نیکوکاروں کے لیے. کون ہوتے ہیں مقسمین؟ الذین یقیمون الصلاۃ، جو صحیح صحیح طریقے سے نماز ادا کرتے ہیں. اور ویؤتون الزکاۃ، اور دیتے ہیں زکات. اور ساتھ ہی وہم بالآخرتی ہم یوقنون، اور وہ آخرت پر پورا یقین رکھتے ہیں. کیا ملے گا ایسے مخسنین کو؟ اولئک علی ہدم من ربہم، یہ لوگ ہدایت پر ہیں اپنے رب کی توفیق سے. واولئک هم المفلحون، اور یہی فلاح پانے والے ہیں. یقیناً ان پانچ آیات کو سنتے ہوئے آپ کو سورت بقرہ یاد آئی ہوگی. سورت لقمان اور سورت بقرہ کا آغاز بہت ملتا ہے، دونوں الف لام میم سے شروع ہوتی ہیں. وہاں ذالک الکتاب تھا، یہاں تلک آیات الکتاب ہے. اور تلک اسم اشارہ وعید ہے، آیات یہاں قرآن کے لیے ہے، کتاب سورت کو بھی کہیں گے، یعنی یہ سورت خاص طور پہ سورہ لقمان یا پورے کا پورا قرآن بھی. پھر وہاں تھا ہدل للمتقین، یہاں ہدم و رحمہ، کہ یہ کتاب ہدایت بھی ہے اور رحمت بھی ہے. وہاں بھی آخر میں ہم بالآخرت یوقنون تھا، یہاں بھی یہ ہے. فرق ایک بنیادی جو آپ کو دکھے گا وہ کیا ہے کہ وہاں چھ کاموں کے کرنے کا حکم تھا. یومنون بالغیب سے لے کے بالآخرت ہم یوقنون تھا، یہاں صرف تین چیزوں کو سامنے رکھا گیا، یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم بالآخرت ہم یوقنون. ایک تو اس میں ہم کی قرار ہے، وجہ کیا ہے؟ کیا صرف ان تین کاموں کو کرنے والے ہی کو ہم نیک کہیں گے؟ تو یہ بات درست نہیں ہے. ہم اس پہ بات کرتے ہیں، لیکن پہلے تھوڑی سی بات ہم کریں گے کتاب حکیم پہ. قرآن کو یہاں کتاب حکیم کہا گیا، قرآن پاک کی صفت ہے یہ. اگر آپ لفظ حکیم پہ غور کریں تو بہت کچھ ملتا ہے. حکیم کا معنی اگر وہی حکیم لیا جائے جو ہماری اردو میں ہے، تو مطلب یہ ہے کہ یہ قرآن علاج کرتا ہے، شفاء لما فی الصدور. لوگ ڈاکٹروں کے پاس جا کر پیسے دے دلا کے جو کام کرواتے ہیں، یہ کتاب گھر بیٹھے انسان کے دل کی بیماریوں کی اصلاح کر دیتی ہے. سورۃ یونس کی آیت 57 کو ہم ڈیٹیل سے دیکھ چکے، جو ہماری تھیم آیت بھی ہے نور القرآن کی، کہ یا ایھا الناس قد جاتکم موعظۃ، اور اس کے آگے کی باتیں. تو گویا کہ جس کا دل بیمار ہے اس کو اس کتاب سے رجوع کرنا پڑے گا، جس کے دماغ میں کوئی خرابی آ گئی اس کو اس کتاب سے رجوع کرنا پڑے گا، جس کے اخلاق میں کوئی خرابی دیکھو اس کو اس کتاب سے جوڑ دو، جس کے کردار پہ کوئی دھبا لگتا ہوا دکھے، کسی کی سوچیں بھٹکنے لگے، کسی کے اوپر جوانی کا اثر دکھنے لگے، سب کا علاج یہ حکیم یعنی یہ کتاب کرے گی، یہ لوگوں کی اصلاح کر دیتی ہے. دوسرا حکیم حکمت والی، تو قرآن حکمت والا بھی ہے. دنیا میں بہت سارے لوگ اصلاح کی کوششیں کرتے ہیں لیکن ناکام دکھتے ہیں. میں نے کل ایک تربیتی سیشن دیا جس میں 9 پوائنٹس بتائے کہ کیا طریقہ کار ہے کہ لوگوں کا دل دکھائے بغیر، ان کی دل آزاری کیے بغیر ہم ان کی تربیت کر سکیں. کیونکہ ہم اپنے بچوں کی تربیت کرنا چاہتے ہیں، محبت سے چاہتے ہیں، اخلاص ہوتا ہے،
لیکن پہلے ہی جملے کے بعد وہ افینڈ ہو کے ہمارے پاس سے اٹھ کے چلے جاتے ہیں. ہم شوہروں کی اصلاح چاہتے ہیں, شوہر ہمیں چھڑک کے بٹھا دیتے ہیں. ہم بیٹوں کو ٹوکتے ہیں, وہ برا منا جاتے ہیں. وجہ شاید ہم خود بھی ہوتے ہیں کئی اور وجوہات کے ساتھ. تو یہ کتاب حکمتیں سکھاتی ہے. جس کو تبلیغ کرنی ہے وہ پہلے اس کتاب کو خود پڑھے. جس کو لوگوں کو اس کتاب سے جوڑنا ہے وہ پہلے خود اس کتاب سے جڑے. جس کو لوگوں کو اس کتاب کے مطابق زندگی بسر کرنے کی دعوت دینی ہے وہ پہلے خود اس کتاب سے حکمتیں سیکھے. تیسرا ایک معنی حکیم میں آئے گا فیصلہ کن. تمہارے حق میں فیصلہ کن چیز یہ کتاب ہے. کل قیامت کے دن اس قرآن کے مطابق فیصلے ہوں گے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, القرآن حجت علیک او لک. فرق بدل بھی سکتے ہیں, دونوں کا مفہوم کیا ہے کہ یہ قرآن یا تو تمہارے حق میں حجت بنے گا یا تمہارے خلاف حجت بنے گا. اللہ نہ کرے کہ یہ قرآن ہمارے خلاف حجت بن جائے, ہمارے حق میں ہی حجت بنے. ہم اس کتاب سے واقعی وہ فیصلے اپنی زندگیوں میں کر لیں کہ کل قیامت کے دن خوشی سے کہہ سکیں کہ اللہ ہم سے پچھلی زندگی کا حساب نہ لینا. ہاں, اس کتاب سے جڑنے کے بعد جو ہم نے زندگی گزاری نرمی کا معاملہ کرتے ہوئے, تو ہمارے اوپر اپنی رحمت کر دے, کیونکہ خدا و رحمت للمحسنین, ہدایت بھی ہے اور رحمت بھی ہے. یہاں دیکھیے لفظ ہدن آیا. سورۃ بقرہ میں بھی کیا آیا, ہدن للمتقین. لفظ ہدن اسم ہے. اب اسم تو ہوتا ہے ہدایت, بس ہدایت ہے. حالانکہ دیکھا جائے للمحسنین تو محسنوں کو ہدایت دینے والی ہونا چاہیے نا. تو یہاں پھر ہدن بمانی ہادی ہے. کتاب ہماری زبان میں تو مؤنث ہوتی ہے نا, ہم کہتے ہیں کتاب پڑھی, ہم یہ نہیں کہتے کتاب پڑھا. لیکن عربی زبان میں کتاب مذکر ہے, کیونکہ اس میں مؤنث کی کوئی صفت نہیں دکھ رہی, تو لہٰذا ہم ہادیہ دی کہیں گے. تو سوال ہوتا ہے کہ ہدن کیوں کہا, تو یہ عربی زبان کا انداز ہے کہ مبالغہ, بہت زیادہ رہنمائی کرتی ہے گویا کہ ہدایت ہے. یہ بالکل وہی بات ہے جو پیچھے بھی ہم دہراتے ہیں کئی بار, کہ کسی کی بہادری کو ثابت کرنے کے لیے اس کو شعر ہی کہہ دو کہ یہ تو شعر ہے بس. تو یہ کتاب سراپائے ہدایت ہے. اس کی روشنی میں زندگی جب گزرتی ہے تو دنیا اور آخرت کی ساری ہدایتیں اس کو مل جاتی ہیں. کون سا کام کرنا ہے, کون سا نہیں کرنا, کیا راستہ اختیار کروں, کیا فیصلہ کروں, میرے حق میں کیا بہتر ہے, کیا کھاؤں, کیا پڑھوں, کیا سونوں, کب جاگوں, یہ کتاب ایک ورک بک ہے. ایک ہینڈ بک کی طرح انسان کی زندگی میں آ جاتی ہے. ساتھ ہی لفظ رحمت آ گیا, جس نے اس کو اور خوبصورت کر دیا کہ یہ کتاب نہ صرف کہ سراپا ہدایت ہے بلکہ سراپا رحمت بھی ہے. ہدایت اور رحمت کا امتزاج خوبصورت ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ نے یہی تسلی کر دی کہ شریعت اسلامیہ کے اندر جتنے حکم اور جتنی نہیں کی باتیں ہیں, چاہے اس کا تعلق مال سے ہو, بدن سے ہو, عبادات سے ہو, حقوق اور معاملات سے ہو, ان سب میں اللہ کی رحمت غالب ہے. اللہ نے ایک خاموش بورنگ قسم کی بک آف لا نہیں تمہیں دی کہ جس کی دفعہ فلاں اس سزا یہ جرم, بلکہ یہ کتاب رحمتوں کا معاملہ ہے. اور حقیقت یہ ہے کہ یہ کتاب اس انسانیت پہ اللہ کا سب سے بڑا رحم ہے. آگے آپ پڑھیں گے, الرحمن علم القرآن, کہ رحمان کے رحم کا سب سے بڑا اظہار یہ کتاب, جس نے علم القرآن, جس نے قرآن سکھا دیا. اور یہ رحمت اب آپ محسوس کرتے ہوں گے. کتاب کے ساتھ شعوری تعلق کے بعد کہ اب آپ کو اپنی زندگی واقعی حسین لگتی ہوگی. اب آپ کا مرنے کو دل نہیں چاہتا, کیونکہ ابھی تو کام کرنا شروع کر رہے ہیں. ابھی دنیا سے چلے گئے تو ابھی تو پیچھے کچھ کیا ہی نہیں ہے. اور اس کی رحمتیں آپ اپنی زندگی کے ایک ایک حصے پہ محسوس کرتے ہوں گے. کیسے دل کھلے رہتے ہیں, کیسے تھکن کا نام نہیں, کیسے ڈپریشن نہیں ہے, نہ بیماری لگتی ہے, بلکہ بیماری بھی رحمت لگنے لگتی ہے. یہ کتاب انسان کو ایک نیو ورژن دیتی, کہتے ہیں نا نیو ارائزن, ایک نیا افق دکھاتی ہے, ایک نیا سورج نکلتا اس انسان کی زندگی میں. کسی چیز میں اس کو شر نہیں دکھتا, بیمار تو بھی رحمت، صحت تو بھی رحمت، خوشی رحمت، غم رحمت، صدمہ رحمت، مال رحمت، فقیری رحمت، رحمتوں سے بھر جاتا ہے ایک انسان کہ دو عالم سے کرتی ہے بیگانہ دل کو. عجب چیز ہے لذت آشنائی. آپ کہیں گے نہیں، کچھ لوگوں کے لیے تو قرآن گلے کی پھانس ہے، کچھ کو تو ہضم نہیں ہوتا، کچھ کی تو وہ بات ہے جو دو دفعہ قرآن میں ہم پیچھے پڑ چکے کہ کذالک سلک نہ ہو، سلکا یہ تو سلاخ بن کے گھستے ہیں مجرموں کے دلوں میں. کچھ لوگ تو پہلو بدلنے لگتے ہیں اس قرآن کی بات سن کے، کیونکہ عمل پہ زد پڑتی ہے. تو کس کے لیے رحمت ہے؟ للمحسنین، محسنوں کے لیے رحمت ہے. محسن کون ہوتے ہیں؟ حسن کے ساتھ کام کرنے والے، احسن طریقے سے کام کرنے والے. کأنک تراہ، گویا کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، اور وہ نہیں دیکھ رہا تو پھر میں تو اس کو ہی دیکھ رہا ہوں. یہ ہے محسنین کی صفت جو قرآن کے ساتھ تعلق کے بعد قرآن کو رحمت دیتی ہے. ہر قرآن پڑھنے والا محسن نہیں بنتا، اس لیے ہر ایک کے لیے یہ قرآن خدا اور رحمانی بنتی. یاد رکھیے، آپ سب طالب علم ہیں، ہو سکتا ہے آپ میں سے کچھ ابھی بھی ڈپریس رہتے ہوں، ہو سکتا ہے آپ میں سے ابھی کچھ سٹریسڈ ہوں، ابھی بھی کچھ ایسے ہوں جو مینیج ہی نہیں کر پا رہے زندگی کو، تو فکر کی ضرورت ہے. 20 پارے پڑھنے کے بعد اگر محسن کے درجے پہ فائز ہونا شروع ہو جائے، ہو ہی نہیں سکتا کہ اس کتاب کی وجہ سے کوئی پرابلم آپ کی زندگی میں باقی رہے. آپ کہیں گے نہیں، یہ کتاب تو ہر مسئلے کا حل ہے، نہ کہ ہر مسئلے کا حل یہ کہ اس کتاب سے تعلق توڑ لو. اندر کمی ہوتی ہے تو باہر بھی آ جاتی ہے. محسن کون ہے؟ جو اپنی ذمہ داریوں کو، اپنی عبادات کو، اپنے معاملات کو اچھے طریقے سے ادا کرے. کل کہہ دے اللہ کو کہ اللہ میں نے پوری کوشش کی کہ میں اچھی بیوی بنوں، میں نے کوشش کی کہ میں اچھی بیٹی بنوں، میں نے پوری کوشش کی کہ میں اچھی نیبر بنوں. پھر جو کمیاں بیشیاں اللہ تو اپنی رحمت سے معاف کر دے، کیونکہ تو رحمت بھی کرنے والا. مجھے جو ذمہ داری دی گئی، جو میں نے کمٹمنٹ کی، جو میں نے ارادہ کیا، میں نے اپنی حیثیت سے اس کو پورا کیا، اور میرے حالات کو تو بہترین طور پہ جاتا ہے. عبادات میں اگر آپ احسان دیکھیں تو گویا کہ اللہ کو ہر وقت دیکھ رہے ہیں. نماز پڑھے، سامنے اللہ کی نظریں محسوس کریں، پھر شرم کریں، یہ نماز پڑھی ہے. تھپڑ نہ پڑ جائے اسی نماز پڑھنے والے کے منہ پر، یہ سجدہ کی ہے، یہ رکوع کی ہے، اللہ مجھے معاف کر دے. اس لیے پھر سلام پھیرتے ہی بندہ کہتا ہے اللہ اکبر، اللہ تو سب سے بڑا ہے. استغفر اللہ، استغفر اللہ، استغفر اللہ. یہ اصل میں استغفار کرنا محسن ہونے کا تقاضا ہے کہ اللہ میں تیری نظریں اپنے اوپر محسوس کر رہا ہوں، میں نے حق نہیں دیا. ہر کام تو سلیقے سے، اور نماز جلدی جلدی. کوئی مصروفیت آئی تو اس کی چوٹ پڑی نماز پہ، مہمان آئے تو چھوٹی ہوئی نماز، لیٹ ہوئی تو نماز، بیمار ہوئے تو کم ہوئی نماز. نماز نماز نماز، کہا کہ ایسے لوگ پھر محسن نہیں بن پاتے. بندوں کے معاملے میں جب آپ محسن بنتے ہیں تو اس کا سب سے پہلا حق آپ کے والدین. وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، خیر خواہ اچھے دل والے لوگوں کو اللہ ہدایت دیتا ہے، اور ایسے لوگ واقعی محسن بنتے ہیں. وہ خوبصورت بھی ہو جاتے ہیں، ان کا ظاہر بھی خوبصورت ہوتا ہے، چال ڈھال، چلنا پھرنا اتنا خوبصورت ہو جاتا ہے کہ لوگ ان کے اندر ایک نیا پنچ محسوس کرتے ہیں کہ تم تو نئی نئی بن گئی، تم تو وہ رہی نہیں جو پہلے ایک اجڑ اور گنوار لگتی تھی. تمہیں تو اب اونچی بولنا بھی بھول گیا، تمہیں تو غیبتیں کرنا بھی بھول گیا، تم تو اب تانے بھی نہیں دیتی، تم تو آگے سے مقابلے بازی بھی نہیں کرتی. اس طرح سے ایک عورت جب محسنہ بنتی ہے قرآن کے سفر میں، تو اس کے گھر والے اس کو اس قرآن سے دور نہیں کرتے. پھر آگے محسنوں کی تین صفات، یقیمون الصلاۃ، اللہ کے حقوق دیتے ہیں، اور یؤتون الزکاۃ، بندوں کے حقوق دیتے ہیں. ہم کی تکرار تاکید کے لیے، ہم دیکھ رہے ہیں، بہت دفعہ آئے گا ادھر. وہم بالآخرتی ہم یوقنون، یہ ہیں وہی، یہ وہی ہیں، شدت. کیونکہ آخرت پر یقین کے بغیر احسان کی صفت پیدا نہیں ہو سکتی. نہ نمازیں محسنوں والی پڑھی جا سکتی ہیں، اور نہ زکات دی جا سکتی ہے، لوگوں کے حقوق پورے کیے جا سکتے ہیں، جب تک کہ ہم محسن نہیں ہوتے. بعض لوگ فوری نتیجہ نہ ملے تو کام چھوڑ دیتے ہیں، محسن آخری دن تک انتظار کرتے ہیں، اور وہ دن ان کی موت کا دن ہوتا ہے. وہ کوئی کام کرتے ہیں تو اس کام کا نتیجہ فوراً نہ ملنے پہ مایوس نہیں ہوتے. اور دنیا تو جائے تو جائے, وہم بالآخرتی, مومن کو محسن کو یقین ہوتا ہے کہ اگر اس دنیا میں میری اچھائی کا صلہ نہ ملا تو کیا ہوا, نہ کرے کوئی شکریہ ادا, نہ ہو کوئی شکر گزار, کوئی میرا تھینک یو نہیں بولتا, کوئی مجھے اپریشیٹ نہیں کرتا. کوئی تو ہے, وہ ایک ذات ہے جو جانتا ہے, جو جانتا کہ میں کیا کرتا ہوں. وہ ایک دن مجھے سامنے لائے گا اور وہ قدردانیوں کا دن ہوگا, وہ شکر گزاروں کو ان کے شکر ملنے کا دن ہوگا. اسی لیے یہاں سرٹیفکیٹ دے دیا, اولائک علی ہدی من ربہم واولائک ہم المفلحون, کامیاب ہو گئے ہو. یاد رکھیے کہ یہ آیتیں ان حالات میں نازل ہو رہی تھی جب کفار مکہ سمجھتے تو کیا اعلانیہ کہا کرتے تھے کہ نعوذ باللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کو قبول کرنے والے بے وقوف لوگ ہیں, اپنی زندگیوں کو برباد کر رہے ہیں. سورۃ بقرہ میں ایک اور بھی اس میں تمثیل آپ دیکھ سکتے ملتی ہوئی کہ انومن کما آمن السفہا, کہ ہم بے وقوف بن جائیں. اس دور میں لوگ اللہ کے نبی کی دعوت پہ لبئی کہنے والے کو بے وقوف سمجھتے تھے, کہتے تھے یہ پاگل ہو گئے ہیں, دیوانے, کریزی, جذباتی باتوں میں آ گئے, ان کے برین واش ہو گئے, ٹریپ ہو گئے. اللہ تعالیٰ نے ان کی انتہائی شد و مدد سے روکا کہ تم کہتے ہو یہ دیوانے, یہ مجنو, یہ بیکار, یہ ایکسٹریمسٹ نہیں, یہ ہیں وہ لوگ جو وہی کامیاب ہیں. وَهُمْ بِالْآخِرَتِ هُمْ يُوقِنُونَ, اور اولئک هم المفلحون, یہ ہیں کامیاب. فلاح پہ بات پھر سورہ بقرہ میں ہوئی تھی, یہ ہے اصل, کل پتا چلے گا, آج تو بھی ریزلٹ ہی نہیں نکلا. دیکھیں نہاری پک رہی ہو, آدھی پکی ہوئی کا ٹیسٹ چکھیں, کوئی کہ اتنی بد ذائقہ, تو پانی ہے, کچا آٹا ہے. آپ کیا کہتے ہیں, تھوڑا انتظار تو کرو, جس دن پک کے دم پہ جائے گی پھر جب مسالہ ڈلے گا پھر اس کا ایک سپ لے کے دیکھنا. اسی طرح دنیا میں محسنین کو اپنی کوششوں کے سارے پھل ملتے ہوئے دکھتے نہیں. کچا مسالہ, کچا نمک مرچ گلے کو چھلاتا ہے تو لوگ سمجھتے ہیں کہ شاید یہ راستہ بیکاری کا راستہ ہے. اللہ کہتے ہیں نہیں, خسر ہے. آپ دیکھیں پورا یقین ہے, عربی لفظوں کو اگر آپ دیکھ رہے نا تو انجوائے کریں, اتنا یقین ہے. اللہ کہہ رہے ہیں نہیں, میں کہہ رہا ہوں یہی کامیاب ہے, جن کو تم محروم کہتے ہو یہ کامیاب ہے. کون سا نقطہ ہے جو انسان کو اس فلاح کے درجے پہ لاتا ہے؟ آخرت کا نقطہ, کہ اللہ ہم تو اس راستے پہ چل پڑے جو نبیوں کا راستہ تھا, اب ہمیں نہیں پتا ہم صحیح کر رہے ہیں کہ غلط. ہمیں تو پتا اللہ کے نبی جاتے جاتے ایک کام دے گئے تھے کہ بلغوا عنی ولو آیۃ, بس ہم تو وہ کام کر رہے ہیں. اے اللہ تو نے کہہ دیا تھا کن تم خیر امت اخرجت للناس, دیٹس اٹ, اب ہمارا تجھے اچھا لگ رہا نہیں لگ رہا تو جان, ہمیں لوگوں کی پرواہ نہیں. فکر یہ ہے کہ تیری نظروں میں برا نہ ہو. جس بندے کی نظریں دنیا والوں سے اٹھ کے آسمانوں پہ لگتی ہے نا, اس کو جہاں کچھ مخالفتیں سہنی پڑتی ہیں نا, وہاں اس کو کچھ فائدے بھی ملتے ہیں. اور فائدے کیا ملتے ہیں؟ کہ وہ ہر قسم کے کمنٹ سے بے نیاز ہو جاتا ہے. لوگ اس کے کام کو اچھا کہیں یا برا کہیں, اس کے لیے سیم ایک ہی رنگ ہے, سفید. سفید رنگ کو کوئی سفید کہے یا وائٹ کہے, وہ سفید ہی رہتا ہے نا. کوئی اس کو کالا بھی کہہ دے اس کو وائٹ ہی لگے گا. ایسا بندہ لوگوں کی رائے کا محتاج نہیں ہوتا, ایسا بندہ پھر اللہ کے ساتھ چلا جاتا ہے. اللہ تعالیٰ نے پیغمبروں کے لیے بھی یہی بات کہی تھی نا, انا اخلصناہم بخالصۃ الدار, ہم نے اپنے نبیوں کے لیے خالص کر لیا تھا آخرت کا گھر. یقین کریں کہ اگر ہم سب کو اپنی آخرت کا گھر نظر آنے لگ جائے نا اس دنیا میں, تو ہر وقت غمی یہ ہو کہ اس کے کارپیٹ, اس کی کھڑکیاں, اس کی سیٹنگ, پھر وہاں جیتے ہیں. المفلحون اس دنیا میں نہیں جی رہے ہوتے, یہ وہاں جا کے کام کرتے ہیں جہاں دوسروں کی امیدیں تھک چکی ہوتی ہیں, ہمتیں ٹوٹ چکی ہوتی ہیں. دیکھیے تین کام ہیں لیکن پورے دین کا خلاصہ ہے. سورۃ بقرہ میں چھ کام تھے, یہاں تین ہے. کیوں؟ اس لیے کہ یہ تین کام آ جائیں تو باقی کام کرنے بھی آسان ہو جاتے ہیں. ہر اس کام سے جس سے یہ کتاب روکے یہ رک جاتے ہیں, ہر وہ کام جس کے کرنے کا یہ کتاب حکم دے یہ کرنے لگ جاتے ہیں. نماز قائم کرتے ہیں تو اللہ سے محبت ان کے دل میں جمنے لگتی ہے, زکات دیتے ہیں تو اثار، قربانی، حقوق العباد، سوشل ورک، ویلفیئر، سارے کام ان کو کرنے آسان لگ جاتے ہیں. دنیا کی محبت ذرا ابھرتی ہے تو آخرت کو سامنے رکھ کے آگے بھاگنے لگ جاتے ہیں اور اس جانور کی طرح اس دنیا میں نہیں جیتے جو چراگاہ میں چھوٹا پھر رہا، بلکہ یہ پابندیوں کے ساتھ جیتے ہیں، شعور کے ساتھ جیتے ہیں. یہ مانتے ہیں کہ ہم اس دنیا میں خود مختار نہیں، کسی آقا کا بندہ ہوں جس کو جواب دینا ہے ساری زندگی کے بعد، جو نعمتیں اس نے دی تھی اس کا استعمال کیسا کیا، برا کیا، اچھا کیا، یہ پتہ چل جاتا ہے. اور نیکوکار کوئی وہ محسنین نہیں ہوتے کہ جن سے کوئی اتفاق کر نیکی ہو جائے، یہ بہت بڑا فرق ہے. میں نے ویکینڈ کی کلاس میں صدقے کے ضمن میں یہ بات بتائی تھی کہ جو متصدقین یا خرچ کرنے والے ہوتے ہیں نا، وہ نہیں ہوتے کسی کی جذباتی کال سنی تو فوراً 500 کا نوٹ نکال کے پکڑا دیا اور گھر کے ملازم کو تنخواہ بھی پوری نہ لے، وہ جذباتی نہیں ہوتے. آج مسلمانوں میں آپ کو ایسے کردار دیکھیں گے، بڑے بڑے چندے دینے والے اپنے گھر والوں کو، نوکروں کو روٹی بھی ٹھیک طرح سے نہیں دیتے. اصل کام وہ ہے جو آپ کی ذات کا حصہ بن جائے. ہم کبھی کبھی نیکی کر لیتے ہیں نا، اتفاق کر، چلو آج موڈ چینج کر لیا، آج نماز ذرا خوب اچھی پڑھتے ہیں، چلو آج ذرا قرآن کو بڑے سلیقے سے پڑھتے ہیں، چلو آج ایسا کریں. بائی چانس نیکیاں کرنے والے محسن نہیں، نیکی کا حصہ بن چکی ہوتی ہے. کوئی حادثہ ان کو نیکی کی طرف نہیں لاتا، ان کا دل ان کو اللہ کی طرف لے کر آتا ہے اور اس طرح وہ دنیا میں چلتے پھرتے اپنے رب کے نمائندے بنے پھرتے ہیں. وہ موقع ڈھونڈتے ہیں نیکیوں کے. اب دیکھیں کہ محسنین بننا ہو تو انسانوں کے لیے محسن بننے کے کتنے موقع ہیں، کئی مواقع ہیں کہ ہمارا فرض نہیں ہوتا لیکن ہم اس کو اپنا حق بنا کے لے لیتے ہیں. جہاں کوئی کام نہیں کرتا وہاں ہم کرنے کو تیار، کوئی صفائی نہیں کرتا ہم کر دیں گے، کوئی کھانا نہیں لاتا ہم لے آئیں گے، کوئی رائٹ نہیں دیتا ہم رائٹ دے دیں گے، کوئی نہیں کھولتا ہم کھول دیں گے. میں کہتی ہوں ہر وقت نوٹوں کی گڈیوں کی طرح نیکیوں کی گڈیاں ہمارے ارد گرد پھرتی ہیں، لیکن صرف وہ نگاہ چاہیے ہوتی ہے کہ جس کو دیکھے. بعض دفعہ انسان اپنے گھر والوں کے بیچ میں کتنی نیکیاں کر سکتا ہے. ایک بہو جو ایک ساس کے ساتھ رہتی ہے، کیا وہ دن کے کتنے چانس نہیں پاتی محسنہ بننے کے؟ اپنی ساس کے رویوں کے تابع ہو کر نہیں، محسنہ بنتے ہوئے اس کے ساتھ اچھا معاملہ کرے، اس اپنے شوہر کی ماں سمجھتے ہوئے اس کے کام کرے. جب تک ہم محسن نہیں بنتے نہ ہم بندوں کو خوش کرتے ہیں نہ اللہ کو خوش کر سکتے ہیں. تو لہذا اتنی بات میں ایک کردار پورا ہوا. اللہ کرے ہم وہ بن جائیں، محسنہ بن جائیں، محسن بن جائیں. نیکیوں کے موقع ڈھونڈتا ہے محسن، پھر اللہ اس کو موقع دیتا بھی ہے. اگلی چند آیتوں کو اکٹھا پہلے لوں گی تاکہ ہم دیکھ سکیں کہ ایک کردار کے بدلے میں ایک دوسرا کردار کب بنتا ہے. خلاصہ اس کا ابھی سے بتا دیتی ہوں. بے کار انسان، بے مقصد کام، با مقصد لوگ بالآخر محسن بنتے ہوئے مفلحون کے درجے پہ پہنچتے ہیں. اس کے برعکس وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ، اور کئی ایسے بھی لوگ ہیں جو کاروبار کرتے ہیں مقصد حیات سے غافل کر دینے والی باتوں کا، بیکار چیزوں کے خریدار ہوتے ہیں. کیوں ایسا کرتے ہیں؟ لِيُدِلَّ عَن سَبِيلِ اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ، تاکہ بھٹکاتے رہیں راہ خدا سے اس کے نتائج بد سے بے خبر ہو کر. وَيَتَّخِذَهَا خُزُوًا، اور اس کا مذاق اڑاتے رہیں. کیا انجام ہے ایسے لوگوں کا؟ اولئک لہم عذاب مہین، ایسے لوگوں کے لیے دردناک عذاب ہے. کیا کیفیات ایسے لوگوں کی؟ دو طرح کے ہیں یہ لوگ، ایک وہ ہیں جو اس کام کی رسم ڈالتے ہیں اور دوسرے وہ ہیں جو اندھے بہرے ہو کے انہی راستوں پہ چل پڑتے ہیں. کیفیات کیا ہیں؟ وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِ آيَاتُنَا، اور جب پڑھ کر سنائی جاتی ہیں اسے ہماری آیتیں. واللہ مستکبرا، منہ پھیر لیتا ہے تکبر کرتے ہوئے، گویا کہ کالم یسمع، گویا کہ اس نے اس کو سنا ہی نہ تھا، یعنی سنی انسنی کر دیتا ہے، ضمیر ادا ہو چکے، شرافت اور نیکی کا جذبہ دم چھوڑ چکا. کوئی نصیحت کر بھی دے کہ اپنی فکر کرو، اپنی آنے والی نسلوں پہ رحم کرو، اپنی قوموں پہ رحم کرو، معاشروں کے سکون اور غارت کو تباہ نہ کرو، دولت کی محبت میں اتنے اندھے نہ بنو کہ تمہیں اپنے انجام کا ہوش بھی نہ رہے، اس پہ کوئی اثر نہیں ہوتا، بلکہ الٹا غصے اور غرور سے منہ پھیرتے ہوئے اٹھ جاتا ہے، اکڑتا ہے اور یوں لگتا ہے گویا کہ اس نے سنا ہی نہیں۔ کان نفی اذنی ہی وقرا، جیسے کہ اس کے دونوں کانوں میں بوجھ ہے، یعنی بہرا ہے۔ وقر کہتے ہیں کانوں کی گرانی، جس کے باعث بات سنائی نہیں دی جاتی۔ کبھی کانوں میں ویکس جم جائے نا تو سننے میں خلل آئے تو اس لفظ کو محسوس کیجئے گا۔ اتنا ان کو دوسری باتیں سننے کا شوق لگ جاتا ہے کہ پھر اللہ کی بات سنی نہیں جاتی، بوجھل لگتی ہے، تھک جاتے ہیں۔ گھنٹے کی فلم لمبی نہیں لگتی، اگر انٹرول بھی نہ ہو تو کوئی بڑی بات نہیں، لیکن اللہ کا کلام 15-20 منٹ سے زائد بھی سننا محال لگتا ہے۔ فبشرہ بعذاب الیم، بس خوشخبریاں سنا دو اس کو دردناک عذاب کی۔ اس کو تو عذاب کی سناؤ، لیکن جن کا تذکرہ شروع میں گزرا محسنین، ان کا کیا حال ہے؟ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، بے شک جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے نیک عمل کیے، یعنی کہ کبھی کبھی کر لیے، جولانی آئی، جوش آیا تو کر لیا، ہوش آیا تو سو گئے، نہیں، عاملو کرتے ہی رہے۔ لہم جنات النعیم، ان کے لیے خوشیوں والے باغات ہیں۔ یہ نہیں فرمایا کہ ان کے لیے جو باغ ہیں ان میں نعمتیں ہوں گی، بلکہ جنات النعیم کہا، یعنی جنت کی نعمتیں ہیں یہ نہیں فرمایا، بلکہ کہا ان کے لیے نعمت بھری جنتیں ہیں۔ کیوں؟ کہ اگر پہلا انداز اختیار کیا جاتا تو مطلب کیا ہوتا کہ ان نعمتوں سے لطف اندوز تو ہو رہے ہیں، لیکن ضروری نہیں کہ وہ جنتیں ان کی اپنی ہوں، وہ نعمتیں ان کی اپنی ہوں۔ اس طرح انداز فرمایا کہ یہ نعمتوں والی جنتیں اب ان کی ہو گئیں، یہ اون کرتے ہیں ان نعمتوں کو، جیسے ایک مالک فائدہ اٹھاتا ہے اپنی چیزوں سے، اسی طرح سے یہ بھی اس سے فائدہ اٹھاتے ہیں۔ کتنی دیر کے لیے جنت ملی ہے؟ خالدین فیہا، ہمیشہ رہنے والے اس میں۔ واقعی یقین نہیں آتا کانوں پہ، تو کا وعد اللہ حقا، اللہ کا وعدہ سچا، پیچھے ہم پڑھ چکے اللہ سے سچا ہے ہی کوئی نہیں وعدوں میں۔ کہا اچھا اللہ کا وعدہ تو ہے، لیکن یہ ہوگا کیسے؟ بہت گناہ تھے، بڑی غلطیاں تھیں، بہت کچھ تھا، بڑی خامیاں رہ گئیں۔ تو کہا کوئی بات نہیں، وہ هو العزیز الحکیم، اور وہ غالب اور دانا ہے۔ پچھلی کئی صورتوں میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی یہ صفت آ رہی ہے، وہ غالب بھی ہے اور وہ حکیم بھی ہے، اس کو پتہ ہے کام کیسے کرنے ہیں اور کیسے کرانی ہے۔ وہ لوگ جو غلط کام کرنے کی بجائے اچھے کام کرتے رہے، اللہ ان کو اپنی جنتوں میں پہنچا دے گا، جن کے کام اچھے تھے، جو بگاڑ میں نہیں سنوارنے میں انٹرسٹڈ تھے، جنہوں نے اللہ کی دیوی نعمتوں کو مس یوز نہیں بلکہ ان کا اچھا استعمال کیا۔ اسی لیے پھر آگے اللہ تعالیٰ کی کچھ نعمتوں کی طرف توجہ دلائی جا رہی ہے، لیکن ہم پہلے دیکھیں گے اس دوسرے کردار کو۔ تذکرہ ہوا یہاں ومن الناس، جہاں بھی لفظ من الناس آتا ہے تو مجھے نہ چاہتے ہوئے بھی سورت بقرہ کا دوسرا رکوع یاد آ جاتا ہے، ومن الناس من یقول آمنا باللہ وبالآخرۃ وہم لا یؤمنون، منافقوں کی بات۔ من کچھ لوگ، کچھ لوگ ایسے ہیں، سارے نہیں، یہ بھی اللہ تعالیٰ کا احسان ہے۔ حالانکہ اگر آج ہم اپنے ارد گرد دیکھیں تو اکثریت ایسی ہے، لیکن عربی زبان میں من تبعیض کے لیے ہوتا ہے، بعض، سم آف، ناٹ آل آف، فیو آف دیم۔ کون ہے؟ میں یشتری، جو خریدتے ہیں۔ یشتری کا لفظ اشترا سے ہے، پیچھے ہم پڑھ چکے، پہلی دفعہ سورہ بقرہ میں پڑھا تھا کہ الذین اشتروا الدلالۃ بالہدی فما ربحت تجارتہم وما کانوا مہتدین۔ تو اس طرح کا لغوی معنی، یعنی ڈکشنری میننگ، لنگوسٹک میننگ کیا ہوتا ہے؟ خریدنا۔ لیکن بعض اوقات ایک کام کے بدلے دوسرے کام کو اختیار کرنے کے لیے استعمال ہوتا ہے، ایکسچینج کے معنوں میں، لینا کچھ تھا، لے کچھ اور لیا۔ اسی طرح اس طرح کا لفظ ترجیح دینے کے معنوں میں آتا ہے۔ ترجیح کس کو دیتے ہیں؟ پرائیورٹائز کرنا۔ پہلا معنی لیں تو کہیں گے دے آر بائنگ، ایسی چیزیں خرید رہے ہیں۔ دوسرا معنی لیں گے تبادلے والا، تو مطلب کہ دے آر ایکسچینجنگ، یعنی اچھی اچھی چیزیں گھر سے اب نکال کے بری بری چیزیں لا رہے ہیں، لہو الحدیث کی۔ اور تیسرا معنی لے لیں تو سارے ہی باتیں واضح ہو جاتی ہیں، کہ انہوں نے تو اپنی پرائیورٹی لسٹ پہ یہ چیزیں ڈال دی کہ جو لوگوں کو بھی اور ان کو بھی غافل کر دیں. پیسے دے کر خریدتے ہیں, وقت دے کر خریدتے ہیں, سکلز دے کر خریدتے ہیں, جوانیاں دے کر خریدتے ہیں, آدھی آدھی راتیں کام کر کر کے خریدتے ہیں. یعنی ان لوگوں کی زندگی کا مقصد کیا ہے؟ اس قسم کی چیزیں خریدنا, بیچنا, سجانا, سوارنا جو ہے لہو الحدیث. لہو کہتے ہیں بیکار کو, چڑیوں کی چون چون لغو ہوتی ہے, ہر وہ چیز جو بندے کو مقصد حیات سے غافل کر دے, اپنے اندر اتنا مشغول کر لے کہ انسان غافل ہو جائے. اب اپنے لفظ میں تو کوئی بھی ایسی چیز ہوگی نا, لیکن اس کا اطلاق بری اور فضول باتوں, بیہودہ گوئی, گپ شپ, خرافات, ہنسی مذاق, قصے, کہانیاں, ڈرامے, افسانے, ناول, گانا بجانا, یہ سب کے اوپر اس کا اطلاق آتا ہے لہو الحدیث. الحدیث تو بات ہے نا, قرآن کیا ہے؟ فَبِأَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَهُ يُؤْمِنُونَ. تو اس بات کے مقابلے میں ایسی چیزیں خرید لاتے ہیں, بیچ لیتے ہیں جو لہو الحدیث ہوتی ہیں. اب یہ کیسی ہیں, کون سی ہیں, اس کو کس طرح سے سمجھا گیا, ہم تھوڑا سا دیکھیں گے کہ محسنین کے بالمقابل کچھ لوگ ایسے ہیں جو زندگی کو قیمتی نہیں سمجھتے. اب دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو گنتی کے چند سال دیے ہیں, اور یہ آپ سب کا بھی مشاہدہ ہے. آپ کے پرس میں کھلے پیسے ہوں گے نا تو آپ کھلے دل سے خرچ کرتے ہیں, پتہ ہی نہیں آ رہے ہیں جا رہے ہیں, اور بھی آ جاتے ہیں ڈالتے رہتے ہیں, آپ کھلے دل خرچتے ہیں. جس کے پرس میں گنے ہوئے پیسے ہوں گے نا تو پھر ایک ایک نوٹ نکالتے ہوئے کہے گا اتنے کم ہو گئے, اتنے کم ہو گئے. بالکل اسی طرح جو زندگی کو کھلا سمجھے گا نا وہ اس کو بیکار خرچ کرے گا. اسلام نے ہمیں جو زندگی کا مقصد بتایا نا وہ کیا ہے؟ نمبر ایک, زندگی بہت قیمتی چیز ہے, لکھیں اس کو, انتہائی قیمتی چیز ہے زندگی. اس کا ایک ایک لمحہ اتنا قیمتی ہے کہ آپ ہزاروں دے کر بھی واپس نہیں لے سکتے. مثال, مرنے والے کو مرنے سے روک لیں, آپ لاکھوں کروڑوں آفر کریں ڈاکٹرز کو کہ صرف پانچ منٹ کی زندگی دے دیں اس کو, شاید کوئی بندہ کسی ایسے وقت میں مرے کہ پانچ منٹ میں وہ کوئی خوشی دیکھ لیتا, عین اس وقت اس کو روک لیا. ملک الموت کے ناطے سے ایک بات یاد آ گئی کہ جب کسی نے پوچھا کہ کبھی تمہیں کسی کی جان لیتے ہوئے افسوس ہوا, پیچھے سنائی تھی بات آپ کو یہ غالباً, کہا ہاں ایک بچے پہ آیا تھا افسوس جب اس کی ماں ڈوب رہی تھی اور اس کی ماں اس کو اوپر کر رہی تھی, اور ایک موقع پہ اس کو رحم آیا تھا تو شد آیا تھا کہ جس نے پوری جنت بنائی, کئی سال سے سونے چاندی کی دیواریں کر کرا کے دنیا میں جنت بنانا چاہا, اور جب تیار ہو گئی لوگوں نے کہا یہ اب دیکھیے کیسی بنی ہے, تو گھوڑے پہ بیٹھا بھی ایک قدم اندر نہیں گیا کہ ملک الموت کہا کہ اس کی جان لے لو. کہ ملک الموت کہتے ہیں کہ مجھے اس وقت رحم آیا, اگر اس وقت اس کو کوئی پانچ منٹ بھی دیتا چلو خوشی دیکھ کے ہی مرتا. اتنی قیمتی ہے یہ زندگی, ایسی مہلت جو صرف ایک بار ملے گی. پہلی بات ہے زندگی قیمتی ہے, دوسری بات ونس الائف. ہمارے یہاں کہتے ہیں کوئی بات نہیں شادی عیش کر لو, کچھ بھی کر لو, ونس اے ٹائم, ایک ہی دفعہ شادی ہوتی ہے, شادی کو روز روز تھوڑی ہونی ہے. بچہ پیدا ہو گیا خوشی کر لو, بچہ کون سا روز روز ہوتا ہے. گھر بنایا ہے مستی کر لو, ایک ہی دفعہ کی مستی ہے. آج گریجویٹ ہو گئے ہو کالج سے, کر لو پرام منا لو, کوئی بات نہیں, کون سی روز روز کی کہانی ہے. زندگی قیمتی بھی ہے, زندگی ایک ہی بار آتی ہے, اور زندگی کے جو دن ہیں وہ گنے ہوئے مقرر وقت ہیں. جس دن انسان اپنا وقت پورا کر لیتا ہے, دنیا بھر کے خزانے دے کر ایک کھڑی کا اضافہ نہیں کر سکتا. اگلی بات یاد رکھنے کے قابل جو ہے وہ یہ کہ اچھا یا برا جو عمل انسان کرتا ہے اس کے اچھے یا برے نتائج اس کی زندگی پر ضرور مرتب ہوتے ہیں, اس دنیا میں بھی اور اگلی دنیا میں بھی. پھر اگلی بات یاد رکھیے, پوائنٹس میں لکھیے کہ اس زندگی کے ہر عمل اور ہر فعل کے لیے اپنے خالق اور مالک کے سامنے جواب دہی ہے. اس نے آنے پائی کا حساب لینا, لاؤ بتاؤ 16 سال کے ہوئے تھے تو کیا کیا تھا, فرسٹ ٹیم کیسے منایا تھا بتاؤ. اگلی بات لکھیں کہ اس زندگی کو اللہ نے ہمیں جو دیا ہے نا, آخرت کو سنوارنے کے لیے دیا. جیسے کوئی کمپنی کو گاڑی دیتی ہے ورکر کو کہ اس پہ بیٹھ کے تم کام پہ آ جایا کرو, بس یہ زندگی نہ پھل جھڑوں کے لیے آئی, نہ گل جھڑے اڑانے کے لیے آئی, نہ مستی کے لیے آئی, نہ ایش, نہ فن پلیکس. یہ دنیا فن پلیکس نہیں, یہ موج مستی نہیں. اللہ نے ہمیں ایک مقصد کے لیے دیا کہ یہاں رہ کر کام کرو. پھر اگلی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں وہ سارے اسباب دیے جن کو استعمال کر کے اس زندگی کا ہم ایک خوبصورت استعمال کریں اور کل اللہ کی بنائی ہوئی جنتوں میں آباد ہو جائیں, جو اصل میں فن پلیکس ہے, جو ڈسنی لینڈ ہے, جہاں جانے کے بعد بندے کا دل نہیں بھرے گا. وہاں ہر وہ چیز ہے جو بندہ سوچے یا نہ سوچے. فلا تعلم نفس ما اخفی لہم من قرۃ اعین. یہ زندگی مشقت کے لیے ملی. یا ایھا الانسان انک کادہ الی ربک کدہ فملاقی. سورہ انشقاق کی آیت ہے. اے انسان, تو اپنے رب کی طرف محنت کرنے والے کشاں, اور ایک دن تم اس سے ملاقات کر لو گے. اب آپ بتائیے, جب اتنی ریسٹرکشنز کے ساتھ یہ کچھ سال مجھے اور آپ کو ملے, اس کے اندر استعمال کے لیے اللہ نے یہ دو بٹن لگا دیے, آنکھوں کے, کان لگا دیے, زبان لگا دی سانس لینا, پیٹ لگا دیا, زبان کو چسکا لگا دیا. اب کوئی بندہ یہ سارے مقاصد حیات پیچھے کر کے بے مقصد زندگی گزارے, لخ اور لہو میں گزارے, کھیل میں لگائے, ادھر لگائے ادھر لگائے, تو کیا اس نے اللہ کے ڈیوائن پلان کو سمجھا؟ اس سے اللہ تعالی نے دیا. اسی لیے قرآن اور حدیث میں ہر اس چیز سے منع کر دیا گیا جو بندے کو اس مین مقصد سے دور کر دے. سمجھ کے جائیں یہ بات. آج ہم اس دنیا میں کوئی خوشکپیاں کرنے نہیں آئے. کام کرنے صبح نکلتے ہیں گھر سے, لوگ آفس میں آتے ہیں وہ کام کے لیے آتے ہیں. ہاں بیچ میں ان کو دیے جاتے ہیں چھوٹے چھوٹے انٹرولز, ٹی بریک دے دی, لنچ بریک دے دی, آپ ان کو ایک لانگ بریک دے دیں, لیکن اینڈ آف دا ڈے کمپنی والے پوچھتے ہیں کر کے کیا گئے ہو بھائی, پرچی دو دکھاؤ, تھنگس ٹو ڈو پوری ہوئی کہ نہیں ہوئی. اللہ تعالیٰ نے بھی ہمیں یہی دیا, 5 انٹرول دیے دن میں نمازوں کے, چھوڑو سارے کام, آؤ میرے سامنے تھوڑی ایکسرسائز کر لو, تھوڑا اسٹریچ بریک کر لو, آؤ تھوڑی دیر رہو. سارا وقت تمہیں یہ کھانے پہ لگائے رکھتے, چلو ایک مہینہ روزے رکھواؤ تاکہ تمہارے گھر کے کھانے پکانے کو تھوڑا سا کم کریں. فطری انٹرولز دیے, اور سب بڑا انٹرول تو نیند کا. 24 گھنٹے میں سے 8 گھنٹے بھی اگر کوئی سو لے تو 1/3 تو پورے کا پورا ہمارا بریک کا ٹائم ہوتا ہے. کیا اللہ تعالیٰ یہ نہ کر سکتا تھا کہ ہمیں 24 گھنٹے کام دیتا؟ اٹھ اٹھ کے راتوں کو نمازیں پڑھنی پڑتی. آپ کو بھی سوچیں کہ فجر اور عشاء کے ان بٹوین کا لمبا ٹائم بھلا کیوں ہے؟ اگر اللہ تعالیٰ رحیم نہ ہوتے, اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ انصاف نہ کرتے, کہتے ہر 15 منٹ بعد اٹھ کے نماز ہو, ہم کہتے اللہ کیا کروں کیسے کروں مجھے نہیں پتا, جیسے مرضی کرو, آئی ڈونٹ کیئر. کبھی آپ کو ایسا مزاج ملا؟ فجر سے ظہر کا ٹائم ایک خاص حکمت ہے. اٹھو وابتغوا من فضل اللہ, جاؤ کام کاج کر کے آؤ, سو کے اٹھو فریش مائنڈیڈ ہو, جاؤ تجارت کرو, کام کرو, جو اللہ نے ذمہ داریاں دیے کرو. عورتوں سے کہا بھاگ بھاگ کے صفائیاں کرو, گھر صاف کرو, کھانے پکاؤ, کپڑے دھو لو, استری کر لو. ظہر کے ساتھ ہی پھر وقفے کام کرنے شروع کر دیے, سارا دن تھوڑے تھوڑے وقفے, پھر عشاء کے بعد پھر کہا 7-8 گھنٹے سو جاؤ. کیا نہیں لگتا ایک پلان ہے؟ اب جو لوگ عشاء کے بعد جاگتے ہیں لہو الحدیث کے لیے, کیا وہ اللہ کے نیویگیشن سسٹم میں حلل نہیں ڈال رہے؟ اور جو دن کا آدھا حصہ سو سو کے گزار دیتے ہیں, کیا انہوں نے اللہ کے اس وابتغوا من فضل اللہ کے حصے میں انٹرپشن نہیں ڈالا؟ دیکھیے, کوئی مشین ہو, اس کا کوئی ایک پرزا آپ کو کہہ دے میری مرضی کام جب مرضی کروں, ویکیوم کلینر سے لے کے کمپیوٹر تک کو کھول کے دیکھ لے, ہم سب اس کے گواہ ہیں. صرف ایک تار اتر جائے, صرف ایک فیوز اتر جائے, صرف ایک بٹن ادھر سے ادھر کر دیں, پوری مشین ٹھپ سے پڑی رہتی. آپ چلائیں اس کو, رگڑیں اس کو, کارپیٹ پہ ماریں, نہیں چلے گی. یہ انسانوں کا حال ہے. ہم جب مستیاں کرتے ہیں نا, موجے مارتے ہیں, ہم کیوں نہیں سیٹ کر پاتے اس نظام کو جو ہمیں اس کلاس روم کے اینڈ پہ ملتا ہے. اللہ سے ڈیوائن ہمیں انفارمیشنز مل رہی ہیں, انسٹرکشنز مل رہی ہیں, اور ہمارے دل ایک کنٹینر کی طرح اس کو لے کے جذبات سے مغلوب ہو کے یہاں سے اٹھتے ہیں. کیوں گھر جاتے ہی ہماری ساری امیدوں پہ اس پڑ جاتی ہے؟ کیونکہ ہر بندہ اپنے طریقے سے ہمیں چلانا چاہتا ہے. اللہ تعالیٰ نے کہا نہیں, ایسے نہیں ہوگا. لہذا اب دیکھیے, وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْتَرِي, یہ جو مَن ہے نا, من, یہ اللہ کے مقابلے کا طاغوت ہے. اللہ نے کہا مقصد سے جیو, یہ وہ شخص ہے جو آپ کو مقصد سے ہٹانا چاہتا ہے. اور اس آیت کی خاص شان نزول بھی ہے, وہ بھی سن لیجئے, تو آپ کو پھر آج کے نظر بن حارث ڈھونڈنے بھی آسان لگیں گے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دعوت دینی شروع کی, دن بدن اللہ کے نبی کی دعوت عام ہوتی گئی. یاد رکھیے, سچ میں بڑی کشش ہے کڑوا, الحق کو مرا, پھر بھی کھاتے ہیں لوگ. کڑوے کریلے بھی شوق سے کھاتے ہیں کیونکہ ان میں فائدہ ہوتا ہے. حق میں اتنی کشش ہے, جو اس کے اوپر پردہ ڈالے گا نا, بالکل شمع پہ ڈالے ہوئے کپڑے کی طرح اس کا اپنا کپڑا جل جائے گا. جس نے حق کے راستے میں رکاوٹ بننا چاہا, اللہ نے اس کو جلا کے راکھ کر دیا. جب مکہ والوں نے یہ دیکھا کہ بھئی یہ کیا ہوا, یہ تو ہر دن چل پڑی باتیں, لہذا ان کو لگا کہ اگر اسلام پھیل گیا ہمارا کیا بنے گا. ہم نے تو سرداریاں بنا رکھی, ہم نے تو لوگوں کے اندر ایک اپنی دھاک تیار کر رکھی ہے. چنانچہ نظر بن حارث ایک شخص تاجر تھا اور ادیب بھی تھا, یعنی رائٹر تھا, پڑھنے لکھنے سے اس کا تعلق تھا. کاروبار کے سلسلے میں کافی ادھر ادھر جا کے گھومتا پھرتا تھا. یہ کاروبار کے سلسلے میں ایران اور عراق اور شام گیا. وہاں سے اس نے رستم اور اسفندیار کے قصے لیے, بادشاہوں کی کہانیاں اور افسانے لیے. آپ کو پتا ہے کہ ایرانی اور عراقی کلچر میں فکشن کی کتنی کثرت ہے. پوری پلاننگ کے ساتھ یہ وہاں سے نمبر ایک کچھ ایسی قصے کہانیاں لے کے آئے, دوسری چیزیں لونڈیاں خرید کے لایا جو گانے گاتیاں تھیں. ایسی لونڈیوں کے خاص اس دور میں ایک نام بھی ہوتے تھے, لاتا. اور دیکھتا کہ جو شخص اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کلام سے متاثر ہو رہا ہے, تو اس کے اوپر اپنی ایک لونڈی کو مسلط کرتا اور اس کو حکم دیتا کہ اس کو خوب کھلا, اس کو خوب پلا, شرابیں پلا اور اس کو گانے سنا تاکہ یہ اس کتاب سے دور ہو جائے. اور روایات میں آتا ہے کہ اس کی یہ سازشیں کافی حد تک متاثر ہوئیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آنے والوں میں کمی ہونے لگی. کیوں؟ نفس تو چاہتا کیا ہے؟ آزادی. وما ابری نفس ان نفس لامارۃ بالسوء. یہ وہ شخص تھا جس نے مکہ کے کلچر میں رسم ڈالی تھی اسلام کے راستے پہ لوگوں کو ایسی چیزوں میں مشغول کرنے کی کہ جس کی وجہ سے لوگ سچے دین سے دور ہو جائیں. اور ہر دور میں یہی ہوا, ہر نبی کے سامنے وہی لوگ مجرم بن کر پیش ہوئے اور انہوں نے ایسی ہی چیزوں کو پیش کیا, کہیں رقص, کہیں محفل, کہیں گانے, کہیں بجانے, کہ جس سے لوگ زندگی کے سنجیدہ مسائل سے بالکل دور ہوئے. آج دیکھیے کہ ایک چیز کو زندگی کا لازمی حصہ بنا کے پیش کر دیا گیا, اور وہ کیا ہے؟ تفریح, انٹرٹینمنٹ. کہتے ہیں کوئی فن نہیں اسلام میں, کچھ نہیں, کریں گے اس میں بات. لیکن سمجھ لیجئے کہ یہ آیت اتری ہے اللہ کے نبی کے پیغام سے لوگوں کو ہٹانے کے ضمن میں. اس شخص نے کس طریقے سے ان چیزوں کو عام کیا کہ جس سے لوگ ان چیزوں میں اتنے کھوئے کہ اس نے قصص القرآن کے مقابلے میں قصص الایران پیش کرنے شروع کر دیے. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اس شخص سے بڑا بھی کوئی مجرم ہوگا کہ اس نے لوگوں کی توجہ کو ظاہر کر دیا, اس نے لوگوں کی توجہ کو کھینچ لیا, اپنی طرف لے گیا. لہذا ہم دیکھیں گے کہ لہو الحدیث میں اس واقعے کی بنیاد پہ اور کون سی چیزیں ملتی ہیں اور ہم اس کو کہاں پر لے کے جا سکتے ہیں. حسن بصری سے جب پوچھا گیا کہ لہو الحدیث کیا ہے, تو انہوں نے اپنی کتاب میں جو اس کی تفسیر کی ہے میں پڑھ کے سنا دیتی ہوں. کہتے ہیں کہ ہر وہ بات لہو الحدیث ہے, ما شغلك عن عبادت اللہ و ذکرہ, جو تجھے اللہ کی عبادت اور اس کے ذکر سے غافل کر دے. مثلا السمر, رات گئے تا قصہ گوئیاں, ہنسنے ہسانے والے چٹکلے, ہر طرح کے خرافات, گانا بجانا وغیرہ اس میں شامل ہے. اب دیکھیے کہ اس کے اندر جو لفظ آئے ہیں مفسرین میں سے, اولڈ مفسرین جن کو ہم ظاہر ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور سے لے کے چلتے ہیں, ان کا لہو الحدیث کے بارے میں کیا نظریہ ہے تھوڑا سا پڑھ کے سناؤں گی. کیونکہ بعض دفعہ ہوتا کہ کچھ لوگ سوچتے ہیں کہ یہ باتیں بتانے والے کے اپنے خیالات ہیں, شاید اس کو یہ پسند نہیں, تو اللہ نہ کرے کہ ہم قرآن پڑھتے پڑھاتے ہوئے اپنے خیالات کسی کے اوپر لے کر آئیں. تو عبداللہ بن مسعود نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے صحابی, ان سے پوچھا گیا کہ لہو الحدیث سے کیا مراد ہے. انہوں نے تین مرتبہ زور دے کر فرمایا, ہوا واللہ الغنا, یہ اللہ کی قسم گانا ہے. گانا ہے یعنی لہو الحدیث سے مراد گانا ہے. ابن جریر, ابن ابی شیبی اور حاکم اور بحقی میں یہ روایت ہے. یہی قول عبداللہ بن عباس, جابر بن عبداللہ, مجاہد, اکرمہ, سعید بن جبیر, حسن بصری اور مکحول کا بھی ہے. کچھ روایات اس کی تصدیق بھی کرتی ہیں, کافی روایتیں لیکن آپ صرف ترمذی لکھ لیں آپ کے لیے کافی ہوگا. ابو امامہ باہلی کی روایت ہے, اللہ کے نبی نے فرمایا کہ گانے بجانے والی عورتوں کا بیچنا اور خریدنا اور ان کی تجارت کرنا حلال نہیں, نہ ہی ان کی قیمت لینا حلال ہے. اور ایک دوسری روایت میں آخری الفاظ یہ ہیں کہ ان کی قیمت کھانا حرام ہے. ایک اور روایت میں آتا ہے, لونڈیوں کو گانے بجانے کی تعلیم دینا اور ان کی خرید و فروخت کرنا حلال نہیں ہے اور ان کی قیمت حرام ہے. ان تینوں حدیثوں میں یہ بات بھی ہے کہ آیت میں یشتری لہو الحدیث انہی کے بارے میں نازل ہوئی. اسی طرح امام مالک کے حوالے سے حضرت انس کی ایک روایت ہے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, من جلسا, جو شخص گانے والی لونڈی کی مجلس میں بیٹھ کر اس کا گانا سنے گا, قیامت کے روز اس کے کان میں پگھلا ہوا سیسا ڈالا جائے گا. اور جانتے سیسا کیا ہوتا ہے؟ شیشہ نہ سمجھے اس کو, سیسا وہ دھات ہے جو سب سے زیادہ ہائی ٹیمپریچر پہ پگھلتی ہے, جیسے پیتل اور سونا اور چاندی, اسی سے امیجن کر لیجئے. اس کا گانا سنے گا, اس کے کان میں پگھلا ہوا سیسا ڈالے گا. اب یہ بتائیے کہ یہاں بار بار آ رہا ہے گانے والی عورتیں, لونڈیاں, تو ذہن میں یہ بات رکھیے گا کہ جس دور میں یاتیں اتر رہی تھی اس دور میں گانے بجانے کا کام مکمل جو تھا وہ لونڈیاں کرتی تھی, آزاد عورتیں نہیں. اس وقت تک کبھی آرٹسٹ کا نام عام نہیں ہوا تھا, سنگرز اور فنکارائیں یہ نام نہیں تھے. اللہ کے نبی نے جب ان کا بیچنا, ان کا گانا, ان کا سب کچھ پسند نہ کیا, تو آپ یہ بتائیے کہ آج کے دور میں اس کا اطلاع کہاں ہوگا؟ کیا اس بات کو سامنے رکھیں صحیح حدیث کو, تو کیا ہر وہ کاروبار جس میں فلمیں, گانے, میوزک, یہ چیزیں بکتی, کرائے پہ دی جاتی, کیا حلال ہوگا؟ کتنے کانٹے ہیں اس کلاس روم کے باہر بکھرے ہوئے جس پہ چلنا پڑتا ہے لوگوں کو. یہاں تو ہم اتنے آرام دہ ماحول میں بیٹھتے ہیں, کبھی زندگی یہی گزر جاتی تو بچ جاتے شاید, لیکن جب ہم باہر نکلتے ہیں ہمیں چاروں طرف اپنوں ہی کے اندر, اپنے دوستوں, اپنے رشتہ داروں, اپنے خاندانوں کے اندر اتنی خرابیاں دکھتی ہیں کہ بندہ پریشان ہو کے پھرتا ہے کہ کیا کروں, کدھر جاؤں, کدھر نہ جاؤں. تو یہاں خاص طور پہ گانے بجانے کا لفظ ہے, لیکن اگر آپ اس کا تھوڑا سا ایکسپینشن براڈ کر لیں تو اس میں ہر وہ چیز آتی ہے جو بندے کو غافل کرتی ہے. آج کے دور میں کیا کیا چیزیں لوگوں کو غافل کیے ہوئے. میں کہتی ہوں کہ ایک تین گھنٹے کی فلم دیکھنا تو کوئی ضروری نہیں ہے. آپ 15 منٹ صرف ٹی وی کا کوئی چینل کھول لیں اسی بہانے سے کہ خبریں سننی ہیں, اور وہ ناچتے پھدکتے ایڈورٹائزمنٹ ان کو ذرا دیکھ لیں تو آپ کے دل کے اندر اتھل پتھل شروع ہو جائے گی. ایک بول کہیں کان میں گھس جائے کہیں دن تک نکلتا ہی نہیں دوسرے کان سے, اتنا اثر ہے. یہ چیزیں جم جاتی ہیں. اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جس طرح بارش کے پانی سے سبزہ اگتا ہے اس طرح گانا نفاق پیدا کرتا ہے. یہ کون سے گانے ہیں کیسے، ایک الگ بات ہے. ہم سب کو بتائیے کون سے ہیں. محبوب کے قصے، زلفوں کی باتیں، کیا آج میڈیا نے ہمارے دماغوں کے ڈھکن کھول کے اس میں گندگی نہیں بھری؟ ایک پکچر کسی میگزین کے باہر کہ میڈیا کو انہوں نے ایک موٹے سے پہلوان سے شو کیا ہوا ہے اور نیچے جتنے لوگ گزرے ہاتھ میں ایک دیگ ہے اور وہ اس کے اندر سے چمچے بھر بھر کے جو لوگ گزرے ان کے سر کھلے ہوئے، ڈھکن کھلے ہوئے، آدھے آدھے سر کھلے ہیں اور وہ اپنے ہاتھ سے بڑے بڑے چمچے ان کے اندر انڈیل رہے اور لوگ آگے جا رہے ہیں. از اٹ ناٹ ٹرو؟ آج جو میڈیا چاہتا ہے ہمارے دماغوں میں نہیں ڈالتا. بچے کھڑے ہیں تو پھدک رہے ہیں، ناچ رہے ہیں تو گا رہے ہیں، لڑکیاں کندھے اچکاتی ہوئی ناچ رہی ہیں اور گا رہی ہیں. کیا ہمارے ذہنوں کے اندر گندگی نہیں ڈال دی گئی؟ آپ ہر وہ چیز لے لیں، آپ دیکھیے کہ آج کے دور میں تو اس کے کئی طریقے آپ کو سامنے دکھیں گے. میں کہتی ہوں لوگوں نے کھیل کے نام پہ میچ کو بھی آج لاہور حدیث بنا لیا. نمازیں گئیں، کھانے پک گئے. کسی خاتون کی گواہی کہ جب میچ ہونے ہوتے ہیں تو میں اس سے پہلے کھانے پکا کے فریز کر دیتی ہوں کیونکہ پھر میں اس کے بیچ میں اٹھنا پسند نہیں کرتی، اور بچے خود ہی نکال کے گرم کر کے کھا لیں. کیا یہ لیدل الناس عن سبیل اللہ نہیں؟ لیدل عن سبیل اللہ بغیر علم نہیں؟ دیکھیں بغیر علم کی باتیں، یہ پہلا درجہ ہوتا ہے، ابھی اگلے درجے پہ تو ہم نہیں بات کر رہے. پہلا درجہ کیا ہوتا ہے کہ علم سے انسان دور بھاگتا ہے. آج کتنے لوگ ہیں جو قرآن کی دعوت کو نو تھینک کہہ کے جھٹلاتے ہیں، اس کی وجہ کیا ہے؟ یشتری لہو الحدیث. میں نے کہیں رپورٹ شیئر کی تھی، اس وقت تو میرے پاس نہیں ہے، امریکہ کی تھی وہ، کہ انہوں نے خود ہی یعنی نہ دین نہ مذہب نہ اللہ کا ڈر نہ کچھ، صرف سوشل ایفیکٹس کو پیش کیا تھا کہ اگر ایک ہفتہ ہمارے بچے ٹی وی نہ دیکھیں تو ان کے اندر کیا چینج آتی ہے. اتنے ہوش ربا قسم کے اس کے اندر انکشافات تھے اور انہوں نے صرف دنیا شیئر کی ہوئی ہے کہ دے لسن مور ٹو دیئر پیرنٹس، سلیپ ارلی، دے ووک اپ ارلی. آج ہمارا حال کیا ہے؟ آدھی رات تک ہم کیوں جاگتے ہیں؟ ہمارے ویکینڈ نائٹس کا ہے، ہمارے بچے کیا دیکھ رہے ہیں، ہماری بچیاں کیا دیکھ رہی ہیں، کیا زلائیاں ان کی آنکھوں میں دکھائی جا رہی ہیں، کس کو پتا ہے؟ ویتخذھا خزوا، یہ تو پھر اس کا اگلا درجہ ہے نا، پھر مذاق ہوتا ہے دین کا. تم بیوقوف لوگ، نو فن ان اسلام. ان کو اسلام پہ بورنگ لگتا ہے، ان کو اسلام ایسا لگتا ہے کہ بس جس کو سمجھے کہ کوئی بھی ایسی چیز اس میں کوئی خوشی کی نہیں ہے. اس پہ ایک پورا لیکچر ہے کہ اسلام میں تفریح کا کیا تصور ہے، کہ اسلام خوش نہیں ہونے دینا چاہتا، ہمیں رونا دھونا دیکھنا چاہتا ہے اسلام. ایسا نہیں ہے، ہر اس چیز کی اسلام میں اجازت ہے جو ہماری فطرت کو میچ کرتی ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تین کام ہر بندہ کر سکتا ہے. نمبر ایک، آپ نے فرمایا تین چیزوں سے کھیلو. دنیا کا ہر لفظ باطل ہے مگر تین چیزیں. ایک یہ کہ تم تیر کمان سے کھیلو، اس دور میں لوگ تیروں سے کھیلتے تھے، بچوں کا کھیل تھا. دوسرا اپنے گھوڑے کو سدھانے کے لیے کھیلو، یعنی گھڑ سواری. اور تیسرا شوہر اپنی بیوی سے لطف لے، جائز ہے، کوئی حرج کی بات نہیں ہے. فطرت کا ہر تقاضا اسلام نے پورا کیا. ہم گھنٹوں گندی چیزیں دیکھ دیکھ کر اگر ہم سوچے کہ ہم پھر ہی خوش ہوں گے تو یہ بات درست نہیں ہے. ہم دیکھیں گے کہ کیا اسلام کسی قسم کی تفریح کو پسند نہیں کرتا. تو چند چیزیں جو قرآن اور حدیث کی روشنی میں ہمیں ملتی ہیں کہ ہم وہ کام کر سکتے ہیں اور کب کر سکتے ہیں، وہ آپ کے سامنے رکھوں گی. کچھ چیزیں تو پیچھے گزر گئیں، جیسے ایک ایک حدیث آپ کو سنائی کہ اللہ کے نبی نے گھڑ دوڑ، تیر چلانے، اور اسی طرح شوہر کا اپنی بیوی سے فائدہ اٹھانا، اس کو بھی الاؤ کیا. اسی طرح آپ دیکھیے کہ تیراکی، سوئمنگ جو ہے، اس کا ہمیں اشارہ ملتا ہے حدیث سے. لیکن اگر آپ اس وقت ایک بنیادی اصول سمجھ لیں تو انشاءاللہ تعالی آپ ہر جائز اور ناجائز انٹرٹینمنٹ کے بیچ میں فرق کر سکیں گے. پہلی بات کیا ہے کہ جو کھیل دین سے گمراہ ہونے یا دوسروں کو گمراہ کرنے کا سبب بنے وہ کفر ہے. مثلا نظر بن حارث نے جو چیزیں لا کے رکھی تھی اس کا مقصد کیا تھا؟ کہ لوگ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے فائدہ نہ اٹھا سکیں، ڈی ٹریک کرنا، ذہنوں کو مسخر کرنا، متاثر کرنا۔ آج بھی اسی سوچ کے تحت جو کلام دل فریب ہے وہ عام کیا جا رہا ہے، اور نسلوں کی نسلیں تو چھوڑیے، بڑے بزرگ بچے ہر ایک اس کا شکار ہوئے ہوئے دکھتے ہیں۔ لہذا یہ چیز کفر ہے، اس سوچ سے ہو۔ دوسری بات یہ ہے کہ کوئی بھی لہو اسلامی عقائد سے تو نہیں بھٹکاتا انسان کو، مگر ان کو کسی حرام اور معصیت میں مبتلا کر دے، یہ دوسرا درجہ ہے۔ پہلا کیا ہے؟ ہر وہ تفریح جو بندے کو کفر پہ ڈال دے، انسان اتنا زیادہ اس کلچر کا دل دادا ہو جائے کہ خدا فراموش ہو جائے کہ لو چھوڑو، اب میں مسلمان اپنے آپ کو ثابت کروں گا، تو یہ چھوڑنا پڑے گا۔ لہٰذا بعض لوگ پھر ایسی گندی چیزوں میں جب پڑتے ہیں تو اس کے بعد وہ اپنے آپ کو اسلام سے بھی دور کرتے ہیں کہ نہ رہو مسلمان، نہ لگے یہ پابندیاں۔ دوسری صورت کیا ہے؟ کس کے نتیجے میں حرام میں مبتلا ہونے کا ڈر ہے۔ اور آپ دیکھ سکتے ہیں جہاں لہو الحدیث کی کوئی ایک چیز ہوگی وہاں دوسری بھی ضرور ہوگی، اور لوگ پہلے حرام چیزیں دیکھتے ہیں پھر کرنے لگتے ہیں۔ لہذا حرام میں انڈلج ہونا جیسے ایک سلپری ہے نا، آپ چٹان پہ کھڑے تھے، اگر ایک ہلکا سا آپ کا پاؤں گرا تو آپ ایک سٹیپ نیچے نہیں گریں گے، پھر آپ نیچے تہ میں گریں گے۔ یہی غلط چیزوں کا ہوتا ہے، جہاں جنسی جذبات کو بڑھانے والی چیزیں ہوتی ہیں، گانے ایسے ہیں، فکشن ایسا ہے، تصویریں ایسی ہیں۔ ہو سکتا ہے کسی شخص کا آغاز ایسی چیزوں میں صرف ایک کلک دبانے سے ہو کہ چلو میں دیکھتا ہوں کیا ہے، ایک گندی تصویر دیکھی، پھر کوئی گندے بول سنے، پھر کوئی گندا سلاٹ دیکھا، اور ہوتے ہوتے انسان اس برائی کے اندر خود ملوث ہو جاتا ہے۔ پھر اسی طرح آپ دیکھیے کہ حرام اور گناہ کی چیزوں میں جب انسان جاتا ہے، تیسرے درجے پہ آپ لکھ سکتے ہیں کہ کبائر کا انسان کو عادی کر دیتی ہیں یہ چیزیں۔ مثلا آپ دیکھیے کہ جوا، شراب، یہ ساری چیزیں انسان کو حرام میں لے لیتے، پھر انسان نماز سے غافل ہو جاتا ہے، فرض نہیں ادا کرتا، گھر والوں سے دور ہو جاتا ہے، اس چیز سے انسان اپنے آپ کو دور کرتا ہے۔ پھر اس سے اگلی چیز آپ اس میں ذہن میں رکھیے کہ کفر، حرام اور کبائر کے بعد ایسی تمام چیزیں جو بندے کے سر پر گناہوں کے انبار لگا دیں، یعنی صغیرہ گناہ کہہ لیں آپ اس کو، جس کو ہم صغیرہ کہتے ہیں۔ مثلا لوگ کہتے ہیں کیا حرج ہے، ہم خبریں تو سن رہے ہیں، ڈسکس کر لیتے ہیں۔ مثلا آپ خبریں سننے کے لیے ٹی وی دکھاتے ہیں، ٹھیک ہے سن لیجئے، اپنی نظروں کی حفاظت رکھیں۔ اگر آپ ایک غیر محرم عورت کی زبان سے خبریں سن رہے ہیں تو آپ غور کریں کہ آپ دیکھ بھی رہے ہیں۔ کیا آپ یہ سوچ سکتے ہیں کہ جس کو واقعی خبریں سننی ہے کیا اس کو ٹی وی دیکھنا لازمی ہے؟ ایک عورت خوبصورت میچنگ کپڑوں کے ساتھ، اس کے کپڑوں کے ایڈورٹائزمنٹ بھی آتے رہے، فلاں بوتیک سے وہ سٹائل سے گلے میں ایک سائیڈ پہ پٹی کی طرح دوپٹہ ڈالے بیٹھی ہو اور بالوں کو بڑی ادا سے لہراتی ہو، اس کی کوئی ضرورت ہوتی ہے خبروں میں؟ اور کیا آج کی خبریں صرف ایک جال نہیں ہے کہ بار بار سناؤ کہ جس کی وجہ سے انسان بالکل ہی اپنے آپ کو اس میں ٹریپ کر لیتا ہے، نظروں کی حفاظت ہوتی؟ کیا آپ مان سکتے ہیں کہ ایک مرد جو اس طرح کی چیزیں دیکھتا سنتا ہے، بعد میں وہ اسکرین پہ آنے والی لڑکی یا عورت اور اپنی بیوی میں کمپیریزن نہیں کرتا ہوگا؟ کرتا کہ نہیں کرتا؟ اس پہ پورا لیکچر ہے، میڈیا کے اثرات ہماری گھریلو زندگی پہ۔ آج لڑکوں کو لڑکیاں کیوں پسند نہیں آتی؟ انڈلج ہو گئے۔ جو لڑکا حرام کی طرف چلا جائے گا اس کو اپنی سیدھی سادی بیوی اچھی نہیں لگے گی، اور جو آنٹیز نما مائیں اور آنٹیاں دیکھتے ہوئے ڈراموں فلموں میں دیکھتے ہیں، ان کو اپنی سیدھی سادی ماں ہی نہیں اچھی لگتی کہ یہ تو بالکل ہی تھرڈ کلاس قسم کی ماں ہے۔ نہ چاہتے ہوئے بھی انسان کا ذہن ان چیزوں میں بھڑکنے لگتا ہے۔ پھر اسی طرح آپ دیکھیے کہ جو فحش اور فضول ناول ہوتے ہیں، فحش اشعار ہیں، اہل باطل کی کتابیں دیکھنا، لکھنا، پڑھنا، یہ ساری اسی کے اندر آتی ہیں۔ مثلا کوئی جرائم پیشہ، مثال ہے ڈیفنس موویز، ایسی چوریاں ہوتے ہوئے دکھا رہے ہیں، اب اس کے بعد کیا ذہن صحیح رہتا ہے؟ کتنا اثر رہتا ہے؟ میں تو دیکھتی ہوں کہ میرے ذہن کے اندر ایک دفعہ ایک چیز چلی جائے نا، وہ گھوم گھوم کے سارا دن اس پہ رہتی ہے۔ کل ایسا پاور پوائنٹ دیکھا جو اللہ تعالیٰ کی بڑائی اور للہ ما فی السماوات کو شو کرتا ہے کہ سب کچھ الگ ہے۔ اب 10 منٹ سے بھی کم کا وہ کلپ دیکھا، میں کہہ سکتی ہوں کہ رات سونے سے پہلے تک میرا ذہن بالکل یوں گھوم رہا تھا، پورا وقت مجھے وہ سلاٹس نظر آ رہے تھے، اور میں سوچ رہی تھی اللہ تیرا اتنا کچھ ہے، تیری نافرمانی کرتے ہیں، تیرے راستے میں نکلنا مشکل ہے، تیرے کام مشکل ہیں، ادھورے لگتے ہیں، ناممکن لگتے ہیں، تو دل میں اثر ہوا نا۔ اب بالفرض اللہ نہ کرے میں نے 10 منٹ کا کوئی سلاٹ دیکھا ہوتا کسی ہارر مووی کا، کیا میرے ذہن پہ اثر نہ رہتا؟ کوئی سسپینس مووی کا، کوئی رومانٹک مووی کا، فکشن، تھرل، دماغ کیوں بچوں کے ٹریپ ہوتے ہیں؟ آپ دیکھیں کبھی بچوں کو چلتے ادھر نہیں دیکھ کہیں اور رہے ہوتے، بلا مار رہی ہوتی ہے وہ ہوا میں دیکھ رہے ہوتے ہیں، کبھی کانوں پہ کچھ لگا ہوتا ہے چل رہے ہیں، کھا رہے ہوتے ہیں. بعض دفعہ آپ فیل کریے گا کہ بچے ٹی وی کے آگے بیٹھ کے کچھ کھا رہے ہیں نا، تو برگر یوں کھا رہے ہیں اور آدھا نیچے گرا رہے ہیں. ان کے سے اتنی بھی ضرورت نہیں کہ وہ نظریں تھوڑی جھکا سکے کہ ہماری گود میں جو برگر کے اندر سے چیز گر گئی اس کو اٹھا کے کھا لیں. بعض مائیں کہتی ہیں دیکھ کے چلو. کیوں؟ کہ وہ ذہن ہی چل پڑتا ہے. تو لہٰذا ایک حد تک جہاں چیز ہوئی، اب اس کے بعد دوسرے درجے پہ کیا ہے کہ وہ کھیل نہ جن میں کوئی کفر ہے، نہ کوئی کھلی ہوئی نہ فرمانی ہے، لیکن اس میں وقت کا ضیاع ہے، انرجی کا ضیاع ہے. ایسے کھیل کفر میں تو آپ نہ کریں، مکروہات میں کر لیں. ایسی چیزوں میں مثلاً آپ دیکھیے کہ چلے ہم آج کے کرنٹ دور کی بات کر لیتے ہیں، میچز، بچہ میچوں کے پیچھے بھاگ رہا ہے، لڑکے، مرد، عورتیں. آپ بتائیے کہ دو پارٹیاں جیتی، انجام کیا ہوا؟ ایک جیت کے ایک ہار گیا، ملا کیا؟ پریکٹیکل فائدہ، ایک ذہنی فائدہ نا، ایک سینس آف اچیومنٹ ہے. آپ کو کیا ملا اس سے؟ چلیں کہیں کفر اور اسلام کی جنگ ہوئی، کوئی علاقہ فتح ہوا، کوئی زمین کا ٹکڑا آپ کے ہاتھ میں آ گیا، کچھ بات سمجھ آتی ہے نا. ایک بیکار چیز میں تو کیا ایک مسلمان کے پاس اتنا وقت ہے؟ کبھی بندہ ایسی جسٹ فار انجوائمنٹ، ٹیسٹ چینج کرنے کے لیے کوئی دیکھ رہے ہیں، نو پرابلم. مرد ہے تو مرد دیکھتے ہیں. ہم بات کرتے ہیں کہ مرد کھیل رہے ہیں، لڑکیاں دیکھ رہی ہیں. صرف یاد رکھے کہ مردوں ہی کی نکاحیں نہیں گندی ہوتی، عورتوں کی بھی ہوتی ہیں. جو عورتیں ٹی وی پہ سجے سمرے لڑکے اور مردوں کو دیکھتی ہیں، وہ بھی کمپیئر کرتی ہیں اپنے سیدھے سادے مردوں کے ساتھ. اور جو فلموں کی ہیروئنیں اور جو ہیروز ہیں، اس کی وجہ سے یقیناً گھریلو زندگی متاثر ہوتی ہے. اب میچ چل رہا ہے، آدمی کھیل رہے ہیں، عموماً آپ دیکھیے کہ پہلی بات ہے کہ ان کا لباس ساتر نہیں ہوتا. قرآن نے وہی جو دو شفتیں لگا دیں، صاف نہ ہو اور شفاف نہ ہو، یہ عورت کے لیے نہیں ہے، یہ مرد کے لیے بھی ہے. کہ نہ لباس اتنا تنگ ہو کہ اس کے اندر سے فگر پورا دکھے، اور نہ لباس اتنا ٹائٹ ہو، یعنی سٹریچی ہو، فلیکسیبل ہو، کہ جس کے اندر جسم دکھے. کھلاڑیوں کے تو جان کے بنائے اس طرح کے جاتے ہیں کہ ان کو ایزی لگے. کیا آپ شلواریں کھلی اور اکڑے ہوئے کپڑے پہنتا کسی کھلاڑی کو دیکھتے جس میں جسم چھپ جاتا ہے؟ کیا اٹھتے اچھلتے کودتے جسم نہیں دکھتا؟ لڑکیوں کے وارڈ روبس میں کرکٹرز کی تصویریں کیوں ہوتی ہیں؟ پھر بڑے بڑے پوسٹرز کیوں ہیں؟ پھر ان کے فائل کورز پہ یہ چیزیں کیوں ہیں؟ پھر آپ کہتے ہیں نہیں ہم تو جسٹ انجوائمنٹ کے لیے مووی دیکھ رہے تھے، گانا سن لیا، کچھ نہیں ہوتا. تو بتائیں کہ پھر مووی سٹارز کی آپ کی سیل فونز میں تصویریں کیوں ہیں؟ پھر آپ کو ان کی زندگی کے اندر اتنا انٹرسٹ کیوں ہے؟ میں تو نہیں مانتی اس بات کو. ایون ہم سارا وقت قرآن پڑھنے پڑھانے والے ہیں، اللہ نہ کرے زندگی میں کسی وقت کسی ایسی جگہ پہ ہمیں جانا پڑے کہ جہاں یہ سب کچھ ہو رہا ہو. میں انسان ہونے کے ناطے اپنے اوپر آپ کو دعویٰ نہیں کر کے بتا سکتی کہ میں جن کو دیکھوں گی میں ان کے بارے میں سوچوں گی نہیں، یہ نہیں ہو سکتا، یہ دھوکہ ہے. تو بے فائدہ چیزوں سے بھی کچھ نہ کچھ چیزیں ہوتی ہیں. اب آ گئی ایک اور قسم، مثلاً یہ کھیل بھی ہم چھوڑ دیتے ہیں، ٹھیک ہے. کوئی اگر کھیل رہا ہے، کوئی ہلکا پھلکا فٹ بال کھیل رہے ہیں، نو پرابلم، دیکھ لیں. اس طرح مطلقاً دیکھنا حرام بھی نہیں ہے کہ عورت مرد کو نہیں دیکھ سکتی. اب کیا کہ اگر کبھی جسٹ واٹ، ٹھیک ہے. لیکن اگر یہ فوبیا نہ ہو تو پھر ایک بہت اچھے اسپیکر ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ میں بھی کرکٹ کو جائز سمجھتا اگر میں نے کل ایک منظر نہ دیکھا ہوتا. پھر وہ بڑے اچھے جالی انداز میں سناتے ہیں کہ کل مجھے کوئی کام تھا، بہت ارجنٹ کام تھا، میں کورٹ میں گیا. کورٹ میں گیا تو پہلے تو مجھے دروازے تک پہنچنے اور اندر جانے میں مشکل ہی، کیوں کہ جو لوگ تھے وہ، میں چل رہا تھا ٹی وی کی سکرین پہ وہاں، اور سارا عملہ جو تھا وہ دیکھنے میں مشغول تھا. کہتے ہیں میں نے ذرا کچھ غصہ دکھایا کہ میں اتنے اہم کام سے آیا ہوں، تم لوگ ڈیلے کر رہے ہو. وہ جی وہ دیکھے چھکا لگ رہا ہے، وہ دیکھے جی چوکا لگ رہا ہے. خیر کہتے ہیں کہ میں ان مراحل سے گزرتا ہوا اندر پہنچا. جب میں اصل جگہ پہ پہنچا، اب مسئلہ جی کہ وہ جج صاحب کوئی نہیں، کیا ہو رہا ہے مسئلہ؟ کہتے وہ اندر میچ دیکھ رہے. کہتے آج میں نے کہا کہ آج کے بعد واقعی یہ دیکھنا نہ جائز ہے، کوئی مر رہا ہے، کوئی بیمار ہے، ایون ہاسپٹلز میں. تو میں تو اس کو سمجھتی ہوں کہ ہر بندہ اپنے آپ کو خود دیکھ سکتا ہے کہ کس چیز کو دیکھنے کے بعد اس کے دل میں کیا جذبات آ رہے ہیں، کتنا وقت ضائع ہو رہا ہے. پھر اسی طرح آپ دیکھیے شادی کا موقع ہے، کوئی خوشی ہے گھر میں، کوئی موقع ہے سارا، عید کا دن ہے. اگر لڑکیاں بیٹھی بیٹھی کوئی باتیں کر لیں، کچھ اس قسم کا ہلکی باتیں، اور ان کی باتیں بھی موسٹلی اسی طرح کی ہوتی ہیں جیسے ملک کی محبت کے گانے ہیں. ویسے میں یہ بتا دوں کہ قومی ترانوں سے ملک ترقی نہیں کرتے، لیکن ابھارنے کے لیے محبت ہے، باپ بیٹی کی محبت، رخصتی کا گانا، ماں کی محبت، کوئی حرج نہیں ہے. لیکن پھر اس میں میوزک نہ ہو پھر آپ کہتے ہیں اچھا رخصتی کے گانے دیکھ سکتے ہیں تو ساری انڈین فلموں کے وہ کلپس لیں, وہ آپ گانا اسی کا تھوڑی دیکھیں گی, پھر ان کا لباس بھی دیکھیں گی, پھر آپ وہاں لڑکوں کو ناشتہ کودتا بھی دیکھیں گی. تو لہٰذا ہر ایک اپنی لمٹس کو خود پہچانتا ہے, نہ یہ شغل ہونا چاہیے. اب آپ بتائیں کہ کبھی کبھار سننا, اور آج کے دور میں جس طرح جو بچے بچیاں اور جو ینگ بڑے بوڑھے ایک سیلاب کی طرح بہ گئے, کیا اس فرق دکھتا ہے؟ آپ کوئی ایک چیز کبھی ایک دفعہ چکھے آپ کا جسم اس کو پیچھے کر دیتا ہے, آپ کہتے ہیں آئندہ نہیں کھاؤں گی, یہ نہیں پیوں گی, لیکن اگر آپ مسلسل وہی چیز کھانے لگ جائیں تو کیا ہوگا؟ مشکل ہوگی نا. تو لہٰذا اس طرح سے ایک انسان اپنے آپ کو رکھے, باقی کوئی دوڑ رہے ہیں آپ اس کو دیکھنا چاہیں, اپنی نظروں کی حفاظت کر رہے ہیں, کوئی حرج کی بات نہیں ہے. صحیح مسلم کی روایت ہے مسند احمد میں, سلمہ بن اقوہ کی روایت ہے کہ انصار مدینہ میں ایک صاحب دوڑ میں بڑے ماہر تھے, کوئی ان سے سبقت نہ لے جا سکتا تھا. انہوں نے ایک روز اعلان کیا کہ کوئی ہے جو میرے ساتھ دوڑ میں مقابلہ کرے. میں نے رسول اللہ سے اجازت چاہی کہ کیا میں مقابلہ کر لوں, آپ نے اجازت دے دی تو میں مقابلے میں آگے بڑھ گیا. اس سے کیا پتا چلا کہ دوڑ بھی کر سکتے ہیں مقابلے کی, جیسے ریسز ہوتی ہیں. لیکن پھر یاد رکھیے کہ اس پہ شرط نہیں ہوگی, سٹے بازی نہیں ہوگی, کوئی کمار بازی نہیں ہوگی. اسی طرح نیزوں کے ساتھ عرب لوگ کھیلتے تھے, یہی کھیل اللہ کے نبی نے دکھایا تھا, اس کے اندر اس کی اجازت ہمیں ملتی ہے. پھر اسی طرح ایک روایت میں آتا ہے کہ میں اس کو پسند نہیں کرتا کہ تمہارے دین میں خشکی اور شدت دیکھی جائے, یعنی دین کو ہر وقت رونے کی بات نہیں ہے. اسی طرح یہ بھی واقعات آتے ہیں کہ جب صحابہ کرام قرآن اور حدیث کے مشاغل میں تھک جاتے تو بعض اوقات عرب کے اشعار یا تاریخی واقعات سے دل بہلاتے تھے. تو ہلکے پھلکے آپ بیٹھیں کہیں, چلے نانی ماں آپ اپنی کہانی سنائیں, کوئی ایک سالہ پڑھ کے آپس میں ایک دوسرے کو شیئر کر دینا, کوئی حرج کی بات نہیں ہے. ایک روایت کا خلاصہ, تم اپنے قلوب کو کبھی کبھی آرام دیا کرو جس سے قلب اور دماغ کی تفریح اور اس کے لیے کچھ وقت نکالنے کا ثبوت ملتا ہے. تو امید ہے کہ بات جو ہے وہ سمجھ میں آ گئی ہے. لیکن کچھ کھیل ایسے ہیں کہ جن کو خاص طور پہ منع کیا گیا, مثلا شطرنج, چوسر, یہ جو ہمارے ہاں اس کے لیے کوئی خاص نام ہوتے ہیں, اور اس میں ہار جیت کا کھیل, کیونکہ اس پہ پیسے لگتے ہیں, جوا کی ایک قسم ہو جاتی ہے. صحیح مسلم کی ایک روایت ہے حضرت بریدہ سے, رسول اللہ نے فرمایا جو شخص نرد شیر یعنی چوسر کھیلتا ہے وہ ایسا ہے جیسے اس نے اپنے ہاتھ خنزیر کے خون میں رنگے ہوں. اب آج دیکھیے کہ کسینو کے باہر جب تک یہ ہوتی نہیں ہے وہ چلتی نہیں ہے چیز, تو شطرنج کھیلنے میں بھی یہی چیز ہے. اسی طرح ایک روایت سے کبوتر بازی کو بھی اللہ کے نبی نے ناجائز قرار دیا, ابو داؤد کی ایک روایت ہے, یعنی کبوتر اڑانا, ان کے مقابلے کرانا, مناظرے کرانا, یہ ٹھیک نہیں ہے. اب آخری چیز اس میں اگر ہم دیکھ لیں تفریح میں, کہ جب اس میں غنا کہتے ہیں گانے کو عربی میں, اور مزامیر کہتے ہیں میوزیکل انسٹرومینٹس کو. کسی بھی چیز میں جب میوزیکل چیزیں آتی ہیں تو مفسرین کہتے ہیں کہ لہو الحدیث کی تفسیر گانے بجانے سے بہتر ہو ہی نہیں سکتی, یعنی یہاں خاص طور پہ جہاں میوزک ہے. آج تو آپ خبریں نہیں سن سکتے میوزک کے بغیر, ایون آج کے دور میں تو آپ کوئی قرآن کی بھی چیز پلے کرتے ہیں تو سم ٹائم اس میں بھی میوزک ہوتا ہے جو نہیں ہونا چاہیے. تو ضرورت ہے اس بات کی کہ اس چیز کو کم کیا جائے. ہم پیچھے پڑھ چکے سورہ فرقان میں عباد الرحمان کی صفت کہ لا یشہدون الزور, وہ جھوٹی گواہی نہیں دیتے. تو امام ابو حنیفہ اور امام مجاہد اور کچھ لوگ ہیں وہ کہتے ہیں کہ زور سے مراد جہاں گانا ہے, گانے کی محفلوں میں وہ لوگ نہیں بیٹھتے. ابو داؤد ابن ماجہ اور کچھ اور روایت میں ایک حدیث ہے ابو مالک الاشعری سے, اللہ کے نبی نے فرمایا میری امت کے کچھ لوگ شراب کو اس کا نام بدل کر پیئیں گے, یعنی کوئی خوبصورت سا نام رکھ دیں گے انگلش کا, ان کے سامنے معازف اور مزامیر ہوں گے یعنی گانے بجانے والے ساز و سامان کے ساتھ عورتوں کا گانا ہوگا, اللہ تعالیٰ ان کو زمین میں خصف کر دے گا اور بعض کی صورتیں مسخ کر کے بندر اور سور بنا دے گا, یعنی زمین پھٹے گی اور وہ پورے کے پورے ان چیزوں کے ساتھ زمین میں چلے جائیں گے اور کچھ کی شکلیں بدلیں گی. حضرت ابن عباس فرماتے ہیں کہ رسول اللہ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے شراب اور جوئے اور طبلہ اور سارنگی کو حرام فرمایا, اور فرمایا کہ ہر نشہ لانے والی چیز حرام ہے. یہ احمد ابو داؤد اور ابن حبان کی روایت ہے. ایک اور روایت سن لیجئے, تھوڑی سی طویل ہے, ترمذی کی حسن غریب حدیث ہے. حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ نے فرمایا کہ جب مال غنیمت کو شخصی دولت بنا لیا جائے, یہ بڑی قابل غور بات ہے, یعنی اجتماعی مال کو کوئی ذاتی ملکیت سمجھ لے کہ یہ میں ہی جو اس کو کروں میں کر سکتا ہوں، شخصی دولت بنا لینا، اور جب لوگوں کی امانت کو مال غنیمت سمجھ لیا جائے، اور جب زکوٰۃ کو ایک تاوان سمجھا جائے یعنی بوجھ سمجھ کے دیا جائے، جب علم دین کو دنیا طلبی کے لیے سیکھا جائے، اور جب مرد اپنی بیوی کی اطاعت اور ماں کی نافرمانی کرنے لگے، اور دوست کو اپنے قریب کرے اور باپ کو دور رکھے، اور مسجدوں میں شور و غل ہونے لگے، اور قبیلے کا سردار ان کا فاسق بدکار بن جائے، اور جب قوم کا سردار ان میں ارذل ترین بدترین آدمی ہو جائے، اور جب شریر آدمیوں کی عزت ان کے شر کے خوف سے کی جانے لگے، اور جب گانے والی عورتوں اور گانوں باجوں کا رواج عام ہو جائے، اور جب شرابیں پی جانے لگے، اور اس امت کے آخری لوگ پہلے لوگوں پر لعنت کریں یعنی لوگ پچھلوں کو برا بھلا کہنے لگے، تو اس وقت تم انتظار کرو ایک سرخ آندھی کا اور زلزلے کا اور زمین خسف ہونے کا اور صورتیں مسخ ہو جانے کا اور قیامت کی ایسی نشانیوں کا جو یکے بدیگر اس طرح آئیں گی جیسے کسی ہار کی لڑی ٹوٹ جائے اور اس کے دانے یک بیک بکھر جائے۔ آج دکھ رہی ہیں یہ باتیں، کل ہم نے وہ کلپ بھی دیکھا کہ جو جاپان میں زلزلے کے آنے سے پہلے والے جاپان کے وہ حصے اور اب زلزلے کے بعد کے، یقین کریں قیامت دکھتی ہے کہ ایک طرف لش گرین باغ ہیں خوبصورتی، اور صرف ایک وہ کہتے ہیں کہ فتح فلحی حطائف میں ربی والی کیفیت کہ ایک خلارا آیا اللہ کا، سب گھاس جل کے راکھ ہو گئی دھواں دھار، اور ایسے لگتا ہے کہ وہ زمینیں ایسی ہوگی جیسے وہاں کوئی بستا نہیں تھا۔ تو کیا آج اگر ہم سرسبز جگہوں میں بیٹھے ہیں تو کیا ہمارے لیے یہ نہیں ہوگا؟ آج چاروں طرف دنیا کا کیا یہ نقشہ نہیں ہے؟ 1400 سال پہلے اللہ کے نبی نے جو خبر دے دی وہ نہیں ہے؟ جتنے گانوں کے کیسٹ، سی ڈیز، البمز اور نہ جانے آج تو کیا کچھ ہے، کیا یہ آج عام نہیں ہے؟ آپ نے فرمایا ایک وقت ہے کہ گانے والیاں سروں پہ ہوں گی، لوگ کہتے ہیں ہم سمجھتے نہیں تھے یہ کیا، جب سے ہیڈ فون ایجاد ہوا لوگوں کو سمجھ آ گئی کہ اب گانے والیاں سر پہ بیٹھی ہوئی ہیں۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ انسان جب لیٹے گا تو اس کے سر کے کناروں پر گانے والیاں ہوں گی۔ تو اس کو بھی میں نے کسی کی اسپیچ میں سنا کہ بیڈ کے سائڈ ٹیبل پہ جو میوزیکل انسٹرومینٹس ہوتے ہیں اور وہاں سے جو سنتے ہیں، تو کیا یہ ساری باتیں اللہ کے نبی کی سچ نہیں ہے؟ اس کے باوجود بھی کچھ لوگ کہتے ہیں کوئی حرج نہیں، کیا گانا بجاتے خود برے؟ گانے اور شعر میں فرق میوزک کا ہی ہے۔ کوئی ایک عورت ہے، اس کو ایک اچھا سا بول آتا ہے، محبت کا ہی صحیح، وہ اپنے شوہر کے لیے گا دیتی ہے، کوئی بری بات نہیں ہے، لیکن وہی عورت اسٹیج پہ بن ٹھن کے میوزک کے ساتھ گاتی سناتی ہے تو وہ درست نہیں ہے۔ تو ساری باتوں میں ایک آخری بات کر دوں کہ جب یہ سب کچھ اس طرح جائز نہیں، تو کیا اللہ کے نام کے ساتھ محفل سما جائز ہے؟ قوالیاں جائز ہیں؟ تالیاں بجانا کس کا کام تھا؟ سورۃ انفال میں ہم پڑھ چکے کہ وہ تالیاں اور سیٹیاں بجاتے تھے۔ تو آج جب گانے گا گا کے اللہ کو خوش کریں گے اور انڈین گانوں کی دھنوں پہ نعتیں پڑھ پڑھ کے ہم اللہ کے نبی کو خوش کریں گے تو یہ درست نہیں۔ پھر ایک چھوٹی سی اور بات رہ گئی کہ فضول خرچی کتنی ہے۔ آج صرف ایک کام آپ کر لیں، صرف ایک موٹا موٹا کام، گھر جا کر اپنے گھر میں ایک کونے سے لے کے دوسرے کونے تک چیزوں کی لسٹ بنا لیں، کتنی چیزیں ہیں جو میرے گھر میں انٹرٹینمنٹ کے نام پہ خریدی گئی ہیں اور کتنی مقصد کی ہیں، محض تفریح کے نام پہ اتنا پیسہ لگ جائے، اور ایک طرف اللہ کے دین کو ایک ایک پیسے کی ضرورت ہے، ایک ایک پینی کی ضرورت ہے۔ آج کیوں مسلمان پنپ نہیں رہے، آج کیوں اسلام نہیں ہے کہ ہمارے اپنی تعیشات پہ، گھر کے اندر اپنی ذات پہ بے شمار لگتا ہے، لیکن اللہ کے نام پہ ہم گن گن کے دیتے ہیں۔ یہ چیزیں کسی قوم کے زوال کی علامت ہوتی ہیں کہ وہ اللہ کے نام پر تو لگانا نہ پسند کریں اور ایک شادی یا ایک فنکشن پہ لاکھوں لگا دیں صرف فن کے نام پہ۔ اس لیے ان چیزوں کو دیکھیں، یہ تو غیر مسلموں کی باتیں۔ سورۃ سواد میں آپ پڑھیں گے کہ ذالک ظن الذین کفروا، یہ تو کافروں کا گمان ہو سکتا ہے کہ دنیا موج ہے، مستی، ایک ویکینڈ پہ ادھر گئے، ایک پہ ادھر گئے، کھا لیا، کمایا وہ کھا لیا، پھر کمایا پھر کھا لیا، قسطیں دے دی۔ ہر دن عید نہیں ہے، ہم دنیا میں کوئی کھیلنے نہیں آئے، ہم دنیا میں کس چیز کو اہمیت دے رہے ہیں، کیا دے رہے ہیں، کیا لے رہے ہیں۔ ہر دن شادی نہیں ہو سکتی، ہر دن فن نہیں ہو سکتا، زندگی ایک سنجیدہ حقیقت ہے۔ ہم تو اللہ کے نام کو شادی بیاہ میں سے بھی نکالتے جا رہے ہیں۔ مومن ایک ذمہ دار انسان ہوتا ہے، وہ ہر دن سوچتا ہے کہ میری زندگی سے ایک دن کم ہو گیا، اب مجھے لینا ہے، اور اسلام کا یہ مزاج ہے بھی نہیں ہے۔ ہمارا حال کیا، ظلم کی حد یہ ہے کہ جب ہم غیر ملکوں میں رہتے ہیں نا، تو فن کے نام پہ یا کلچر کے نام پہ کسی قومی دن کے نام پہ بھی جو مناتے ہیں بھی یہی تعیشات ہوتی ہے، ناچ ناچ کے گوروں کو دکھاتے ہیں کہ ہم آج آزاد ہوئے تھے، آج ہمارا بڑا دن ہے، آج فلاں دن ہے، اور آج تو سب سے بڑی لاہ الحدیث آپ دیکھ لیں، فون کالز بن گئی ہیں، کسی کی منگنی کر کے دیکھیں آپ، رات کو وہ کمپیوٹر پہ بیٹھیں گے اور صبح ہو جائے گی اور ساری رات چیٹنگ ہوتی رہے گی۔ سب سے زیادہ مجھے لگتا ہے کہ لاہ الحدیث جو آتا ہے نا وہ ینگ ایج کے لڑکے لڑکیوں کے بیچ میں آتا ہے۔ ایک رپورٹ پڑھ رہی تھی کہ پاکستان کی کہانی کہ بعض رات کو بیٹھتے ہیں عشاء کی نماز کے بعد سے فجر ہو جاتی ہے اور ساری رات چیٹنگ، وائس چیٹنگ، سیل فون، میسجنگ، کیا کرنا ہے؟ آپ سوچیں کہ آپ کو کیوں ہر وقت نئے فون چاہیے؟ مسئلہ کہ آپ کیوں اویلیبل رہنا چاہتے ہیں، آپ نے کون سا اہم کام کرنا ہے؟ بچے کے ہاتھ میں ہم نے فون دیے، پھر اس میں گندی چیزیں آتی ہیں۔ ایک ماں نے گواہی دی کہ ان کے بچے کے پاس فون تھا، کہتی ہیں کہ پلان جو بھی تھا فون کا وہی ماں باپ نے دیا ہوا، بعد میں پتہ چلا 50,000 کروڑ کا بل آ گیا۔ یہ کیا ہوا؟ اب ماں کہتی ہے میری تو جان نکل گئی، کہ یعنی کچھ باہوش نہیں کہ بھائی کوئی کاروباری کالز ہوں گی، کوئی بزنس کے کالز ہوں گی۔ کہتی ہے جب فون آیا میں تو پریشان ہو گئی، بل کے باپ کو نہ پتہ چلے، جا کے میں نے کمپنی والوں سے پوچھا کہ بھائی یہ کیا کیا، اس نے فوراً لسٹ کھولی، اس نے کہا کہ تمہارے بچے نے فون پہ ایک ایسا میسج ہوتا ہے، بٹن ہوتا ہے یا وٹ ایور کیا ہوتا ہے، وہ آتا ہے، جو ہی آپ اس کو کلک کر دیتے ہیں تو اس کے بعد یہ جو کال گرلز ہیں، جو گندی عورتیں ہیں جو بلاتی ہیں، ان کی کالز آپ کے فون پہ آتی ہیں اور آنے والی ہر کال کا بل آپ کو پڑتا ہے۔ کہتی آپ کے اس فون سے کسی ایک وقت میں کسی نے وہ ایک بٹن پریس کیا تو سارے شہر کی گندی کال جو ہے وہ آپ کے بچے کے نام پہ آ گئی ہیں۔ تو 50,000 کہتی میں نے کہاں سے پکڑ تکڑ کے 50,000 کروڑ بل جمع کرایا کہ باپ کو پتا چلا وہ تمہار دے گا اس بچے کو۔ اب بتائیں آپ کیا کریں گے؟ آج کیوں پریشان ہے؟ کبھی بیٹھ کے ہم سوچیں نا تو یہ لو کا نتیجہ ہے کہ ہم صبح فریش نہیں اٹھتے، ہم صبح اٹھ نہیں سکتے، ارلی مارننگ میں آدھی دن گزرتا ہے تو ہماری آنکھیں کھلتی ہیں، کہتے ہیں زندگی ایک ہی بار ملی ہے۔ ایک ہی بار ملی ہے نہیں، بار بار تو نہیں ملی، لیکن دو بار تو ملے گی۔ تو امتحان کے دن تھے، وہ بات ہے، کبھی چینج کر لیتا ہے بندہ، تیز چینج کیا، روز آپ سبزی کھاتے ہیں، دال کھاتے ہیں، کبھی گوشت کھا لیتے ہیں، کبھی پلاؤ پکا لیتے ہیں، آپ کی مرضی، یہ ٹیسٹ چینج کرتا ہے بندہ، لیکن عادی تو نہیں ہو جاتا۔ ہر دن اگر آپ بھاری کھانے کھائیں گے تو آپ کا تو مزاج بدل جائے گا۔ تو اس لیے یہ لاہ الحدیث ہے، فون بھی آتے ہیں تو نمازوں میں فون آ رہے ہیں، بعض لوگ جماعت نکل رہی ہوتی ہے اور وہ باہر کھڑے فون پہ باتیں کر رہے ہیں، آپ بعض لوگوں کو دیکھے ٹرین پہ بیٹھیں گے تو فون ان کے ہاتھ میں ہوگا۔ میں تو صرف ایک چیز سوچتی ہوں ایسے وقتوں میں کہ یہ نسیں نہیں پھولتی، یہ جو کن پٹیاں پھولتی ہیں نا باتیں کر کر کے۔ میرا خیال ہے کہ پڑھانے کے علاوہ اگر میں زیادہ باتیں کروں تو میرے تو یہاں سوجن ہونے لگے، لیکن ہم بیٹھے۔ آپ ان باتوں کو ٹھنڈے مزاج سے لیں، اس کو یہ نہ لیں کہ کوئی ان کے خیالات ہیں، یہ سختی کر رہے ہیں، نہیں، ہم کچھ نہیں کر رہے، جو افیکٹس ہیں نا وہ انسان خود بھگت رہا ہے۔ جتنی یہ ٹیکنالوجی کے نام پہ چیزیں عام ہو رہی ہیں نا، سیل فونز ہیں، MP3 پلیئرز ہیں، ہر وقت کانوں کو لگے، اس کا ہمارے باڈی سیٹ اپ پہ کتنا گڑبڑ ہو رہا ہے۔ ہم سارا دن انرجی لے رہے ہیں، یہ ساری اسپیس نکلتی ہیں، اس میں سے نکلتی ہیں، ہر جگہ سے نکلتی ہے، اس سے انسان کی باڈی ہائپر ہوتی ہے۔ آپ محسوس کریں جو بچے زیادہ وقت مشینوں میں گزار رہے ہیں نا، کہیں ٹی وی میں، کہیں میڈیا میں، ویڈیو گیمز میں، وہ آپ کی بات نہیں سنیں گے، وہ ہائپر ہوں گے، وہ کوک بہت پیئیں گے، وہ سنیکنگ بہت کریں گے، صحیح کھانا نہیں کھائیں گے۔ پھر ہم نے اس میں یہ بھی دیکھا، لِیُدِلَّ، خود نہیں غافل بلکہ دوسروں کو بھی بہکاتا ہے۔ وہ تو ایک نظر بن حارث تھا نا جو خریدتا ہے، آج BCO کمپنی ہے جنہوں نے ایسی چیزوں کو مارکیٹ میں پھیلایا ہوا ایک جال کی طرح، لیکن ان کا کام کب چلتا ہے؟ جب ہم لیتے ہیں، ہم لینا چھوڑ دیں ان کا بکنا ختم ہو جائے گا۔ اور ان چیزوں کا صحیح استعمال کریں۔ دیکھیں اسلام ٹیکنالوجی کا دشمن نہیں ہے، اسلام نہیں چاہتا کہ آئی پوڈز نہ بنے، MP3s نہ بنے، لیپ ٹاپس نہ بنے، یہ تو بننے ہی ہیں، یہ نہ روک سکتا ہے نہ روکنے کی ضرورت ہے، کرنے کی ضرورت ہے کہ ان کو استعمال کریں اچھی طرح۔ کس طریقے سے ہم اس طرح سے کام کرتے ہیں، تو اس کے ذریعے سے آج دیکھیے اسلام کو بدنام کیا جا رہا ہے نا، پروپیگنڈے جو ہوتے ہیں، جو ایسی چیزیں ہو رہی ہیں۔ بسنت پہ کیا ہوتا ہے؟ یہ جو ہمارے ملک میں فوبیا چلتا ہے کہ آج اس شہر کی بسنت ہے، آج اس شہر کی بسنت ہے، آپ کو پتا ہے کہ آج یہ بھی لاہ الحدیث بن چکا ہے۔ مجھے تو ایسے لگتا ہے کہ یہ لاہ الحدیث جو نا، یہ انسان کے نفس کو موٹا کر دیتے ہیں۔ پھر ایسے بندے کو قرآن اچھا لگے گا؟ آپ کے جملے کیوں دوسروں کے کانوں پہ بوجھ پڑتے ہیں؟ کیوں ان کو سب سے مشکل اللہ کے دین کے لیے کمٹ ہونا لگتا ہے؟ کیونکہ کمٹمنٹس تو کہیں اور ہو گئی نا۔ ایسا بندہ جب سامنے نہیں آئے گا، سبیل اللہ سے دور ہٹے گا تو کدھر جائے گا؟ سبیل الشیطان پہ جائے گا. آپ کسی ہائی وے پہ جاتے ہیں سیدھی طرف نہ جائیں تو الٹی طرف ہی جائیں گے نا. پھر ہم جو سنتے ہیں وہ بولتے ہیں, جو بولتے ہیں اس کا اثر آتا ہے. پھر انسان ہر چیز کا مقابلہ کرتا ہے لیکن اپنے نفس کا مقابلہ کرنا اس کے لیے ممکن نہیں. میں نے تو دیکھا جب تک یہ گانے نہیں چھٹتے نا قرآن نہیں آتا. ازما لے آپ سب بھی اپنے آپ سے پوچھیں ان آیتوں کے بعد اللہ تعالیٰ کی کچھ صفات کو دیکھ لے. خلق السماوات بغیر عمد ترونہا, اس نے بنائے آسمان بغیر ستونوں کے جن کو تم دیکھتے ہو. یعنی ستون تو تمہیں نہیں دیکھتے لیکن اللہ کا یہ آسمان, اللہ کی یہ تخلیق تمہیں دکھتی ہے, ہر لمحے دیکھتے ہو. ترونہا کی ضمیر ہے وہ دو طرف ہے, ہا کی ضمیر یا تو آسمان کی طرف جاتی ہے یا پھر عمد کی طرف جاتی ہے ستون. پہلی صورت میں معنی کیا ہوگا, اس نے آسمانوں کو ستونوں کے بغیر پیدا کیا اور تم مشاہدہ کر رہے ہو کہ آسمان ستونوں کے بغیر قائم ہے. اگر آپ دوسری لیں عمد کی جگہ پہ لیں اس کی ضمیر, تو مطلب کیا ہے کہ آسمان کے لیے ایسے ستون نہیں بنائیں جو تمہیں نظر آئیں. یعنی مراد ہے کہ وہاں ہو سکتا ہے کہ کچھ ستون ہو اور تم ان کو نہ دیکھنے والے ہو. بہرحال دونوں باتیں ٹھیک ہے, اس پہ ہم سورت رات کے شروع میں بات کر بھی چکے. اللہ تعالیٰ کہہ رہے میری قدرت کو دیکھو میں نے کیا کچھ بنایا ہے. اگر میرا کوئی حکم تمہیں مشکل لگتا ہے تو میری ذات کو دیکھ لو کہ میں کتنا کچھ کرنے والا ہوں. اللہ تعالیٰ کیسے کرتا ہے آپ ذرا امیجن تو کریں کہ آسمان اتنی بڑی چھت ہے اور اس میں بیچ میں پلرز ہوتے ہیں, جیسے یہ ہمارے اس ہال میں رکھا ہوا لگا ہوا ہے. ذرا بڑی چھت ہوگی تو آپ دیکھیں کہ سپورٹ کے لیے کچھ نہ کچھ کرنا پڑتا ہے. کیسا لگتا, جگہ جگہ رکاوٹیں کھڑی ہوتی کیا بیچ میں پلر آ گئے. کسی جگہ درس تھا تو وہ کافی دیر اسی چیز پہ بتاتی رہی کہ ہال تو بہت بڑا ہے لیکن ایک مسئلہ ہے کہ اگر ہم یہاں کرسی رکھیں گے تو پھر بیچ میں پلرز آئیں گے جو لوگوں کے ویو کو روکیں گے تو پھر فوکس نہیں ہوں گے. ایک کمرے میں اتنا مسئلہ ہے تو آپ ذرا امیجینیشن میں لائیں کہ آپ باہر نکلیں گاڑی موڑنے لگے آسمان کا پلر آ جائے, ادھر سے موڑنے لگے دوسرا پلر آ جائے. پاسبل تھا, آج ہیں پلرز. اللہ تعالیٰ نے اس کو ایسے چارجز کے ذریعے اور ایسی گریویٹی اور برقی رو کے ذریعے سے باندھا ہوا ہے کہ ہمیں دکھ نہیں رہے. انویزیبل قسم کے پلرز ہیں. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ تمہیں دیکھو, تمہیں غور کرنا چاہیے. زمین کی بجائے آسمان کے اندر اللہ تعالیٰ نے اس قسم کی چیزیں ڈال دی. وال کا فلر دی رواسی انتمی دبی کم, اور کھڑے کر دیے زمین میں اونچے اونچے پہاڑ تاکہ زمین ڈولتی نہ رہے تمہارے ساتھ. وہ بس صفیح من کل دابتن, اور اس نے پھیلا دیے اس میں ہر طرح کے چلنے والے. داب دبیب کی جمع, دبیب سے ہے یہ لفظ, چلنے والے کریچر کے معنوں میں, یعنی جو خود چلتے ہیں جو اس طرح کے کام کرتے ہیں. وان سلنا من السما ایمان, اس نے نازل کیا آسمان سے پانی. فم بتنا فی ہم ان کل زوجن کریم, پس اگائے ہم نے اس میں ہر قسم کے نفیس جوڑے. اتنا خوبصورت معاملہ کیا اللہ تعالیٰ نے. یہ جو تمیدہ کا لفظ ہے میدہ سے ہے, بڑی چیز کے ہلنے کو کہتے ہیں, حرکت کا معنی آتا ہے اصل میں اس میں, اور زوج قسم کائن کے معنوں میں بھی آتا ہے. کریم بہت فائدہ دینے والے عمدہ. اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں ھذا خلق اللہ, یہ تو ہے اللہ کی تخلیق. فَأَرُونِ مَاذَا خَلَقَ الَّذِينَ مِن دُونِهِ, پس مجھے دکھاؤ کیا بنایا ہے ان لوگوں نے جو اس کے سوا ہیں. اصل میں شرک کا رد آخر میں. اور آپ کو بالکل لگے گا کہ اس آیت کے یہاں آنے کی وجہ کیا ہے. وجہ یہ ہے کہ جو احکامات اللہ تعالیٰ دیتا ہے اس کو ماننا جب مشکل لگے تو پھر سوچو کہ اللہ کی ذات نے یہ سب کچھ جو بنایا ہے آخر اس کی بات ماننے میں حرج کیا ہے, رکاوٹ کیا ہے. ہر طرف تصور میں اتنی خوبصورت چیزیں اللہ نے دکھا دی, کہیں بارش ہو رہی ہے, کہیں پھول کھل رہے ہیں. خاص خلق اللہ, یہ ہے اللہ کی تخلیق. فارونی ماذا خلق الذین من دونی, تم دکھاؤ ان لوگوں نے کیا بنایا جن کے پیچھے بھاگے پھرتے ہو. بالکل تکبر کو توڑنے کا ایک نسخہ ہے یہ. کائنات پہ غور کرو, اس کتاب پہ غور کرو, اسے چھوڑ کر لہو الحدیث کے پیچھے پڑے ہو. بل الظالمون فی ضلال مبین, مگر ظالم کھلی گمراہی میں موجود ہیں. ان کا دل لہو میں لگتا ہے, اب اتنا وقت ہے ان کے پاس, اتنا دماغ ہے کہ اپنے مائنڈ کو ٹریپ کریں. دیکھیے بندہ مومن تو ہر لمحے اپنے آپ کو بچا بچا کے پھرتا ہے, اپنی آواز کو بچاتا ہے کہ میں زیادہ بول سکوں, وہ اپنے کانوں کو بیکار چیزوں سے بچاتا ہے کہ اگر کان بوجھل ہو جائیں گے تو پھر کلاس میں کیسے فوکس ہوں گا. وہ اپنی وقت کو بچاتا ہے, نیند پوری کرتا ہے کہ کہیں میں کلاس میں سو رہا ہوں گا تو میں کام کیسے کروں گا. وہ دماغ کے اندر بیکار فکر نہیں لاتا, غم نہیں لاتا, بہت خوشی نہیں لاتا. اصل بات یہ ہے کہ انسان اپنے آپ کو چینج کرے، ٹیسٹ بدل لیں. آپ دیکھیں گے وہی مزہ جو گانے میں آتا تھا وہ قرآن کی تلاوت میں آئے گا. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ یہ لوگ اتنی سستی تفریح حاصل کرتے ہیں، اپنے بچوں کو خود کو ضائع کرتے ہیں، ان کو ہیلدی تفریحات کی ضرورت ہے. ان کا مزاج بدلو، اللہ کی قدرت دکھاؤ، اور اس طریقے سے اپنے آپ کو بھی بچایا ہے جیسے اب اپنی نسلوں کو بچاؤ کہ اللہ کی ذات جو اتنی بڑی ہے تو پھر ہم اپنے آپ کو اس کے آگے کیوں نہ دیں. فَهِيَ قُدْرَتُ اللَّهِ وَإِرَادَتَهُ. بس کہتے ہیں کہ یہ اللہ تعالیٰ کی جو تخلیق کی بات ہو رہی ہے اور اللہ تعالیٰ نے جو سب کچھ بنا دیا ہے، دیکھو کہ اللہ نے کیسی پیاری اپنی قدرت سے چیزیں بنائی کہ آسمان ہے اور اس کے نیچے کوئی آپ کو ستون نہیں دکھتے. اللہ تعالیٰ نے یہ سب کچھ کر کے ہم سب کو کھلی دعوت دی کہ ہم بھی اپنے دل دماغ کو اللہ کے آگے جھکائیں. یہ آسمان آسمان ایسا نہیں ہے جو ہمیں دکھتا ہے، تو پھر اس کے نیچے چلتے پھرتے تمہیں خوف نہیں آتا. اللہ تعالیٰ کی ذات اس کو کسی لمحے تم پر گرا سکتا ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں عمل کی توفیق دے اور اللہ کی قدر کرنے والا بنا دے. یہاں پہ سبق پورا ہوا. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.
بسم اللہ الرحمن الرحیم.
الف لام
نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقه
اعوذ بالله من الشيطان الرجيم السلام عليكم ورحمه الله وبركاته جی کیسے لگی؟ کیا سیکھا آج کی آیات سے؟ کیونکہ ہر آیت ہمارا جو ہے ہمیں سبق سکھاتی ہے نا، یہ آیات ہیں کتاب حکیم کی، باعث ہدایت ہے، رحمت ہے مسلمین کے لیے جو قائم کرتے ہیں نماز کو، دیتے ہیں زکات اور آخرت پر یقین رکھتے ہیں. بقرہ جی لہو الحدیث، صحیح بات ہے. اچھا، اور لوگوں میں سے کوئی ہے جو خریدتا ہے لہو الحدیث تاکہ بٹکائے اللہ کے راستے بغیر؟ لہو الحدیث ہمارے ارد گرد بکھرا ہوا ہے، صحیح بات ہے. اللہ کی بندگی کرنی ہے، صحیح جی. اور کیا جو یہ کرے گا، مذاق اڑائے گا، تو اس کے لیے دردناک عذاب بھی بتا دیا اللہ پاک نے. اللہ کی بندگی کرنی ہے، جب پڑی جاتی ہمارے آیات تو کیا ہے، تکبر کرتے ہیں، منہ کھیل دیتے ہیں، ان کے کانوں پر بوجھ ہے. یہ واقعی بات ہے کہ جب اللہ پاک سنانا چاہتا ہے تو ہم جو ہے اسے منہ موڑ لیتے ہیں. جی اب اسی سے میں تھوڑی سی بات کر رہی تجوید کے لیے. ابھی گروپ میں میسج کیا ہے سسٹر عائشہ کا، تو پلیز لازمی سنیے گا. آپ لوگوں کے جو ہے نان سیریس ایٹیٹیوڈ میں کہوں گی کہ آپ لوگوں نے آج بھی کلاس میں کسی نے ریسپانس نہیں دیا سوائے ایک کے، تو اس کے بارے میں مجھے تھوڑا سا بتائیں، کیونکہ ہم قرآن کی تفسیر کی کلاس سنتے ہیں، تو کیا خیال ہے آپ کو تجوید زیادہ آ گئی ہے یا کیا مسئلہ ہے؟ آپ کو صفو تو کہہ رہی ہیں کہ اگر یہ لوگ نہیں لینا چاہتے ان کو میں نے صفا تجوید بھی کروا دی ہے، صفا دی ہے، میں کوئٹ کر دیتی ہوں. یہ اگر ٹائم جو ہے میں کہیں اور اس کو سپینڈ کر دیتی ہوں جب ہم سیریس نہیں ہوں گے، ٹھیک ہے؟ تو 24/7 جی عائشہ، اس کا کیا مطلب ہے؟ یہ مجھے سمجھ نہیں آئی آپ نے کیا لکھا اس کا. تو آپ مجھے بتائیں کہ آپ لوگ کلاس میں کیوں، جب آپ سے کہا جاتا ہے آپ کو پتا ہے ماشاء اللہ کیا نا. اور یہ دیکھیں آگے ہم جو ہمارے پاس ابھی یہ بہت سخت آیات ہے نا، جو ابھی ہم کہہ رہے لہو الحدیث بھی ہے، جب پڑھا جاتا ہے ان کے سامنے تو ہم اچھا لہو الحدیث کے متعلق، ٹھیک ہے. تو یہاں پہ دیکھیں جب ایک چیز ہمارے پاس ہے تو کیا ہم بھی وہی کام نہیں کر رہے؟ ابھی ایک چیز ہمیں ہم وہ اگنور کر رہے ہیں. ہاں جی سادیا، آپ بھی لیٹ آئی ہیں لیکن کوشش کریں. دیکھیں جو زیادہ تر جو لوگ کلاس میں تھے تو آسواس دیا، تقریباً آگے بھی ایک دفعہ اس طرح دو تین دفعہ ہو چکا ہے، تو وہ ذرا سسٹر کو ذرا عجیب سا فیل ہوتا ہے کہ وہ آپ لوگوں کو کہہ رہے ہیں آپ لوگ پڑھ، لیکن آپ کو پتا ہوتا ہے کہ تجوید کی ہماری کلاس ہوتی ہے، تو یہ تو پھر اچھی بات نہیں ہے نا. پھر سب سے بڑی بات، انہوں نے جو اس دن بھی تجوید کے لیے آپ دیں تو آپ نے اس کو اتنا لیٹ، تقریباً سب نے سوائے دو تین اسٹوڈینٹس کے سب نے ہی لیٹ سینڈ، اور بلکہ سینڈ ہی نہیں کیا، صرف تین چار ٹوٹل 7 اسٹوڈینٹ یا 6-7 سینڈ کیا نا. میں آپ لوگ یہ میں نے وہ میسج پلیز کوئی گروپ میں نہیں کرے، اس کے علاوہ فی الحال اس کو لازمن سنیں اور اس کو دیکھیں کہ ہمیں کیا کرنا ہے. اگر آپ نہیں لیں گے تو پھر آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کی بہت اچھی ہو گئی ہے، آپ کو تجویز کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ دیکھیں بے شک آپ لوگ واٹس ایپ گروپس میں ایڈ ہیں لیکن جو لائیو ٹیچر آپ کی کراتے ہیں یقین کریں یہ ایک بہت بڑی آپ کے لیے اپرچونٹی ہے. آپ ان سے پوچھ سکتے ہیں، وہ جس طرح بھی انہوں نے تلاوت کی ہے سورۃ کبوت خارج کے ساتھ صفات الحروف کے ساتھ، اس طرح کہاں آپ سیکھ سکتے ہیں؟ گروپ میں تو بس آپ کو ایک آڈیو سینڈ کی جاتی ہے، اسے آپ سیکھتے ہیں تو اس کو آپ کیا کرتے ہیں اسے آگے ریکارڈ کر کے بھیج دیتے ہیں. وہ جب لائیو جو چیز آپ کو ایک مل رہی ہے تو آپ سب سے ریکویسٹ ہے، کیونکہ زبردستی میں نے پہلے بھی بولا تھا اگر آپ اسائنمنٹس نہیں کرتے، گروپنگ نہیں کرے تو آپ کے ساتھ زبردستی نہیں ہے. کلاس آپ کو اپنی مرضی سے اگر اٹینڈ کریں، کچھ لوگ آ جاتے ہیں کبھی کبھی، ماشاء اللہ جو لوگ ریگولر ہیں ان کو نہیں میں کہہ رہی، ٹھیک ہے، لیکن تجوید کے لحاظ سے آج میرا دکھ ہوا ہے تو آپ لوگوں سے میں دوبارہ سے ریکویسٹ ہی کر سکتی ہوں کہ پلیز اس کو سیریسلی لیں. آپ کو پتا ہے کہ ہماری زیادہ تر ہر تقریباً ٹیوزڈے سے ہی کو کلاس ہوتی ہے نا، تو پلیز اس میں لازمن پارٹیسپیٹ کریں، لازمن کریں، آپ ان کو ریسپانس دیں. دیکھیں یہ والے آپ سوچیں اگر ایک چیز اٹھا لی جائے گی، سوچے کہ اللہ تعالیٰ اس میں ہماری ہی کوتاہیاں ہماری ہی کمیاں ہیں، تصرفات ہی کثرت کریں، ان للہ و انا الیہ راجعون، کہ آئندہ نہ کرنے کا عہد کریں کہ ہم نے یہ
یہ چیزیں موقع یقین کرے آپ کو بار بار نہیں آئیں گی. میں خود پرسنلی اپنا ایکسپیرینس بتا رہی ہوں, استاذہ جی بھی دیکھیں بار بار وہ چیزیں ہمیں بتا رہی ہیں. اب کائنات پہ غور و فکر کر سے جیسے سارا کچھ بتایا جا رہا ہے, تو یہ اب آپ لوگوں کی طرف سے مجھے ایک کوشش کریں. تھوڑے سے پارے رہ گئے ہیں, کوئی کسی کو ہو تو وہ کلاس میں نہ آن ٹائم, جیسے ابھی نیٹ کا کسی کو ہوا ہے ولاد آباد, جب آپ سے بات کی جاتی. دیکھیں ہم یہاں پہ ایک دوسرے کو دیکھتے ہیں, آپ یہاں پہ بہت کم لوگ جو ہیں پارٹیسپیٹ کرتے ہیں. آپ جیسے کلاس میں ہم لوگ ریکیپ کر رہے ہو تو انہیں آپ لوگ بہت کم کرتے ہیں. یہ آپ لوگ پر امانت سمجھا کریں, کیونکہ ہم ایز اے اسٹوڈنٹ اگر کلاس کو جوائن ہیں, جو بھی آپ کے ذہن میں آتا ہے نا وہ لازمن آپ کریں. ٹھیک ہے, لازمن کریں, لازمن کریں, کمٹمنٹ کی ہے. یقین کریں آپ کو کل کو اس کے اوپر افسوس ہوگا, اس ٹائم کو یوز نہیں کیا, یوٹیلائز نہیں کیا, اس کے استعمال نہیں لے کے آئے. تو یہ اللہ کے دیکھیں, ابھی کل کی جو آیات چلے گی میرے سامنے وہ کھلا ہوا ہے نا, جو نکمان نے شکر ادا کیا, کہ کل آپ کو سنیں گے آپ کو ان چیزوں کی اور زیادہ قدر آئے گی کہ یہ بہت بڑی نعمت اللہ پاک نے آپ کو دی ہے. آپ تفسیر تو سیکھ لیں گے, سارا کچھ سمجھ آ, تجویز جب آپ نے کسی کو بیان دینا ہے, کسی سے بات کرنی ہے, تو آپ کو اگر قرآن پڑھنا ہی ٹھیک نہیں آتا تو وہ کہیں گے اس کو خود قرآن پڑھنا نہیں آتا تو ہمیں یہ کیا سکھائے. اس کو لازمن پلیز سیریسلی لیجیے گا. تو میں آپ سے بس ریکویسٹ ہی کر سکتی ہوں, ٹھیک ہے. اور آج بھی آیات سے آپ نے دیکھی کر قرآن کی غور و فکر میں, یہ سارا کچھ آپ نے کائنات, ہر چیز اللہ کے تابع ہے نا, ہر چیز دیکھے وہ اس کا حکم مانتی ہے. ہمیں اللہ تعالیٰ نے اگر مواقع دیے ہیں تو ہم ان سے کیوں فائدہ نہیں اٹھاتے, ہم کیوں نان سیریس ایٹیٹیوڈ اختیار کرتے ہیں. تو یہ پلیز ضرور کیجیے گا. ابھی ان شاء اللہ ہم تھوڑی سی گرامر کر لیتے ہیں, تھوڑی سی کریں گے ان شاء اللہ, کیونکہ ہمیشہ ہی میں ہمیشہ کوئی پرابلم آ رہی ہے کہ جب بھی اوپن ہوتا ہے تو اس وقت جو ہے یہ پلٹ آف جو لاسٹ ہو جاتا ہے نیٹ کنیکشن کی وجہ سے. جی یہ بھی آپ لوگوں کو لنک کر لیں. تو ابھی اس میں بھی بہت کم گرامر میں بھی آپ لوگوں میں سے پارٹیسپیٹ کرتے ہیں ماشاء اللہ, جو ریپلے سیشن میں بھی ہے ماشاء اللہ, جو لوگ ریگولر ہیں جیسے سسٹم حاضر ہیں اور بھی ہیں وہ لوگ مجھے سینڈ کر دیتے ہیں نا ہوم ورک بھی. آپ میں سے ماشاء اللہ جو ریگولرز ہیں, عائشہ ہیں, غزالہ ہیں, رئیس مصور ہیں, مطلب عائشہ ترابی ہیں, سینڈ کر رہے ہیں, لیکن میجارٹی جو ہے وہ نہیں کر رہے. ٹھیک ہے, آئی ہیو ٹو ٹیک کیئر آف مائی شیز ویٹنگ فار می. جی غزالہ, مجھے آپ کا پتا ہے. دیکھیں آپ نے بتایا اللہ تعالیٰ آپ کی والدہ کو شفا کامنا عطا فرمائے. یہ سسٹر ہیں, ان کی والدہ کی جو فریکچر بھی ہو گیا تھا, گر گئی تھی, ایشو نہیں بنایا. یہ بتاؤ میں اس لے رہی ہوں, اس کے باوجود ماشاءاللہ یہ کلاس ریگولر لے رہی ہیں, ساتھ ساتھ اپنی والدہ کو سنبھالتی ہیں, ان کو لک آفٹر کرتی ہیں کیونکہ وہ بیمار انہوں نے مس نہیں. تو ہم نے بھی کوشش کرنی ہے کہ اللہ پاک نے اگر ہمیں ایک موقع دیا تو اس کو ہم نے ضائع نہیں کرنا. ٹھیک ہے جی, جلدی سے گرامر ہم نے یاد ہے آپ کو کہاں سے سٹارٹ کریں, کسی کو پتا ہے تو مجھے بتائے گا. جی جلدی سے بتائیں, اگر آپ نے گرامر کا نکال لیا ہے تو مجھے بتائیں. جی جلدی جلدی, ہم نے یہ سٹارٹ کر لیا تھا ایکسرسائز پیج نمبر 40 سے, ہننا کننا تننا 40 یہ سٹارٹ کیا تھا. ٹھیک ہے, پیج نمبر 40 سے ہم, آپ کھولیں تھوڑا سا اس کو ریوائز کر لیتے ہیں, 41 کر لیں. بالکل, ہننا کننا اور تننا ان کی جمع مونس کے لیے استعمال ہوتی ہیں. جس کا کھولنے پیج انشاءاللہ ہم 10 سے 15 منٹ کر لیتے ہیں. ٹھیک ہے, ہننا کننا تننا اور نون فتحہ سے پہلے جو جزم ہے یہ چاروں علامتیں اس کے لیے استعمال ہوتی ہیں. پھر اب پیج 40 اس کو تھوڑا سا شروع میں دیکھ لیتے ہیں. سب سے پہلے آتا ہننا, اس کا علامت کا ترجمہ انہیں اپنا اپنی کیا جاتا ہے. ٹھیک ہے, اور اس کا نوٹ انہوں نے لکھا ہے, ہننا کبھی پڑھنے میں آسانی کے لیے ہننا بھی ہو جاتا ہے اور اس سے معنی میں کوئی فرق نہیں. پھر آگے ترجمہ, تم سب عورتوں کو تمہارے یا اپنا اپنے کیا جاتا ہے. ٹھیک ہے, پھر تننا, یہ علامت صرف فیل کے ساتھ آتی ہے اور اس جاتا ہے. ٹھیک ہے, اب یہاں سے سٹارٹ تھوڑا سا کر لیتے ہیں. تننا جو ہے یہ فیل کے آخر میں آ رہی ہے, ٹھیک ہے, تم سب آتے جیسے لکھا ہوا ہے مثلاً لستن ہو تم سب عورتیں, راودتن تم سب عورتوں نے بہلایا, یا نساء النبی لستن کاحد من النتن فلا تخدعن بالقول. جی اس کا ترجمہ ہے, اے نبی کی بیویو نہیں ہو تم ان عورتوں کی طرح, اگر تم سب ڈرتی ہو تو نرم لہجے میں بات کرو. ٹھیک ہے, تم نہ انہوں نے کہا ہے سب کے لیے استعمال ہو رہا ہے. ٹھیک ہے, اب نون فتحہ سے پہلے جزم ہے. جی سب کو سمجھ آ رہی ہے, سب کو سمجھ آ رہی ہے اس کی, کیونکہ یہ آسان ہے آلریڈی آپ جو نا اس کو کیا ہوا ہے. ٹھیک ہے, تم نہ دیکھیں یہ میں آج جو بھی ہم نے پڑھا تھا اور تم سب عورتیں, اب نون فتحہ سے پہلے جزم ہے, یہ علامت صرف فعل کے آخر میں آتی ہے اور نون فتحہ سے پہلے حرف پر جزم ہوتی ہے اور ترجمہ ان یا تم سب عورتوں نے اور کبھی وہ یا تم سب کہتا ہے, جیسے یا دو نا رکھیں, کیا رکھیں نگاہیں. ٹھیک ہے, اس پہ آپ اگر آئے میں گیا آئے گا اس میں دیکھ لیتے ہیں, اور نہ تم سب عورتیں ٹکی رہو اور اس سے پہلے آئے سب اور وہ سب اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں. جی سب کے لیے وائس بریک ہو رہی ہے, مجھے یہاں پہ بتائیں وائس میری سب کے لیے بریک ہو رہی ہے. خیر میں مائک دوبارہ سے آف کر کے لیتی ہوں, شاید ہو جائے. ٹھیک ہے, اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, لٹل بٹ چلیں اسی پہ گزارا کریں, دعا کریں کہ آج وہ جی آگے دیکھ لیتے ہیں. پھر ہے ولا تخدعن بالقول, تم سب عورتیں نرم لہجے میں بات کرو. پھر ہے نمبر 10 ہے آیت سورہ زاب کی, الحمدللہ. وقرنا فی بیوتکن ولا تبرجن تبرج الجاہلیۃ الاولی. ٹھیک ہے, سب عورتیں, ٹھیک ہے, وقرنا اور تم سب عورتیں کیا کرو, اپنے گھروں میں ٹکی رہو, تم سب عورتیں اظہار زینت مت کرو جہالت کے پہلے چلا. بھی ہم سورہ احزاب آگے پڑھیں گے, سورہ احزاب کی آیت نمبر 33, وَأَقِمْنَا الصَّلَاةَ وَآتِينَا الزَّكَاةَ وَرَسُولَهُ, تم سب عورتیں نماز قائم کرو, تم سب عورتیں زکات ادا کرو, تم سب عورتیں اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت کرو. ٹھیک ہے, آسان ہے, تو یہ چیزیں آئیں گی ہمیشہ, یہ فور جو انہوں نے مطلب ورڈ بتائے ہیں یہ ہمیشہ جمع مونس کے لیے استعمال ہوتے ہیں. پیج نمبر 42 پہ آ جائیں, یہاں پہ دیکھیں یائے ساکن نون فتحہ الف, یعنی الف نون کے اوپر زبر ہو, نون زبر الف نام. ٹھیک ہے, یہ دونوں علامتیں ہمیشہ الفاظ کے آخر میں استعمال ہوتی ہیں, تفسیر ریل اس کی بتا رہے ہیں. سب سے پہلے دیکھتے ہیں یائے ساکنہ, یہ علامت اسم فعل یا حرف کے آخر میں آتی ہے, لاسٹ میں آئے گی. استعمال کی وضاحت ہے, یعنی ہم لوگ استعمال کریں گے یوز کریں گے اس کو, آگے سے وہ ڈیٹیل بتا رہے ہیں. سب سے پہلے اسم کے ساتھ دیکھ لیتے ہیں, اسما کے ساتھ, اگر اسم کے آخر میں یہ علامت آئے تو ترجمہ عموماً میرا اپنا اپنی اپنے کیا جاتا ہے, سمپل, کیونکہ آپ کو اس کے الحمدللہ آلریڈی ٹرانسلیشن آتی ہے, ہم نے پیچھے بھی تھوڑا سا اس کو دیکھا تھا. رسولی میرے رسول, آیاتی میری آیتیں, ربی میرا رب, بی ربی اپنے رب کے ساتھ. اب ربی ہے تو ربی کا ٹرانسلیشن میرا رب ہے, لیکن با ساتھ لگ گیا تو اپنے رب کے ساتھ. ٹھیک ہے, یہ ذہن میں رکھنا تھوڑا سا. سب سے پہلے دیکھ لیتے ہیں آیت نمبر جو 1 ہے سورہ یوسف کی, آیت نمبر 53, ان ربی غفور رحیم, بے شک میرا رب بخشنے والا مہربان ہے. پھر القصہ 38, ولا اشرک بربی احدا, اور میں اپنے رب کے ساتھ کسی کو شریک نہیں بناتا. ٹھیک ہے, جیسے ابھی انہوں نے رب بھی ساتھ لگے, اپنے رب بھی ہوگا تو میرا رب. یہ تھوڑی سی آپ تھوڑا سا یہ ذہن میں رکھیں گے, ان شاء اللہ اس سے آپ کو کنفیوژن نہیں ہوگی. ٹھیک ہے, پھر دیکھیں واتخذوا آیاتی ورسلی ہزوا, سورہ کہف کی آیت نمبر 106, اور انہوں نے میری آیات اور میرے رسولوں کا مذاق اڑایا. اب نوٹ دیکھ لیتے ہیں, نوٹ میں لکھا ہے اس یا پر جزم ہوتی اگر اس سے قبل, اس سے پہلے الف ہو یا اگلے لفظ سے ملایا جائے تو اس پر زبر آ جاتی ہے. ٹھیک ہے, یا کیونکہ ہم نے انہیں اوپر بھی انہوں نے ہیڈ جو اس کی ہیڈنگ میں ہے یا سپنا ہے, لیکن اس پہ جزم ہوتی ہے, لیکن اگر اس سے پہلے الف ہوگا یا اگلے لفظ سے ملائے جائیں گا تو اس کو ہمیشہ اس کے لیے اس کا نوٹ ہے, جیسے خطایا یا اسوایا ربی العظیم. ٹھیک ہے, اب افعال کے ساتھ دیکھ لیتے ہیں. افعال کے ساتھ ہے اگر یا سپنا یا کہ وزم ہے فیل کے آخر میں ہو تو اس کا ترجمہ عموماً مجھے کیا جاتا ہے, البتہ اس صورت میں اس کے اور فیل کے درمیان نون زیر می کا اضافہ کیا جاتا ہے. ٹھیک ہے, جیسے خلقنی اس نے مجھے پیدا کیا, یطعمنی وہ مجھے کھلاتا ہے, یہدینی وہ مجھے ہدایت دیتا ہے, یسقینی وہ مجھے پلاتا ہے. آیات میں دیکھ لیتے ہیں, اس کی سمجھ آ رہی ہے آپ کو سب کو؟ جی سب کو سمجھ آ رہی ہے, آسان ہے, بس یہ آپ کو تھوڑا سا جی الحمدللہ, کیونکہ جہاں بھی آپ کو کوئی کوشچن ہوگا تو لازم پوچھیے گا. ٹھیک ہے, جیسے ہے آیت سورہ شورا کی 78 ہے, اللہ جی خلقنی فہوا یہدینی, جس نے مجھے پیدا کیا بس وہی مجھے ہدایت. میں نی اس پڑا ہے کیونکہ اس کے نیچے ٹرانسلیشن مجھے ہوتا ہے. والذی ہوا یطعمنی ویسقینی, اور وہی ہے جو مجھے کھلاتا ہے مجھے پلاتا ہے. اب انہوں نے نوٹ میں آپ کو انشاءاللہ سمجھ آئے گی, ہے یہدینی اور یسقینی, اصل میں یہدینی اور یسقینی تھا, اور ان کے آخر میں یا وقف کی وجہ سے گر گیا ہے. ٹھیک ہے, وقف جب گر جاتا ہے. ٹھیک ہے, اب پیج نمبر 43 دیکھ لیتے ہیں. اگر فیل کے آخر میں یا ساکنہ ہو یا کہ جزم ہو, لیکن فیل اور یا ساکنہ کے درمیان نون زیر نیم, تو اس کا ترجمہ مجھے نہیں کیا جاتا, بلکہ یہ یا جو ہے واحد مونس کو حکم دینے کے لیے استعمال ہوتا ہے. ٹھیک ہے, دوبارہ سے سنیں, اگر فیل کے یا کے اوپر جزم ہے لیکن فیل اور یا جزم کے درمیان نون زیر نیم نہ ہو, نی کا ہم نے ٹرانسلیشن پڑھا نا مجھے, اگر وہ نہیں ہوتا تو اس کی ٹرانسلیشن مجھے نہیں, بلکہ وہ جو یا ساکنا ہے وہ واحد مونس کے لیے استعمال ہوتی ہے. کیسے, اس کو ایک آگے ایگزامپلس میں دیکھیں, اور عموماً ایسے فیل کے شروع میں ہے حمزہ, کیونکہ اس کو چھوٹا جو حمزہ ہے اس کو الف نہیں پڑھیں گے, الف خالی ہمیشہ ہوتا ہے. ٹھیک ہے, مثلاً اقنوتی تو مونس فرما برداری کر, ادخولی داخل ہو, ارکعی تو مونس رکوع کر, اس جوی تو مونس سجدہ کر. آپ یہ اگر آپ کو زیادہ صحیح سمجھ آئے گی تو آپ یہ سورہ مریم جو ہے انہوں نے جو نمبر 6 ہے آل عمران کی آیت نمبر 43, یا مریم اقنتی لربی کی وسجدی ورکعی, اے مریم تو اپنے رب کی فرمانبرداری کرو, تو سجدہ کرو, تو رکوع کر رکوع کرنے والوں کے ساتھ. یہ دیکھیں وَاسْتَغْفِرِ لِذَنْبِكَ نمبر 7 ہے, یہ سورہ یوسف کی آیت نمبر 29 ہے, اور تو مونس بخشش مانگ اپنے گناہ کی. یہ کس کو کہا گیا تھا, کس کو کہا گیا تھا, اگر کسی کو جی کوئی بتائے گا یہاں پہ یہ کس کو بولا گیا تھا, وَاسْتَغْفِرِ لِذَنْبِكَ, جی ایکسیلنٹ, ویری گڈ, زلیخا کو گیا تھا جو ہے. پھر دیکھیں حروف کے ساتھ اگر یا ساکن حرف کے ساتھ ہو تو ترجمہ عموماً مجھ جاتا ہے, مثلاً منی مجھ سے, انی بے شک میں, الیہ میری طرف, بی میرے ساتھ. یہ آلریڈی ورڈ ہم پڑھ رہے ہیں, آلریڈی ہم لوگ قرآن میں یہ سارے آتے ہیں, لیکن تھوڑا سا آپ کو زیادہ اچھے طریقے سے اس کی سمجھ آ جائے گی. ٹھیک ہے, ان حق کو آپ جیسے آیت میں دیکھ لیتے ہیں, نمبر 8 الشورا کی آیت نمبر 107, نی لکم رسول امین, بے شک میں تمہارے لیے امانت دار رسول ہوں. ٹھیک ہے, پھر دیکھیں الاحقاف کی آیت نمبر 9 ہے, وما وما يفعل بي ولا بكم، اور میں نہیں جانتا کہ میرے ساتھ کیا کیا جائے گا اور نہ یہ کہ تمہارے ساتھ کیا ہوگا. ٹھیک ہے، پھر اگلا ہے العنکبوت کی آیت نمبر، الی مرجعکم فانبئکم بما کنتم تعملون، اور میری طرف ہی تمہارا لوٹنا ہے، پس میں تمہیں خبر دوں گا اس کی جو تم عمل کرتے ہو. ٹھیک ہے، یہ ہم نے ابھی یاد سب ہو گیا. جی سب کو یہاں تک کلیئر ہو گیا؟ مجھے بتائیں گے یہاں پہ، کیونکہ اتنا آسان ہے، سمپل ہے، ایگزامپل سے قرآن کو سارے سمجھ آ جائے گی. جی الحمدللہ الحمدللہ. ٹھیک ہے، ابھی ہم دیکھیں نون زبر الف نا، اس کو بھی ہم دیکھ لیتے ہیں. یہ علامت بھی اسم فعل یا حرف کے آخر میں آتی ہے، اسما کے ساتھ دیکھ لیتے ہیں. یہ علامت اگر اسم کے آخر میں ہو تو ترجمہ ہمارا، ہماری، ہمارے، یا اپنا، اپنی، اپنے کیا جاتا ہے. مثلا ربنا، ہمارا رب، کی کتاب، سمپل یہ ہمارے مطلب آ رہی ہیں، آیات میں بھی آئے گا. آیاتنا، آیت نمبر، پیج نمبر 44، آیاتنا ہماری آیات، رسولنا ہمارے، ہم دیکھ لیتے ہیں آیات کے اندر سورہ ہود کی آیت نمبر 62، اتنہاہونا ان نعبد ما یعبد آباؤنا. ٹھیک ہے، کیا تو ہمیں اس کی عبادت کرے جس کی ہمارے آبا اجداد کرتے. ٹھیک ہے، آباؤنا. ٹھیک ہے، اللہ ربکم، اللہ ربنا وربکم، اللہ ہمارا رب ہے. ٹھیک ہے، یہ الشورا کی آیت نمبر 15 ہے. جی وائس پھر میرے ایک ہو رہی ہے سب کے لیے. جی 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 مجھے بتائیں، ان نور رسولنا. جی وائس پھر ہو رہی، ایک منٹ میں دوبارہ. ابھی ٹھیک ہے، ابھی دیکھیں، ابھی دوبارہ سے اس کو دیکھتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، انا لننصرو رسولنا، یقیناً ہم اپنے رسولوں کی ضرور مدد کریں گے. پھر ہے وشتی کا بے ربینا احدا، سورہ الجن کی آیت نمبر 2، ہم اپنے رب کے ساتھ کسی کو ہرگز شریک نہیں بنائیں گے. یہ اسم کے ساتھ تھا. اب فیل کے فال کا دیکھتے تھے، اگر نون زبر النا فیل کے آخر میں ہو اور اس نا سے پہلے جزم ہو تو ترجمہ عموماً ہم نے کیا جاتا ہے، جیسے نزلنا، ہم نے اتارا، ہم نے چھوڑا، رزقنا، ہم نے رزق دیا، خلقنا، ہم نے پیدا کیا. آیات میں دیکھ لیتے ہیں، سورہ قاف کی آیت نمبر 9 ہے، وَنَزَّلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مُبَارَكًا، اور ہم نے آسمان سے بابرکت پانی اتارا. پھر دیکھیں، وَتَرَكْنَا فِيهَا آيَةً لِّلَّذِينَ يَخَافُونَ الْعَذَابَ الْأَلِيمَ، اور ہم نے اس میں چھوڑی ہے ان کے لیے جو ڈرتے ہیں دردناک عذاب سے. ٹھیک ہے، پھر دیکھیں، وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنفِقُونَ، البقرہ کی آیت نمبر 3، اور اس سے جو ہم نے ان کو رزق دیا وہ خرچ کر. سمپل ہے یہ، آپ الحمد للہ میرا اس میں کوئی کنفیوژن نہیں ہوگی. آگے دیکھ لیتے انہوں نے کیا کہا، اگر نون زبر نا سے پہلے جزم کی بجائے زبر یا زیر ہو تو ہمیں کیا جاتا ہے. ٹھیک ہے، پہلے انہوں نے کہا تھا جزم ہوگی تو ہم نے کرنا ہے. ٹھیک ہے، یعنی اس میں پہلے وہ بتا دیا، یعنی اگر جزم آ رہی ہے. اب انہوں نے کہا ہے زبر یا زیر ساتھ، یہ تھوڑا سا دن میں رکھیے گا، جیسے خلقتنا، تو نے ہمیں پیدا کیا، بعثنا، اس نے ہمیں اٹھایا، ہدیتنا، تو نے ہمیں ہدایا، تو ہمیں ہدایت دے، اہدنا الصراط المستقیم، ہمیں ہدایت دے سیدھے راستے کی طرف. قالوا یا ویلنا من بعثنا من مرق، وہ کہیں گے ہائے ہماری بربادی، ہمیں کس نے اٹھایا ہے ہماری قبروں سے. پھر اگلے ہیں، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیت، اے ہمارے رب، تو ہمارے دلوں کو تیرا مت کر اس کے بعد جب تو نے ہمیں ہدایت دے دی. ٹھیک ہے، یہ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 1. پھر دیکھیں نوٹ، یہاں تک انشاءاللہ ہم کرتے ہیں، پھر آپ کو بریک دے دیتی ہوں، حروف کے ساتھ انشاءاللہ ہم نیکسٹ میں کر لیں گے. ٹھیک ہے، اگر فعل میں کام کرنے یا نہ کرنے کا ہمیں نہ نون زبر الف نا سے پہلے جزم ہو تو پھر بھی اس نا کا ترجمہ ہمیں کیا جاتا ہے. مثلا اجعلنا، تو بنا ہمیں، لا تجعلنا، یعنی تو نہ شامل کر ہمیں. اب اس کو آیات میں دیکھ لیتے ہیں، ربنا لا تجعلنا مع القوم الظالمین، سورہ رعد کی آیت 47، اے ہمارے رب تو نہ شامل کر ہمیں ظالم قوم کے ساتھ. پھر نیکسٹ ہے وجعلنا للمتقین اماما الفرقان 4, اور تو بنا ہمیں پرہیزگاروں کا امام. جی الحمدللہ, یہ میں حروف کا بھی کہہ لیتی ہوں, پھر ہم پیج 46 جو ہے نیکسٹ کے انشاءاللہ سنیں گے جب ٹائم ملے گا. ٹھیک ہے, حروف کے ساتھ بھی دیکھ لیتے ہیں. اگر نون زبر لکھنا حرف کے آخر میں آئے تو ترجمہ عموماً ہم کیا جاتا ہے, مثلا الینا ہماری طرف, فینا ہم میں, علینا ہم پر, لیتنا کاش کے ہم, ثم الینا مرجعکم پھر ہماری طرف ہی اٹھنا ہے, ولبثت فینا من عمری کا سنین اور تو ٹھہرا رہا ہم میں اپنی عمر کے کئی سال. اشیاء نمبر 18 ہے یہ. پھر دیکھیں نیکسٹ ہے ولا تحمل علینا اسرا البقرا کی, اور تو ہم پر بوجھ نہ ڈال. 6 لاسٹ والی تھی یوم تقلب وجوہم فی النار یقولون یا لیتنا اطعنا اللہ واطعنا الرسول. 66 اس دن ان کے چہروں کو آگ میں الٹ پلٹ کیا جائے گا اور تو وہ کہیں گے اے کاش کے ہم اللہ کی اطاعت کرتے اور سسلم کی اطاعت کرتے. جی ادھر تک سب کو کلیئر ہو گیا, کسی کو کوئی کنفیوژن تو نہیں ہے؟ جی الحمدللہ. ایک دفعہ آئیے گا, ایک دفعہ اس کو ریوائز کر لیجئے گا. اگر مجھے کل بھی ٹائم ملا تو ہم نیکسٹ بھی کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ, کیونکہ جب آپ ایکسرسائز کریں گے کسی کو کوئی مسئلہ ہو تو لازمن کلاس میں پوچھے, کیونکہ جب آپ کا جب کہا جاتا ہے تو لازمن اپنے پاس لکھ کے نہ رکھ لیا کریں. بس ہم لوگ جب کر رہے ہوتے ہیں تو ہمارے ذہن میں کوشچن آتے ہیں لیکن ہم بعد میں بھول جاتے ہیں, لیکن اگر آپ نے لکھا ہوگا تو آپ کلاس میں کوشچن کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے, لوگوں کی 15 منٹس کی بریک ہے, اس کے بعد تجوید اور کتاب و دعا. جزاکم اللہ خیر, السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ.
اور ایسی عورتیں اپنے پاؤں پہ خود کو ہاڑی مارتی ہیں, کیونکہ اللہ فرما رہے ہیں
قرآنی نبض حیاتی قرآنی طہر ذاتی قرآنی عصمت امری قرآنی فوق نجاتی قرآنی نبض حیاتی قرآنی طہر ذاتی قرآنی عصمت امری قرآنی فوق نجاتی آیات اللہ حمدتنی غمرتنی بالبرکات تحفظنی من همزات الشیطان ومن زلات حمدتني وامرتني بالبركات تحفظني من همزات الشيطان ومن زلات قرآني نبض حياتي قرآني طهر ذاتي قرآني عصمة أمري قرآني طوق نجاتي قرآني نبض حياتي قرآني طهر ذاتي قرآني عصمة أمري قرآني طوق نجاتي إن القرآن لنور يتفجر في جنباتي يرفعني عند مليك الخلق لأعلى الدرجات إن القرآن لنور يتفجر في جنباتي يرفعني عند مليك الخلق لأعلى الدرجات قرآني نبض حياتي قرآني طهر ذاتي قرآني عصمة أمري قرآني طوق نجاتي قرآني نبض حياتي قرآني طهر ذاتي قرآني عصمة أمري قرآني طوق نجاتي إلا القرآن أنيس لفؤادي في أزماتي يمنحني الصبر على ما قد ألقى من عثراتي إن القرآن أنيس لفؤادي في أزماتي يمنحني الصبر على ما قد ألقى من عثراتي قرآني نبض حياتي قرآني طهر ذاتي قرآني عصمة أمري قرآني طوق نجاتي قرآني نبض حياتي قرآني طهر ذاتي قرآني عصمة أمري قرآني طوق نجاتي. معجزة خالدة ما أعظمها من كلماتي، من الرحمن علينا بكتاب من رحماتي. معجزة خالدة ما أعظمها من كلماتي، من الرحمن علينا بكتاب من رحماتي. قرآني نبض حياتي، قرآني طهر ذاتي، قرآني عصمة أمري، قرآني طوق نجاتي. قرآني نبض حياتي، قرآني طهر ذاتي، قرآني عصمة أمري، قرآني طوق نجاتي.
تشرب من وحي الرحمن، وربك يمنحها شهدا وحفاوة، فتزيد ورودا وتلاوة، وتراها عين الرحمن. أفواه تشرب من وحي الرحمن، وربك يمنحها شهدا وحفاوة، تزيد ورودا وتلاوة، وتراها عين الرحمن.
وصدور تشتاق إلى القرآن وربك يشرحها يشرحها دفءا وشفاء فيحسون الأرض سماء طبتم يا أهل القرآن يا أفلاكا دارت على قلبي شرفا وأضيء بتراتي للقراه وأضيء أفئدة الحفظ هي حلقا ذكر الريان
أفواه تشرب من وحي الرحمن وربك يمنحها شهدا وحفاوة فتزيد ورودا وتلاوة وتراها عين الرحمن
زمر النور وما أجملهم بين ذهاب ومجيء كالنحل يلاقيك رحيقا ويعود سموا وبريقا إن لغايتهم تيجان شرف الطالب بالمطلوب كتاب الله يتوج أهله من علم فيه وتعلم من كرمه فهو مكرم وجزاء الحسنى إحسان
أفواه تشرب من وحي الرحمن وربك يمنحها
يمنحها
يمنحها شهدا وحفاها فتزيد ورودا وتلاوة وتراها عين الرحمن
سبحان الله الحمد لله لا إله إلا الله أكبر سبحان
تیری قدرت کے نشان تو ہی ابتدا تو ہی انتہا ساری دنیا کے محور میں گونجتی ہے تیری اذان مولا مکان
سبحان اللہ
سارے بحر و بر کیا ہے ان کا سفر یہ ساری عظمتیں وسعتیں ہیں بے طرح وتعز من تشاء وتذل من تشاء جو چاہا کر دیا کن کر ہو گیا سب شاہ و گدا عرش و زمین پر ہر طرف تیری ثنا دھڑکنوں کی سنتا ہے تو ہی صدا شارق سے تو قریب ہے میرے خدا
سبحان اللہ والحمد
خدایا کر نظر ہم ہیں بے خبر شہر سے تو قریب ہے میرے خدا
من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربنا زدنا علما اللهم فقهنا في الدين اللهم اني اسالك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك یا مصرف القلوب صرف قلبی علی طاعتک ربی یسر ولا توسر وتمم بالخیر وبک نستعین یا فتح امین یا رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیسے آپ سب لوگ؟ کل کی آیات کے ساتھ کیسا دن گزرا آپ لوگ کا؟ غور و فکر کیا اور آج کی آیات بھی بہت ہی خوبصورت. اب تو یوں لگتا ہے کہ خیر سورہ دل میں اترنے والی اور اپنا محاسبہ کرنے والی, اور سورہ لقمان تو اور زیادہ خوبصورت سورہ ہے. محسن بننے کا ارادہ ہے نا. حضرت یوسف علیہ السلام کا جب واقعہ پڑا تھا تو تب محسن بننے کو بہت دل کرتا ہے, اور پھر آج پھر دوبارہ محسن کی ڈیفینیشن پڑھ کے سن کے تو اور زیادہ عمل کرنے کی دل کرتا ہے کہ یا اللہ واقعی تو ہمیں محسن بنا دے, ہمیں اپنی عبادات میں, معاملات میں, حقوق العباد میں اور اخلاص ہمارے اندر دے دے. تو ان شاء اللہ تعالیٰ جب ہم نیت اور ارادے کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ اس میں ضرور مدد کرتے ہیں. آپ لوگوں کی ماشاء اللہ آج تجوید بھی ہو گئی اور گرامر بھی, آج آپ لوگوں کو خیر کے زیادہ ذریعے مل رہے ہیں نا. اور ان شاء اللہ آج ہم بڑے دنوں بعد کتاب و دعا کریں گے مسئلہ نمبر 197 سے, ان شاء اللہ تعالیٰ توبہ کے حوالے سے ہم, اور پھر توبہ استغفار کے بعد کے حوالے سے بھی ہم بہت ساری چیزیں دیکھیں گے, اور اللہ کا ذکر بھی ان شاء اللہ تعالیٰ جہاں تک اللہ تعالیٰ ہمیں ٹائم دے گیا ان شاء اللہ تعالیٰ اس کو دیکھتے جائیں گے. آپ لوگ اپنے نوٹس کو کھول لیں, بکس کو کھول لیں, مسئلہ نمبر 195 سے شروع کرتے ہیں. پیج نمبر میرے پاس 139 ہے, آپ لوگ اپنا چیک کر لیجئے گا. تو شروع کرتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم.
کے عموماً کیا پڑھتے ہیں؟ سورہ فاتحہ. اور اللہ کے نبی سے کیا حدیث مل رہی ہے دیکھے گا. ان ام سلمۃ رضی اللہ عنہا قالت دخل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم على ابی سلمۃ رضی اللہ عنہ وقد شق بصره فأغمده ثم قال إن الروح إذا قبض تبيح البصر فزج ناس من أهله فقال لا تدعوا على أنفسكم إلا بخير فإن الملائكة يؤمنون على ما تقولون. اب آپ دیکھیے ذرا اس لفظ کو, اگر آپ عرب نہ دیکھیں اور آپ کو ترجمہ نہ آتا تو آپ کیا پڑھیں گے؟ یؤمنون. اکثر قرآن باغ میں یؤمنون ہے نا, حالانکہ یہ امنون, اما یؤمنون کیا ہوتا ہے؟ آمین کہنا. تو فرق دیکھ لیجئے کتنا پڑ جاتا ہے زبر اور زیر سے. کیا ہے دعا؟ ثم قال اللهم اغفر لي ابي سلمة وارفع درجته في المهديين واخلفه في عقبه في الغابرين واغفر لنا وله يا رب العالمين وافسح له في قبره ونور له فيه. حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہے کہ رسول اللہ ہمارے گھر تشریف لائے, اس وقت ابو سلمہ رضی اللہ عنہ کی آنکھیں پتھرا چکی تھی. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو سلمہ رضی اللہ عنہ کی آنکھیں بند کی اور فرمایا, جب روح قبض کی جاتی ہے تو نظر اس کے تعاقب میں جاتی ہے. گھر والے اس بات پر رونے لگے تو رسول اکرم نے فرمایا, اپنے مرنے والوں کے حق میں بھلی بات کہو, کیونکہ تم جو کچھ کہتے ہو فرشتے اس پر آمین کہتے ہیں. مسئلہ لوگ کیا باتیں کرتے ہیں؟ ہائے میں لٹ گئی, ہائے میں برباد ہو گئی, فرشتے کہتے ہیں کہ آمین. ہمیشہ اچھی بات کرنی چاہیے. تین دن تک حدیث میں آتا ہے کہ میں یہ تلے گھر میں فرشتے آمین کہتے ہیں ہر بات میں. تو عموماً اس وقت لوگ جو عجیب دگری باتیں کر رہے ہوتے ہیں تو کہا اچھی بات کرو اور مرنے والوں کی بھی اچھی بات کو. پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو سلمہ کے حق میں یہ دعا فرمائی، یا اللہ ابو سلمہ کو بخش دے، ہدایت یافتہ لوگوں میں اس کا مرتبہ بلند فرما، اور ان کے پسماندگان یعنی ان کے جو پیچھے چھوڑے ہوئے لوگ ہیں ان کی نسل سے ان کا جانشین پیدا کر. یا رب العالمین ہم سب کو اور مرنے والے کو معاف فرما، میت کی قبر کشادہ کر دے اور اسے نور سے بھر دے. اسے مسلم نے روایت کیا. کتنی اوتھینٹک خوبصورت دعا ہے. اب آپ دیکھیں کہ لوگ جا کے اگر صرف فاتحہ پڑھتے ہیں ہوگی ان کے پاس کوئی دلیل؟ مجھے تو نہیں ملی اس میں کوئی، لیکن بات کرنے کا مقصد ہے کہ اس میں کتنی دعائیں مرنے والے کے لیے. اور اگر آپ صرف فاتحہ کو مرنے والے کے تناظر سے لیں تو اس میں تو ایک دفعہ یہ بھی نہیں ہے کہ اللہم اغفر لہ. تو یہاں دیکھیں کہ جب سنت ہٹتی ہے نا تو اس کی جگہ پھر کئی دوسری چیزیں آ جاتی ہیں.
ابو سلمہ کا نام
بتا. جی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے علماء کے لیے کیا تھا، تو ہم اپنے مرنے والے کا نام لے سکتے ہیں اس جگہ. اور نام لینا مشکل لگے تو اللہ مغفر لہو کہہ دے، ہو میں اس کی ضمیر آ جائے گی. میں یہ قبر میں رکھتے ہوئے یہ دعا پڑھنی مسنون ہے. عن ابن عمر رضی اللہ عنہما ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم کانا اذا ادخل المیت القبر قال بسم اللہ وعلی ملت رسول اللہ. حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ میت کو قبر میں اتارتے ہوئے یہ دعا پڑھتے تھے، اللہ کے نام سے اور رسول کے طریقے پر ہم اسے قبر میں اتارتے ہیں. اسے احمد اور ابن ماجہ نے روایت کیا. تو خاص طور پہ یہ دعا مردوں سے شیئر کرنی چاہیے کیونکہ عموماً قبرستان میں وہی جاتے ہیں، تو انشاءاللہ یہ دعا ان کے کام کی ہے. زیارت قبور کی مسنون دعا مندرجہ ذیل ہے، یعنی جب قبرستان میں جائیں تو کیا دعا مانگے. ان بریدہ رضی اللہ عنہ قال کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یعلمہم اذا خرجوا الی المقابر ان یقولوا قائلهم. یہاں سے دعا کے الفاظ ہیں، السلام علیکم اہل الدیار من المؤمنین والمسلمین وإنا ان شاء اللہ للاحقون اسأل اللہ لنا ولکم العافیہ. حضرت بریدہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جب لوگ قبرستان جانے کے لیے نکلتے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انہیں زیارت قبور کے لیے یہ دعا سکھایا کرتے تھے. اس علاقے کے مسلمان اور مومن باسیوں، دیکھیے کہ قبر پہ بھی دعا جا کے پڑھی جا رہی ہے تو مسلمانوں کے لیے صرف، کیونکہ آپ کو پتا کہ مشرق کے لیے مرنے کے بعد دعا نہیں کی جاتی. السلام علیکم، ہم انشاءاللہ بس آنے ہی والے ہیں. یقین ہے اس بات کا؟ کتنا ہم پڑھتے ہیں انا للہ مرنے والوں پہ، لیکن ہمیں یقین نہ آ جائے تو ہماری ترجیحات بدل جائیں. میں اللہ تعالیٰ سے اپنے لیے اور تمہارے لیے خیر اور عافیت طلب کرتا ہوں. اسے احمد اور مسلم نے روایت کیا. تو یہاں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کتنی خوبصورت دعائیں. کوئی سوال اگر آپ کے ذہنوں میں ہو تو پوچھ لے. جی جی ادھر سے آپ پلیز. بس خود پڑھے گا تو مرنے والے کو، اگر ہوش ہوگی اور اللہ نے جس سے پڑھوانا ہوتا ہے اس کی زبان پہ جاری کر دیتا ہے. ہم نہیں اس کو کہہ سکتے کہ تم پڑھو، کیونکہ وہ انکار کر دے گا تو صحیح نہیں ہوگا نا. ٹھیک ہے جی، زندگی میں کی ہوگی تو پھر ہی آئے گی، ایسی چیزیں اچانک نہیں ہوتی. جی آپ کو زیارت قبور کے مسائل پڑھائیں گے انشاءاللہ. ٹھیک ہے جی، آپ پوچھ لیں.
ادھر ہم قبر میں جب قبرستان میں جاتے جو دعا پڑھ رہے ہیں تو کہہ رہے ہیں کہ اس علاقے کے مسلمان اور مومن باسی السلام علیکم،
جی آپ کا اس طور پہ یہ سوال ہے کہ جب ہم کہہ رہے ہیں کہ السلام علیکم یا اہل دیاری تو کیا مردے سنتے ہیں؟ تو آپ دیکھیں کہ یہ ہم کیوں پڑھیں گے، کیونکہ اللہ کے نبی پڑھتے تھے اور انہی نبی نے، اور قرآن پاک میں بہت جگہ آتا ہے کہ تم مردوں کو نہیں سنا سکتے، ٹھیک ہے؟ تو عالم برزخ کا معاملہ ہے، اس کو بس پردے میں ہی رہنے دیں، ہمیں جو کرنے کو کہے کر لیں۔ تو آپ یہ یقین رکھیں کہ آپ دعا نہیں پڑھیں گے تو سنت کا اجر لیں گے، نہ کیا وہاں جا کے لوگوں کو اپنا دکھ سنائیں گے کہ اب یہ سن لیا تو پھر وہ اور بھی سن سکتے ہیں، رائٹ؟ جی
پر ایک سوال تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سواری نماز پڑھا کرتے تھے، نفل نماز، تو وہ میں نے پوچھنا تھا یعنی کہ کس طرح روکے یا چڑھتے سواری میں؟
سواری پہ نماز پڑھنے کے لیے کہ نفل اور سنت تو آپ پڑھ سکتے ہیں، قبلہ رخ سواری کا رخ ہے اسی طرف انشاءاللہ ہم رخ کر لیں گے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت تھی کہ جب آپ اپنی کسوہ پہ ہوتے ہیں تو اونٹنی کا رخ ایک منٹ کے لیے قبلے کی طرف کرتے، پھر اس کے بعد جدھر اس کا رخ ہوتا ادھر کرتے، لیکن ہر وقت یہ ممکن نہیں ہے۔ جیسے آپ جہاز میں آپ قبلہ نہیں بدل سکتے، تو آپ جس رخ پہ جا رہے ہیں فللہ مشرق والمغرب،
میں گاڑی چلا رہی
تھی، ہاں جی،
تو میں چلا بھی رہی ہوں، اس کے ساتھ میں نفل بھی پڑھ سکتی ہوں؟
کیسے، ہاؤ از اٹ پاسبل؟ آپ کتنے ایکسیڈنٹ کریں گے؟ اللہ کے بندو، اس کے لیے گاڑی کھڑی کریں اور پھر پڑھیں۔ فرض نماز کا وقت آ جائے، کھڑی کریں گاڑی سائڈ پہ، یہ جائنماز بھی ملتے ہیں نا پلاسٹک کے، کہیں بھی رکھیں آپ لوگ اور وہاں کھڑے ہو کر کے فوراً پڑھ لیں نماز، اور تعین کر لیں اندازے کے سر قبلے کا، ٹھیک ہے؟ چلیے، سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ التوبۃ والاستغفار، توبہ اور استغفار، ہم آج کے سیشن میں توبہ اور استغفار کی دعائیں دیں گے۔ بہت ہی معروف لفظ ہیں، آئیے ذرا تھوڑا سا اس کے روپ پہ بھی چلتے ہیں۔ التوبہ کا لفظ جو ہے آبا سے ہے، حمزہ واؤ با، اوب کہتے ہیں پانی کا کنویں کی طرف پلٹ کر جانا۔ جب توبہ کے لفظ میں یہ لفظ آتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ بندہ اپنے گناہ کی وجہ سے اللہ سے دور چلا گیا تھا اور اب شرمندہ دل لے کر واپس آ رہا ہے۔ لیکن جب اللہ سبحانہ تعالیٰ کے لفظ التواب آتا ہے تو مطلب کیا ہوتا ہے؟ کہ اللہ تعالیٰ بندے کے اس گناہ کی وجہ سے جو اس سے دور ہو چکا تھا تو اب اپنی رحمت کے ساتھ واپس آ رہا ہے۔ کتنا خوبصورت لفظ ہے، کتنا کم غور کرتے ہیں ہم اس ایک لفظ پہ۔ توبہ جو ہے یہ واپسی کا راستہ ہے، بندہ اپنے پچھلے کیے پہ نادم دل لے کر آ گیا اور اللہ ناراضگی چھوڑ کر بندے کی طرف متوجہ ہوا۔ ایسے لگتا ہے کہ دو بچھڑے ہوؤں کی ملاقات ہے توبہ، دو روٹھے ہوؤں کا ملنا ہے توبہ۔ لیکن یہ توبہ اس کو پتا چلے گی جس کو اللہ سے محبت ہے اور وہ اللہ کی اس جدائی کو یا اللہ تعالیٰ سے اس تعلق کی دوری کو محسوس کرتا ہے، اور اس کے لیے اللہ کی محبت بہت لازمی ہے۔ جب بھی انسان کوئی گناہ کرے تو خود سے پوچھے، کیا میں اس کو اس نظر سے دیکھتی ہوں کہ میرا اللہ مجھ سے ناراض ہو کے دور ہو گیا، یا مجھے اب اتنی شرم آتی ہے کہ میں اللہ کی طرف پلٹ ہی نہیں سکتی۔ اسی طرح اگلا لفظ ہے استغفار، یہ غفرہ سے ہے، غین فارا۔ غفرہ کا لفظی معنی ہوتا ہے ڈھانپنا، ٹو کور۔ مغفر کہتے ہیں ہیلمٹ کو جو اسکوٹر پہ یا موٹر سائیکل پہ بیٹھنے والے لوگ پہنتے ہیں تاکہ وہ چیز ان کو کسی بھی اچانک صدمے اور حادثے کی صورت میں چوٹ محفوظ رکھ سکے۔ اسی طرح ڈھال کو بھی مغفر کہتے ہیں، دشمن کے مقابلے میں انسان اس کو اپنے سامنے کر لیتا ہے۔ تو توبہ کیا ہے؟ کہ اب میں پلٹ آیا ہوں، اور استغفار کیا ہے؟ کہ اللہ میرے پچھلے پوٹلے بند کر دے، چھپا لے میرے گناہوں کی کالک کو، مجھے شرمندہ نہ کرنا۔ دوسرے لفظوں میں آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ توبہ کیا ہے؟ اب پلٹ آیا ہوں، اور استغفار یہ ہے کہ اللہ پچھلا معاف کر دے۔ ہم جب کہتے ہیں نا توبہ استغفار، تو ہم اپنی ٹھیٹھ زبان میں یہ کہتے ہیں، اے اللہ میرے پچھلے کرتوت دھو دے، میری پچھلی کوتاہیوں کو معاف کر دے، اور میرے اگلی زندگی میں اب اپنی طرف آنا کو آسان کر دے۔ اب جب بندے کے دل میں یہ بات آتی ہے، توبہ سراسر دل کا معاملہ ہے، ہم اس کو زبان کا معاملہ سمجھتے ہیں، استغفار استغفار استغفار، یا ہم دوسروں کو کہتے ہیں توبہ کرو، چل توبہ کر، چل معافی مانگ. نہیں، کچھ فائدہ نہیں اس توبہ کا. توبہ کا جو اصل ہے نا وہ دل سے پھوٹتا ہے. شرمندگی، دو لفظوں میں اللہ کے نبی نے اس پورے مفہوم کو سمجھا دیا جو میں نے آپ کو ابھی تک چند منٹ میں واضح کرنے کی کوشش کی، اور وہ دو لفظوں کی حدیث کے ان ندمت توبہ، ندامت ہی توبہ ہے. تو ندامت کا مسکن تو دل ہے. تو آئیے دیکھتے ہیں کہ توبہ اور استغفار کے کیا اثرات انسان کی زندگی پر آتے ہیں، اور پھر جو دعائیں دل سے نکلتی ہیں وہ کتنی زیادہ اللہ کے ہاں قیمتی دعائیں ہوں گی. بندہ اعتراف گناہ کے ساتھ توبہ کرے تو اس کی توبہ قبول کی جاتی ہے. اس کی دلیل ان عائشہ رضی اللہ عنہا قالت قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان العبد اذا طرف ثم تاب اللہ علیہ. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کہتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بندہ جب اعتراف گناہ کے ساتھ توبہ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی توبہ کو قبول فرماتا ہے. اسے بخاری اور مسلم نے روایت کیا. یہاں بھی آپ غور کیجئے کہ اعتراف گناہ کے ساتھ توبہ کرتا ہے. گناہ کے اعتراف کے بغیر توبہ کا لفظ بولنا یا کسی کو اس پہ مائل کرنا ایسے ہی ہے کہ جیسے بغیر پانی کے کوئی شاور لینا چاہے، پانی کو استعمال کیے بغیر کوئی نہا نہیں سکتا. اسی طرح دل کے اعتراف کے ساتھ، آنکھوں کے آنسوؤں کے ساتھ بندہ اپنے گناہوں کو دھلواتا ہے. تو آنسو کب نکلتے ہیں؟ جب دل بندے کا اس چیز پر مائل ہوتا ہے. تو اس بات سے ہمیں جو پہلی دعا ملی وہ کیا ہے کہ رب اغفر لی، رب اغفر لی، رب اغفر لی، کہ اللہ مجھے معاف کر دے، میرے گناہوں کو معاف کر دے. اور طویل اور مختصر دونوں قسم کی دعائیں ہمیں حدیث میں ملتی، لیکن یہاں سے ایک امید لگ گئی ہے کہ دل میں گناہ کی اعتراف ہو. یہاں بیٹھے بیٹھے ذرا ہم سب سوچیں کتنے گناہ. کسی سے کوئی پوچھ رہا تھا کہ آپ فجر پہ نہیں دکھے، کیا وجہ ہوئی؟ تو انہوں نے کہا اٹس بیکاز آف مائی سن، کوئی گناہ ہی ہوگا نا میرا جس کی وجہ سے اللہ نے فجر پہ مجھے نہیں اٹھایا یا میں مسجد میں نہیں جا سکا. ایک گناہ کے بعد دوسرا گناہ جب ہوتا ہے نا تو وہ انسان کی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک تمہید ہوتی ہے. ہم بہت ساری نیکیوں سے محروم رہ جاتے ہیں اپنے گناہوں کی وجہ سے. تو جب توبہ کرتے ہیں نا تو پھر مزید نیکیاں کرنے کا موقع ملتا ہے. بالکل مجھے ایسے فیل ہو رہا ہے اپنی یہ باتیں کہتے اور سنتے ہوئے کہ جیسے کوئی ہائی وے پہ بھاگنا چاہ رہا تھا اور ایک دم اس کے آگے ایک ہرڈل، دوسری آ گئی، اسٹک ہو گیا، ٹریفک میں پھنس گیا. اب وہ نکل نہیں پا رہا. اس کے ساتھ والی گاڑی ہو سکتا ہے جو اس سے صرف 10 منٹ پہلے نکلی تھی وہ اب اس سے 5 میل آگے چلی گئی ہو. یہ 5 منٹ کے ڈیلے کی وجہ سے 15 منٹ ٹریفک میں پھنسا رہا. بالکل انسان کے ساتھ نیکیوں کے معاملے میں یہی ہوتا ہے. کچھ لوگ بھاگ کے نیکیوں میں آگے پہنچ جاتے ہیں اور کچھ نیکیاں کرنا چاہتے ہیں. رکاوٹیں کیوں آتی ہیں؟ ہرڈلز کیوں ہیں؟ یہ کوئی دوسرا گناہ ہوتا ہے جو ہمیں روک لیتا ہے. تو جب ہم توبہ استغفار کہتے ہیں تو اصل میں ہم اپنا راستہ بھی کلیئر کروا رہے ہوتے ہیں. تو اس لیے جب بھی کبھی نیکیاں مشکل لگیں تو فوراً چیک کریں کہ کوئی گناہ کا بلاکیج آ گیا بیچ میں جو ہمیں مزید نیکی پہ نہیں جانے دے رہا. پھر اگلی بات، موت سے پہلے پہلے توبہ کا دروازہ ہر وقت کھلا رہتا ہے. دلیل ان ابن عمر رضی اللہ عنہما قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان اللہ یقبل توبۃ العبد ما لم یغرغر. حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ بندے کی توبہ قبول فرماتا ہے جب تک انسان پر نزا تاری نہیں ہوتی. اسے ترمذی اور ابن ماجہ نے روایت کیا. معروف روایت ہے، آپ نے بہت بار سنی ہوگی. ذرا اس وقت جتنی باتیں ہو چکی ہیں اس کی روشنی میں ذرا سوچیں تو صحیح کیوں. بالکل وہ جواب سننا چاہتی ہوں جو ابھی تک کی ساری باتوں میں اس کا جواب موجود تھا. موت کے وقت توبہ قبول کوئی نہیں، وجہ یہ کہتی ہیں کہ اس وقت شرمندگی سے نہیں کرتا بلکہ فرشتے نظر آ جاتے. بہت اچھی بات ہے. اور جی آپ
نقصان کا مال نامہ جو ہے وہ بند ہو جاتا ہے.
شاباش. اب استغفار تو ہو سکتی ہے, توبہ نہیں ہو سکتی. آگے نیکیاں کرنے کا موقع ہی نہیں. توبہ کا ایک اصول یاد رکھ لیں, آپ اگلی زندگی میں صفائی کرتے جائیں اپنی تو پچھلی صفائی خود بخود ہوتی جائے گی. حدیث میں آتا ہے, اس بات کا مفہوم اپنے لفظوں میں بتا دیتی ہوں, کہ جب بندہ گناہ چھوڑتا نا کہ اب نہیں کرنا تو اس کا سٹاپ کر دیا جاتا ہے. جیسے کہتا ہے اس کا نامہ اعمال ذرا کلوز کر دو, سٹاپ اٹ, لیو اٹ, بس آگے مزید کچھ نہ جانے دیں. پھر تھوڑا ویٹ کیا جاتا ہے. جب وہ بندہ نیکیوں میں بڑھتا ہے نا, جتنی اس کی نیکیاں بڑھتی جاتی ہیں نا, پھر اسی پیرللی بیکورڈلی اس کے گناہ مٹتے جاتے ہیں. شاید میں نے ایک جگہ پہلے بھی آپ کو یہ ایکٹیویٹی بتائی تھی کہ جیسے کمپیوٹر کی میموری ہوتی ہے نا, اس میں جب کچھ ایک چیز چلتی ہے اور جب وہ فل ہو جاتی ہے نا, کچھ اس میں ٹیمپریری فائلز بنتی ہیں, تو وہ ڈیلی بیس پہ ریپیٹ ہو رہی ہوتی ہیں. جب اگلی آتی ہے نا تو وہ پچھلی مٹ جاتی ہیں. ایک دفعہ ہمارا کچھ ڈیٹا مس ہو گیا تھا, آئیڈیاز کچھ ڈیلیٹ ہو گئی تھی, تو انہوں نے پھر کہا یہ بتائیں کہ آپ نے جب وہ ڈیلیٹ کا بٹن دبایا تو اس کے بعد وہ اپنا کمپیوٹر یوز کیا. تو اتفاق سے ہم نے نہیں کیا ہوا تھا, ہم نے کہا نہیں, کہ سب جگہ نکل گیا ہوا تھا, ریسائکل سے بھی نکل گیا ادھر ادھر جو کمپیوٹر میں. انہوں نے کہا آپ یہ صرف بتائیں کہ آپ لوگوں نے اپنا وہ کمپیوٹر بعد میں یوز کیا تھا. ہم نے کہا اس کے بعد کچھ نہیں کیا. پھر انہوں نے کمپنی کو فون کیا. پھر جس کے ساتھ لائن لی ہوتی ہے کمپیوٹر کی, جو ہمارے بیچ میں تعلق ہوتا ہے, پھر انہوں نے ان سے کہا کہ جو ہمارا ڈیلیٹ ہو کے آخر میں ان کی کہیں ٹوکریوں میں پڑا ہوتا ہے, پھر ادھر سے واپس بلایا. ویسے میرے لیے وہ ایک میریکل تھا. میں نے جو شکر ویسے کرنا تھا وہ تو کیا. میں نے کہا کہ اللہ کا شکر ہے کہ میرے ہسبینڈ کو کمپیوٹرز آتا ہے. اور یہ یقین کریں پورا ہمارا آر کے تھی, ڈیڑھ دو سال کی آڈیٹ تھی اس کی پوری, تو وہ میرے سے غلطی سے ڈیلیٹ ہوا. لیکن پھر وہ واپس آیا. پھر جب وہ واپس آ رہا تھا ساتھ میں رو رہی تھی. میں کو ہے یہ, میں نے تب کہاں پتا تھا بھی یہ سارا سبیل الجنہ تو کیا ہی نہیں ہوا تھا. نور القرآن شام کا چل رہا تھا لیکن آر کے پی تو ہم چار گھنٹے کی کلاس کرتے تھے, تین پونے تین گھنٹے ہماری تفسیر کی کلاس ہوتی تھی, یعنی انتہائی ڈیٹیل سے. وہ واپس آئے تو پھر میں کہوں کہ یہ اس طرح قیامت کے دن ہونا. میں نے ویسے اس کے بعد اپنے دل میں بہت ارتعاش محسوس کیا کہ کس طرح قیامت کے دن ہمارے ہوگا. انہوں نے پھر بتایا کہ اگر آپ نے یہ کمپیوٹر یوز کر لیا, ایسے ہی ہم ویب سائٹ کھولتے ہیں وہ اس کے اندر میموری میں چلی جاتی ہے, آپ کھول کے دیکھیں اتنا کچھ آپ سیکھیں اس میں سے بھی. ٹیمپریری فائلز میں ایک کلک آپ لگاتے ہیں نا. ایک دفعہ میرا یہ کمپیوٹر سٹک ہو گیا, مجھے سمجھ ہی نہیں آ رہی کہ کچھ بھی نہیں, نہ کوئی اس میں فائلز ہے نہ کچھ ہے, میموری کہاں چلی گئی ہے. پھر انہوں نے مجھے کھول کے دکھایا ٹیمپریری فائلز جو بنتی ہیں ڈاؤن لوڈز میں. وہ ڈاؤن لوڈ کھولے تو میں نے جسٹ ایک کہیں گزرتے ہوئے کلک کیا, کسی کو دیکھا ویب سائٹس کسی ہوتا ہے نا سارے اندر سرچ کر رہا ہوتا ہے, وہ ساروں کی اس میں ریکارڈز تھے. تو میں سوچتی تھی کہ یہ تو چھوٹے سے کمپیوٹر ہے, اللہ کے پاس تو بہت بڑے ہیں. تو موت کی صورت میں انسان اب اپنا ڈیٹا ریپلیس نہیں کر سکتا, اب کیا فائدہ. اب تو اللہ نے مہلت دی بھی تھی وہ ختم ہو گئی, تو اس وقت پھر انسان کی توبہ قبول نہیں ہوتی. توبہ کرنے والے گناہ گار بہترین انسان ہیں. یعنی گناہ کرنے والے تو ہیں ہی یہ سارے, لیکن اس میں جو توبہ کر لیتے ہیں وہ بہترین انسان ہوتے ہیں. کیسے, آئیے اس کی دلیل دیکھتے ہیں. عن اسم رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کل بنی آدم خطاء وخیر الخطائین التوابون. حضرت انس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سارے انسان خطا کار ہیں اور بہترین خطا کار وہ ہیں جو توبہ کرتے ہیں. اس ابن ماجہ اور دارمی نے روایت کیا. یعنی خطائیں کرنی بھی ہے نا, تو پھر وہ خاطے بنو جو بعد میں توبہ کر لیں. کتنی پیاری رغبت دلائی ہوئی بات ہے کہ انسان گرتا ہے پڑتا ہے لیکن واپس پلٹا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو معاف کر دیتے ہیں. توبہ نہ کرنے سے انسان کا دل سیاہ ہو جاتا ہے. عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان المؤمن اذا اذنب کانت نقطة سوداء في قلبه فإن تاب ونزع واستغفر سقیلا قلبه وعین زادہ زادت فذلك الران الذي ذكره الله تعالى في كتابه. اب یہ آیت ہے قرآن پاک کی سورۃ مطففین کی. كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مومن جب گناہ کرتا ہے تو اس کے دل پر ایک سیاہ نقطہ پڑ جاتا ہے، اگر توبہ استغفار کرے تو اس کا دل صاف کر دیا جاتا ہے، اور اگر مزید گناہ کرتا چلا جائے تو سیاہ نقطہ بڑھتا رہتا ہے. اور یہی وہ زنگ ہے جس کا اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں یوں ذکر کیا ہے، ہرگز نہیں، بلکہ ان کے اعمال کے باعث اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں پر زنگ چڑھا دیا ہے. اسے احمد اور ابن ماجہ نے روایت کیا ہے. تو دل کا زنگ، دل کی سیاہی کی وجہ سے، بالکل جیسے گٹر کی پائپ بند ہو جاتی ہے نا، بہت زیادہ چکنائی جب جم جاتی ہے، اس طرح انسان کے دل پر زنگ لگنا کہ اس کے اندر پھر وہی بات کہ نیکیوں کی ترسیل نہیں ہوتی، نیکیوں کا پانی دل میں گھستا ہی نہیں ہے. اور دل کی سیاہی کی علامت کیا ہے کہ پھر انسان کے لیے نیکی کرنا مزید مشکل ہو جاتا، آسان نہیں رہتا. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک مجلس میں 100 مرتبہ استغفار کرتے تھے. عن ابن عمر رضی اللہ عنہما قال، ان کنا لنعد لرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی المجلس یقول، آگے سے دعا کے الفاظ ہیں، رب اغفر لی وتب علی انک انت التواب الغفور. حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کہتے ہیں کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی توبہ استغفار گنتے تھے. ایک مجلس میں آپ 100 مرتبہ، میرے رب مجھے بخش دے، میری توبہ قبول فرما، تو یقیناً توبہ قبول کرنے والا اور بخشنے والا ہے کہتے تھے. اسے احمد ابو داؤد ابن ماجہ نے روایت کیا. دعا کے الفاظ دہرائیے گا، رب اغفر لی وتب علیہ انک انت التواب الغفور. کتنی خوبصورت دعا ہے نا، کہ اللہ مجھے معاف کر دے، کتنی اپنائیت ہے، سوری اللہ تعالیٰ، او پلیز اللہ فار گیو می. یعنی ایسے لگتا ہے کہ بالکل بندے کا اللہ تعالیٰ کے ساتھ براہ راست رابطہ ہے، کسی دوسرے کا رب کہنے کی بجائے اپنا رب کہا اللہ کو. پھر دوسری بات دیکھیے، توب علیہ، فرق دکھ رہا ہے آپ کو، اغفر لی کے بعد توب علیہ. اغفر لی کیا ہے؟ کہ میرے پچھلے گناہ جو ابھی تک ہو گئے اس کو معاف کر دے. اور توب علیہ کیا ہے؟ کہ اب آئندہ تو میری طرف آ اپنی رحمت کے ساتھ، تاکہ مجھے مزید نیکیاں کرنے کا موقع ملے. انک انت التواب، بے شک تو ہی التواب ہے، بہت توبہ قبول کرنے رہا، مبالغے کا صیغہ ہے، تواب فعال کے وزن پہ، اور الغفور بھی فاول کے وزن پہ مبالغہ ہے، یعنی اللہ کی رحمت کو جوش دلایا جا رہا ہے. مل کے پڑھیے ایک دفعہ اپنے گناہوں کو سوچتے ہوئے. لگتا ہے آپ نے تو کبھی گناہ نہیں کیے. بڑی ہلکی سی دعا مانگی، پھر مانگے، مشرک کی توبہ اس وقت تک قبول نہیں ہوتی جب تک وہ شرک نہ چھوڑے. ان ابی ذر رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان اللہ تعالی لیغفر لعبده ما لم یقع الحجاب. قالوا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وما وقوع الحجاب. قال ان تموت النفس وهي مشرکہ. حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ بندے کو بخشتا رہتا ہے جب تک اللہ اور بندے کے درمیان پردہ حائل نہ ہو۔ صحابہ کرام نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، پردے کا مطلب کیا ہے؟ آپ نے ارشاد فرمایا، آدمی اس حال میں مرے کہ شرک کرنے والا ہو۔ اسے احمد نے روایت کیا۔ کتنا بڑا حجاب ہے انسان کے جنت میں جانے سے اور اللہ کی رضا کو حاصل کرنے سے کہ انسان شرک پہ مرے۔ اللہم لا تجعلنا منہم۔ کثرت سے استغفار کرنے والوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خوشخبری دی ہے۔ عن عبداللہ ابن بسر رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم طوبى لمن وجد في صحيفته استغفارا كثيرا۔ حضرت عبداللہ بن بسر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مبارک ہو اس شخص کو جو اپنے نام اعمال میں کثرت سے استغفار پائے۔ اسے ابن ماجہ نے روایت کیا۔ خوشی کی بات ہے، توبہ کہتے خوشخبری کو، گلیڈ ٹائڈنگ جس کو کہیں گے، خوشخبریاں، بلیسنگز۔ فوت شدہ والدین کے لیے اولاد کے استغفار کرنا نفع بخش ہے۔ عن ابی ہریرۃ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان اللہ عز وجل لیرفع درجۃ للعبد الصالح فی الجنت فیقول یا ربی انا لی ہذہ فیقول باستغفار ولدک لک۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نیک بندے کا جنت میں درجہ بلند فرماتا ہے تو وہ پوچھتا ہے کہ میرے رب یہ درجہ مجھے کیسے ملا؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، تیرے لیے تیرے بیٹے کے استغفار کرنے پر۔ اسے احمد نے روایت کیا۔ بیٹے کا لفظ کیوں، بیٹی کا کیوں نہیں؟ کوئی بولے؟ جی، تخلیب کا صیغہ ہے یہاں۔ ولد کا لفظ اولاد میں بیٹا اور بیٹی دونوں کے لیے آتا ہے، اس لیے کوئی یہ نہیں سوچ سکتا کہ مجھے نہیں ملا اور اس کو ملا، دونوں کا مطلب ہے اس میں۔ دوسری بات دیکھیے کہ اس سے ایک اور چیز بھی پتہ چلتی ہے کہ نیک بندے کا، یہ نہیں کہ خود ساری زندگی نماز بھی نہ پڑھی ہو اور اس کے بعد یہ سوچا جائے کہ اب ہمارے درجے بلند ہو جائے۔ اللہ جس کے ساتھ جو مرضی کرے، ہم نہیں کچھ کہہ سکتے، نہ ہمارا کسی پر کوئی زور چلتا ہے، لیکن بہرحال یہ کہ خود اپنی نیکیاں ہوں گی تو پھر اس کے بعد اولاد کی نیکیوں سے بھی انسان کو زیادہ فائدہ ہوگا۔ پھر دوسری بات دیکھیے کہ اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ مرتے ہی انسان کا جو اللہ تعالیٰ کے ہاں مقام ہوتا ہے، ضروری نہیں کہ قیامت کے دن بھی وہی ہو۔ یہاں تو پتہ چل رہا نا کہ بڑھ جائے گا، اور بعض روایات میں یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ گھٹا ہوگا۔ جب انسان اپنا قبر کا معاملہ حاصل کرے گا تو وہ نسبتاً آسان ہوگا، لیکن جب حشر کے دن کھڑا جائے گا تو اس کے پاس نیکیاں کم ہوں گی۔ پھر پوچھا جائے گا کیوں، تو کہا جائے گا تیرے نیکیاں تیری اولاد کھا گئی، تیرے بعد تیری اولاد نے اچھے کام چونکہ نہیں کیے تو انہوں نے تیری درجوں کو کم کر دیا۔ اولاد بہت بڑی انویسٹمنٹ ہے، اچھی بھی اور بری بھی۔ صبح شام سید الفار پڑھنے والا جنتی ہے، یہ بہت ہی خوبصورت دعا ہے، اور اس کو انسان جتنا پڑھتا جائے، اس کو ہم حدیث نمبر 154 میں پیچھے دیکھ چکے، فائدے کی خاطر ہم یہاں بھی دہرائیں گے۔ اور یہ بہت ہی خوبصورت دعا ہے، کم از کم صبح و شام میں ایک دفعہ ضرور پڑھنی چاہیے، کیونکہ صبح و شام کی دعا میں عموماً لوگ اس کو پڑھتے ہیں، لیکن اس وقت ہم اس کو پڑھیں گے گناہوں کو ذہن میں رکھتے ہوئے، اپنے گناہ کیسے ہمارے ہوتے ہیں، اور اس کی روشنی میں ان شاء اللہ تعالی ہم اس کو دیکھیں گے۔ حدیث مسئلہ نمبر 154، اور اس کے اندر نمبر 5 کی جو دعا ہے اس کو ہم مل کے دہرا لیں گے۔ صحت الاستغفار، اللہم انت ربی لا الہ الا انت خلقتنی وانا عبدک
وانا على عهدك وعدك ما استطعت اعوذ بك من شر ما صنعت ابوء لك بنعمتك علي وابوء بذنبي فاغفر لي فانه لا يغفر الذنوب الا انت. اس کا ترجمہ دیکھتے ہیں. اے اللہ تو میرا رب ہے, تیرے سوا کوئی الہ نہیں, تو نے ہی مجھے پیدا کیا, میں تیرا بندہ ہوں, تجھ سے کیے ہوئے عہد اور وعدے پر اپنی استطاعت کے مطابق قائم ہوں, اپنے کیے ہوئے برے کاموں کے وبال سے تیری پناہ چاہتا ہوں, مجھ پر تیرے جو احسانات ہیں ان کا اعتراف کرتا ہوں اور اپنے گناہوں کا اقرار کرتا ہوں, مجھے بخش دے کیونکہ تیرے سوا کوئی بخشنے والا نہیں. تو یہ کلمات پڑھنے والا اگر یقین کے ساتھ صبح کو پڑھے اور شام سے پہلے فوت ہو جائے تو وہ جنتی ہے, اور جو رات کو پڑھے گا تو صبح سے پہلے فوت ہو گیا تو جنتی ہے. مشکل ہے, لیکن اس میں آپ دیکھیے لفظ کیا, ابو الک بذنبی, اللہ اپنے گناہوں کا اقرار اور ساتھ ہی ساتھ تیری نعمتوں کا اقرار کرتا ہوں. تو اس سے کبھی بھی غافل نہ رہے انسان. گناہ سے توبہ کرنے کی دعا. ان جابر رضی اللہ عنہ جاء رجل فقال وأذنوباه فقال قل اللهم مغفرتك أوصي من ذنوبي ورحمتك أرجى عندي من عملي فقالها ثم قال عد فعاد ثم قال عد فعاد فقال قم فقد غفر الله لك. حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ایک شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور کہنے لگا, ہائے میرے گناہ, ہائے میرے گناہ. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, کہو یا اللہ, میرے گناہوں کے مقابلے میں تیری مغفرت بہت وسیع ہے اور میرے عمل کے مقابلے میں تیری رحمت کی زیادہ امید ہے. اس نے یہ دعا کی, آپ نے فرمایا اس کو دوہرا, اس نے دہرایا, آپ نے فرمایا پھر دوہرا, اس نے دہرایا, پھر آپ نے فرمایا کھڑا ہو جا, اللہ نے تجھے بخش دیا. اسے حاکم نے روایت کیا. کتنی خوبصورت دعا ہے, دہراتے ہیں, اللہم مغفرتک اوصی من ذنوبی ورحمتک ارجع عندی من عملی. تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمارے گناہوں کو معاف کرے. اس کے علاوہ اور بہت ساری دعائیں قرآن پاک کی آیات میں بھی ہمیں ملتی ہیں, حدیث میں بھی, لیکن یہاں تک اس بک میں ہے. ٹھیک ہے, چلیے یہاں پہ ٹاپک پورا ہوا. سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم, اما بعد, فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر. دعا کے مسائل بک میں سے ہم دیکھیں گے ٹاپک ذکر اللہ عز و جل, اللہ تعالیٰ کا ذکر. کتاب کا پیج ہے 150 ہے. اس میں ذکر الہی کے بارے میں کچھ باتیں ہم دیکھیں گے. اللہ تعالیٰ کو یاد کرنے کی فضیلت. چلیے حدیث دہرائیے گا میرے ساتھ. ان ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اب یہاں سے الفاظ ہیں, یقول اللہ تعالی, اس کا مطلب یہ کہ یہ حدیث حدیث قدسی ہے, اللہ تعالیٰ کے الفاظ ہیں. اب یہاں سے الفاظ ہیں حدیث کے, انا عند ظن عبدی بی وانا معہ اذا ذکرنی فإن ذکرنی فی نفسہ
ذکرتہ فی نفسی
وان
ذکرنی فی ملأ ذکرتہ فی ملأ خیر منہم. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، میں بندے کے گمان کے مطابق اس سے سلوک کرتا ہوں، جب بندہ مجھے یاد کرتا ہے تو میں اس کے ساتھ ہوتا ہوں، پس اگر وہ اپنے دل میں مجھے یاد کرتا ہے تو میں بھی اسے اپنے دل میں یاد کرتا ہوں. ذرا سوچے، اللہ اپنے دل میں ہمیں یاد کرتا ہے. اس وقت کریں گے ذرا دو منٹ کے لیے اللہ کو دل کی گہرائی سے، جیسے یہ کھچ پڑتی ہے نا کسی اپنے کو یاد کر کے، پردیس میٹ میں بیٹھے ہوں، کبھی ماں یاد آئے، کبھی باپ، کبھی کو بچہ یاد آ جاتا ہے، کبھی کو بھائی بہن، تو کھچ پڑتی ہے نا، ایسی کھچ پڑنی چاہیے آپ کو اللہ کا سوچ کر، اللہ کب ملوں گی آپ سے، اللہ تعالیٰ میں آپ کو دیکھنا چاہتی، ملنا چاہتی ہوں، تو گمان کر لیں کہ اللہ آپ کو اس وقت یاد کر رہا ہے. اگر وہ جماعت میں میرا ذکر کرتا ہے تو میں بھی اس کا جماعت میں ذکر کرتا ہوں جو ان کی جماعت سے بہتر ہے. مراد کیا؟ کہ انسان کس جماعت میں ذکر کرے گا؟ انسانوں کی، بندوں کی، اور اللہ تعالیٰ فرشتوں کی جماعت میں ذکر کرتے ہیں. بخاری اور مسلم کی روایت ہے. سچ بتائیے، اگر یہاں ہمیں بیٹھے بیٹھے ایک میسج ملے کہ وائٹ ہاؤس میں بیٹھا صدر اوباما وہ ہمیں یاد کرتے ہیں اس وقت، کیسا لگے گا؟ ان کو چھوڑ دے، ان کا سیکرٹری ہمیں یاد کر کے ایک لیٹر لکھ دے تو کیا ہوگا؟ یہ بھی میں نے آپ کو ویزے کی بات کی ہے نا، تو آپ کو پتا کہ جب پاسپورٹ ملتا ہے نا تو ایک سیریمنی ہوتی ہے، تو جتنے بھی لوگ وہاں آئے ہوتے ہیں نا، پھر وہ سب کو ایک لیٹر دیتے ہیں. تو اس لیٹر میں کیا ہے؟ اس وقت صدر بش تھا جب مجھے ملا تھا، تو نیچے اس کے سائن ہے. اچھا، وہ بالکل دیکھنے میں ایسے ہی لگتے ہیں کہ اس نے خود ہاتھ سے، لیکن اتنے ہزاروں لوگوں کے نہیں، انہوں نے فوٹو کاپی کچھ اس قسم کی ہوتی ہے کہ جس میں اوپر آپ کا نام ہوتا ہے اور نیچے صدر کے سائن ہے. یقین کریں، میں نے لوگوں کو خوشی سے اچھلتے دیکھا ہے، دکھاتے ہیں، یہ دیکھو یہ میرے نام خط آیا اور اس نے لکھے ہوئے، تصویریں کھچاتے ہیں. وہ جو سیرمنی وہاں ہوتی ہے نا، وہاں جو بھی ان کے بڑے بڑے لوگ آئے ہوتے ہیں، پورا ٹائم دیتے ہیں فوٹو سیشن کا کہ آپ آئیں اور پاسپورٹ لیتے ہوئے یا جو بھی ان کی سیرمنی، آ کے تصویریں کھچائیں ہمارے بڑے بڑے لوگوں کے ساتھ، تو لوگوں کے پاؤں ہی زمین پہ ٹک رہے ہوتے ہیں. تو اللہ کی ذات کہتی ہے میں تم کو یاد کرتا ہوں اتنی بڑی جماعت میں. پتہ نہیں صبح سے اللہ نے آپ کو کتنی دفعہ یاد کیا. اس لیے دل دماغ حاضر رکھا کریں. نیند آئے تو جا کے منہ پہ پانی کے چھینٹے ماریں، ٹیک چھوڑیں، ذرا اپنے آپ کو ٹھنڈ لگائیں، کپڑے پتلے کریں، پھر دیکھیں. اب آپ لیٹے آپ لیٹ ہی جائیں گے تو آپ تو ابھی خراٹے بھی مار لیں گے تو کوئی بڑی بات نہیں ہوگی. ہاں، تو ایکٹیو ہو کے بیٹھتے ہیں. جو سپاہی ہوتے ہیں وہ ہر وقت تیار رہتے ہیں. چلیے اگلی کی بات دہراتے ہیں. عن ابی ہریرۃ رضی اللہ عنہ و ابی سعید رضی اللہ عنہ. اب آپ دیکھیں کہ یہاں ان دونوں کے ساتھ لکھا ہوا ہے نا رضی اللہ عنہما، تو میں نے عادتاً جب ابو ہریرہ کے ساتھ رضی اللہ عنہ کہہ دیا تو پھر اگلی دفعہ میں نے واحد کا استعمال کیا. ٹھیک ہے، اب آپ کی مرضی ہے دونوں کو اکٹھا پڑھیں یا الگ پڑھیں. قالا قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا يقعد قوم يذكرون الله إلا حفتهم الملائكة وغشيتهم الرحمة ونزلت عليهم السكينة وذكرهم الله فی من عندہ. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ اور ابو سعید رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب کچھ لوگ اللہ کو یاد کرنے کے لیے بیٹھتے ہیں، اپنے آپ کو سوچیں، تو فرشتے انہیں چاروں طرف سے گھیر لیتے ہیں، اللہ کی رحمت انہیں ڈھانپ لیتی ہے، ان پر سکینت نازل ہوتی ہے اور اللہ تعالیٰ ان کا ذکر فرشتوں میں کرتے ہیں. اسے مسلم نے روایت کیا. سوال پیدا ہوتا ہے کہ اللہ کا ذکر کیسے کریں. اس قسم کی روایتوں کو بعض لوگوں نے جب ٹیکسٹ سے اور سیرت سے کاٹا نا، تو انہوں نے ذکر کے منوانے طریقے استعمال کیے اور کہیں اللہ ہو اللہ ہو اور کہیں کچھ اس قسم کی باتیں کر کے ذکر کرتے ہیں.
تو اس پہ الگ سے ہم بات کر چکے ہیں اپنی تفسیروں میں کہ اللہ کے ذکر سے مراد صرف یہی نہیں ہے کہ سبحان اللہ الحمدللہ. ذکر کے تین درجے، دل میں میں اپنے رب کو یاد کرتی ہوں، پھر زبان پہ سبحان اللہ الحمدللہ، قرآن کا پڑھنا، قرآن وہ خود ایک ذکر ہے، سورہ ہجر میں آتا ہے ان نحن نزلنا الذکر وان له لحافظون. پھر اسی طرح عمل کا ذکر، ہاتھوں سے وہ کام کرانے جس کے لیے اللہ نے بنائے، اور ہر وہ چیز. لیکن بعض لوگوں نے اس کو بہت زیادہ مس انڈرسٹوڈ کیا، اور آج کے دور میں آپ کو پتا کہ اسپرچولیٹی لینے کے نام پر یہ طریقے بہت اختیار کیے جا رہے ہیں. کتنے نت نئے طریقے، ہا ہو ہو کی آوازیں لگانے والے، اور وہ کہتے ہیں اس طرح. ابھی چند دو تین دن پہلے مجھے کوئی اپنا ایکسپیرئنس سنا رہا تھا کہ ایسے ہی کسی جگہ ان کو انوائٹ کیا گیا، تو یہ سوچ کے چلی گئی کہ چلو میں جاتی بھی ہوں، پھر میں بھی ان کو کلاسز کی دعوت دوں گی اور دیکھوں تو ہوتا کیا. یہ خود کہیں جنہوں نے بھی بتایا ان کے گھر سے کوئی گیا، قسم اور صرف کہ وہ جو کچھ وہاں دیکھ کے آئیں تو وہ بہت پریشان تھی کہ ہم نے تو آج تک کسی کلاس میں ایسا نہیں سیکھا سکھایا کہ وہی کہ پہلے آنکھیں بند کریں، پھر غور کریں، پھر اس پہ ہو کریں، پھر ہو ہا میں بدلیں، پھر سارے کورس میں پڑھیں، پھر ان کو فیل کراتے ہیں اس وقت کہ آپ اس وقت آسمان پہ ہیں یا آپ مدینہ میں. اس قسم کی کچھ چیزیں تھیں. تو سنت سے ڈوریاں کاٹ دیں گے تو پیچھے من قال و ما قال رہ جائے گا. آپ کہتا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے تھوڑے ہی عرصے کے بعد ایک صحابی نے مسجد میں آ کر کسی دوسرے صحابی کو اطلاع دی، حضرت علی کو یا حضرت ابن عباس، دونوں میں سے کسی کا نام آتا ہے، تو انہوں نے کہا کہ میں نے مسجد میں دیکھا کہ جو ہی نماز ختم ہوتی ہے تو کچھ لوگ سارے ایک حلقہ بناتے ہیں، جمع ہوتے ہیں، اور پھر ایک کورس میں پڑھتے ہیں، نہیں مل کے ذکر کرتے ہیں اور ایک باواز بلند ذکر کرتے ہیں. انہوں نے کہا اچھا تین دن دیکھنا، دوبارہ بھی اگر ایسا ہوگا تو مجھے بتانا. انہوں نے ایک دن دو دن دیکھا ایسے ہوا، پھر وہ صحابی وہاں گئے. اتنا دل سوز ان کا خطبہ، کتابوں میں آپ آج بھی پڑھ سکتے ہیں. انہوں نے کہا کہ لوگوں ابھی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں بھی زندہ ہیں، ابھی تو آپ کے برتن بھی نہیں ٹوٹے، اور تم نے دین میں اپنی مرضی کے اضافے شروع کر دیے، اور اگر آئندہ تم میں سے کوئی مجھے یہاں ایسا کام کرتا دکھا تو میں اس کو اس مسجد سے نکال دوں گا. آج لوگ کہتے ہیں آپ بات کرتے گئے، ہم اللہ سے جو محبت کرتے ہیں آپ کو کیا پتا، اور ایسے کر کرا کے رو دھو کے کوئی ایک رات ایسی ہوتی ہے جس میں ذکر کرتے اگلے دن پھر اپنی دنیا میں چل پڑتے ہیں. کتنا آسان ہے آپ کو یہ روز چھ گھنٹے ادھر بیٹھنے کی بجائے ہم آپ کو بس آدھا گھنٹہ ہفتے میں ایک دن بلائیں اور اس میں خوب اس قسم کی باتیں کرائیں، آپ کو سائیکولوجیکل ایکسرسائزز کرائیں اور بس جائیں، اب آپ پورا ہفتہ جو مرضی کریں. کتنا آسان ہے. اس چیز نے آج لوگوں کو اس دین سے دور کیا ہوا. ہماری زبان سے ان کو یہ پھر کڑوے احکامات بہت ہی کڑوے لگتے ہیں، چاہے جتنی مرضی میٹھی زبان سے آپ کہیں. تو یاد رکھیے کہ جب آپ آرٹیفیشل چیزوں کے عادی ہو جاتے ہیں تو نیچرل چیزیں پھر اچھی نہیں لگتی. تو ذکر کا وہی طریقہ مسنون ہے جو اللہ کے نبی نے سکھایا ہے. اللہ تعالیٰ کو یاد کرنے والا زندہ، اور اللہ کی یاد سے غافل انسان مردہ ہے. دلیل عن ابی موسیٰ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہاں سب الفاظ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک ہیں، مثل الذی یذکر ربہ والذی لا يذكر ربه مثل الحي والميت. حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کو یاد کرنے اور نہ کرنے والے کی مثال زندہ اور مردہ کی ہے. اسے بخاری اور مسلم نے روایت کیا. یعنی جو یاد کرتا ہے وہ زندہ ہے، جیسے پانی پڑتا ہے تو زمین زندہ ہوتی ہے، اس طرح قرآن کا پانی پڑتا ہے تو انسان زندہ ہوتا ہے اور دوسرا مرتا ہے. اور آج آپ دیکھ لیجئے تو آپ ذرا صبح شام کی دعائیں چھوڑیں تو سے سارا دن دل مردہ رہے گا. اگر آپ میں سے بھی کوئی نہیں پڑھتا آج سے پڑھنا شروع کرتے شام سے، آپ فیل کریں گے آپ کا دل اتنا کھلا ہوگا. مخصوص کر لے آدھا گھنٹہ نماز ہے جو مغرب کی پڑھی ہے اس کے بعد فوراً اذکار، اور بیٹھے بیٹھے دیکھ کے پڑھ لیں. اب تو کوئی مشکل نہیں، کتابیں ہیں آپ کے، ایپس ڈل جاتے ہیں فونز کے اندر، کسی بھی طرح سے پڑھ سکتے ہیں. میں نے دیکھا جتنی اب چیزیں عام ہو گئی ہیں اتنا ہمارا اہتمام کم ہو گیا. اسی طرح جو دعائیں ہیں، صورتیں ہیں، صورت ملک ہے، اور اسی طرح سے جو مخصوص چند صورتیں اس کو عادت بنا لیں، مشکل نہیں ہوگا. کیونکہ یہ چیزیں اگر آپ کی پکی نہیں ہوں گی نا تو پھر آہستہ آہستہ قرآن کا اثر جو ہے وہ کم ہوتا جاتا ہے. تو کیا کہا کہ اللہ کو یاد کرنا زندہ مرد. آپ یہ آپ کو بتائیں کہ کفار جو ہوتے ہیں نا ان سے ان کو ڈپریشن کیوں اتنی جلدی ہو جاتا ہے؟ یہ مردگی ہے. سردیوں میں ان کو ڈپریشن، سنو میں ان کو ڈپریشن، اور سو آن جو کچھ آپ دیکھتے ہیں. تو اس کی وجہ یہ کہ اللہ کی یاد نہیں ہوتی دل میں. جس مجلس میں اللہ
ذکر نہ کیا جائے وہ مجلس قیامت کے دن باعث حسرت ہوگی. بھلا کون کون سی مجلسیں ہوتی ہیں جس میں اللہ کا ذکر ہی نہیں کیا جاتا؟ اب آپ شادیاں کہہ رہے ہیں, آپ گانے کہہ رہے ہیں, آپ مہندی کہہ رہے ہیں, آپ اپٹن کہہ رہے ہیں, آپ سالگرہ کہہ رہے ہیں, تو پھر قیامت کے دن کی حسرت ہوگی. حدیث پڑھتے ہیں مل کے. عن ابی ہریرۃ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما جلس قوم مجلسا لم يذكروا اللہ فیہ ولم يصلوا على نبيهم إلا كان عليهم تريتا فإن شاء عذبهم وإن شاء غفر لهم. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر لوگ کسی ایسی مجلس میں بیٹھیں جس میں نہ اللہ کو یاد کریں نہ نبی پر درود بھیجیں تو وہ مجلس قیامت کے دن ان کے لیے باعث حسرت ہوگی. اگر اللہ چاہے گا تو ان کو سزا دے گا اور اگر چاہے گا تو معاف کر دے گا. اسے ترمذی نے روایت کیا. تو کوشش کرنی چاہیے اپنی آفیشیل اور ان آفیشیل اور فارمل اور ان فارمل جگہوں میں کچھ نہ کچھ اللہ کا ذکر ضرور کرے. اب یہ نہیں کہ خانہ پوری کے طور پہ یہی کہتا ہوں اللہ کو یاد کر لیں ورنہ یہ ہوگا. یعنی مسلمان کی زندگی کے اللہ کی یاد سے خالی ہو سکتی ہے؟ آپ سوچے ہمارا تو کوئی دوست کوئی رشتہ دار نہ ہے تو ہم اس کو یاد کرتے رہتے ہیں, ان کے بغیر مزہ نہیں آ رہا دعوت میں. تو اللہ کو بھی یاد کرے, معمول بنائے. یہ موقع لوگوں کی تبلیغ ہے تو ہمیشہ لوگوں کو خوش کرتے ہیں جہاں ان کے کام کرتے ہیں, تو بیچ میں اللہ کا بھی ذکر کیجیے. اللہ تعالیٰ کے 99 نام یاد کرنے والا جنتی ہے. 99 نیمز آف اللہ تعالیٰ جس نے یاد کیے اس کے لیے یہ خوشخبری ہے. عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان للہ تعالی 99 اسما نیتا الا واحدا من احصاها دخل الجنہ. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ نے فرمایا اللہ تعالیٰ کے 99 نام ہیں, جس نے یاد کیے وہ جنت میں داخل ہوا. اچھا دلچسپ چیز کیا ہے, 99 ہو گئے نا, 99 کس کو کہتے ہیں؟ 9 کو, اور 99 کہتے ہیں 90 کو. 9 اور 90 کیا ہوا؟ 99. یہ ہو گیا. لیکن پیچھے پھر دوبارہ کا اسمن نیتن الا واحدن, 100 میں سے ایک کم. بڑے لوگ بعض دفعہ اس طرح گنتی بولتے ہوتے تھے نا, 100 میں سے اتنے کام. تو عربی کی گنتی بھی بڑی خوبصورت ہے, یہ اس کی ایک چھوٹی سی مثال تھی. تو 99 نام ہے, ان کو یاد کرنا. اچھا صرف یاد ہی کرنا ہوتا ہے, احسا ہے. احسا کہتے ہیں گھراؤ کرنا, گھیر لینا. اللہ کرے ہمارے وقت میں اتنی وسعت ہو کہ آپ کو ایک ایک کر کے ابھی سے سکھائیں, آگے جا کے تو انشاءاللہ آپ سیکھیں گے کہ ان کو اپنے دل پہ محسوس کرنا, ان کے اوپر غور و فکر کرنا, اس کے اندر جو صفات ہیں وہ اپنے اندر لانا, یہ سب کچھ احسا میں آتا ہے. بہرحال یاد تو ہونی چاہیے. درجہ ذیل کلمات رسول اللہ کو دنیا کی ہر چیز سے زیادہ محبوب ہیں. کون سے حدیث میں دیکھتے ہیں؟ عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لأن اقول. اب یہاں سے وہ کلمات ہے جس کی یہ فضیلت ہے, سبحان اللہ والحمد للہ ولا إله إلا الله والله أكبر أحب إلي مما طلعت عليه الشمس. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ نے فرمایا اللہ پاک ہے, حمد اللہ کے لائق ہے, اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں اور اللہ سب سے بڑا ہے. یہ بات کہنا یعنی یہ کلمات مجھے ہر اس چیز سے محبوب ہے جس پر سورج طلوع ہوتا ہے. کیا ہمیں بھی یہ محبوب ہونا چاہیے؟ ہماری زبان میں ان کلمات کو کیا کہتے ہیں بھلا؟ تیسرا کلمہ. ٹھیک ہے, تو اس کو یاد کر لیجیے, سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر. درج ذیل تصدیق
جزاک اللہ خیر واسم جزا استاذہ جی, الحمدللہ دل تو نہیں کر رہا تھا کہ اتنے خوبصورت اللہ کا ذکر موٹیویشن مل رہی تھی کہ اور ریمائنڈر سے کیسا لگا آپ لوگوں کو. آپ لوگوں نے لکھا کہ ہم مسئلہ نمبر 195 کر چکے تھے. جی میں نے آپ کا پڑھ لیا تھا, لیکن مجھے صرف یہ تھا کہ جو چیز ہمیں تذکیر کے لیے بار بار سننے کو ملے تو وہ ہمیں زیادہ عمل کی طرف لے کے جاتی ہے. تو انشاءاللہ جب ہم کوئی چیز رپیٹ پہ سن لیں تو وہ ہمارے لیے زیادہ فائدہ مند ہو جاتی ہے الحمدللہ. اور کرنے کے کام کیا کرنے ہیں آپ؟ کثرت سے استغفار کرنی ہے, کیونکہ خوشخبری ہے نا جی, توبہ استغفار کرنی ہے. اور استغفار نہ صرف ہمیں فائدہ دے گی بلکہ ہمارے والدین کی بخشش کا بھی باعث بنے گی. تو حدیث سے ہمیں یہ چیز ملتی ہے, جب ہمیں سند کے ساتھ جب کوئی چیز مل جاتی ہے نا تو وہ اور زیادہ یاد کرنے کو بھی دل کرتا ہے اور اس عمل کو کرنے کو بھی دل کرتا ہے. آپ لوگ سعید الاستغفار کو بھی یاد کرنے کی کوشش کریں, اور جس طرح ہم نے اللہ کی یاد سے غافل دل اور اللہ کو یاد کرنے والے دل کے حوالے سے, تو قرآن میں بھی بار بار یہ ذکر آتا ہے کہ ان لوگوں کے لیے ان کے اعمال کو حسرت بنا دیا جائے گا. آپ کو یاد ہے الحمدللہ, جن کو یاد نہیں ہے وہ اس کو یاد کریں اور اپنے صبح شام کی دعاؤں میں ضرور پڑھا کریں, اور جنہیں یاد ہے وہ اس کو ہمیشہ یہ کوشش کریں جہاں کہیں بھی ہوں, چاہے سفر میں ہوں گھر میں ہوں, ہمیشہ اپنی روٹین میں اس چیز کو شامل کر لیں اور اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کیا کریں, یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک, یا مصرف القلوب صرف قلبی علی طاعتک. تو اللہ تعالیٰ ہمیں وہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے جو ہم کرنا شروع کر دیتے ہیں, پھر اللہ تعالیٰ ان میں ہمیں استقامت بھی دے. پھر اللہ کی یاد والی محفلیں کتنی خوبصورت ہوتی ہیں, اپنے پھر رشک آتا ہے, اور کتنی اللہ تعالیٰ کو یاد کرنے کی فضیلت ہے. کل ہی میں سورہ جو ہم نے کل کی تھی روم, اس میں تفسیر کو دوبارہ دیکھ رہی تھی تو اللہ تعالیٰ پھر مجھے اتنا پیار آیا کہ جب اللہ کے بندے اللہ تعالیٰ سے محبت کرتے ہیں تو پھر اللہ تعالیٰ جبرائیل علیہ السلام کو کہتے ہیں کہ تم بھی ان سے محبت کرو, پھر وہ فرشتوں سے کہتے ہیں کہ اس بندے سے تم بھی محبت کرو, اور پھر زمین کی طرف ہر چیز کو کہا جاتا ہے کہ اس شخص سے محبت کی جائے جو اللہ سے محبت کرتا ہے. تو اللہ سے محبت کرنے کا بہترین طریقہ اللہ کا ذکر کرنا ہے, اور وہ ذکر چلتے پھرتے بھی ہو سکتا ہے. اور پھر رحمت کے فرشتے ہمیں کیسے, ہم ہر وقت ڈرتے رہتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کیسے پھر حفاظت کا انتظام کر دیتا ہے کہ فرشتے مغفرت کی دعا بھی کرتے ہیں. اور مجھے یقین ہے کہ آپ میں سے بہت ساروں کو اللہ کے 99 نام یاد ہوں گے, اور اگر یاد نہیں تو ان کو یاد کرنے کی کوشش کریں, یا اس میں سے بھولتے ہیں تو ابھی دیکھ کے پڑھنا شروع کر دیں اپنے روز کی روٹین میں, فجر کی نماز کے بعد ایک دفعہ ان کو ضرور پڑھ لیا کریں, تو آہستہ آہستہ جو بھولے ہوئے ہیں وہ پھر دوبارہ آپ کو یاد ہو جائیں گے. اور ہم یہ کلمات تو بہت کثرت سے ہی پڑھتے ہیں, سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم, تو ان کو بھی اپنی روٹین میں شامل کر لیں, عادت بنا لیں کہ جو اب ہم دعائیں کتاب و دعا میں پڑھتے جا رہے ہیں اور سمجھتے جا رہے ہیں اور عمل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں, تو ایک ہمارے پاس ایسی چھوٹی سی بکلیٹ ہونی چاہیے یا ایک چھوٹی سی باسکٹ بنا لیں کہ ہم نماز کے بعد اس کو اپنے پاس رکھ لیں, اگر دعائیں زبانی یاد نہیں تو دیکھ کے پڑھنا شروع کر دیں, اور جب دیکھ کے پڑھنا شروع کریں گے تو ان شاء اللہ تعالیٰ پھر شوق آ جائے پڑے گا کہ ہم ان کو زبانی بھی یاد کر لیں، تو ان شاء اللہ تعالیٰ وہ پھر یاد ہوتی چلی جائیں گی. تو اللہ تعالیٰ آسانی کرے، جزاک اللہ خیر و آسو جزا. اللہ تعالیٰ ہمیں ان لوگوں میں سے نہ کرے جن کے اعمال ان کے لیے حسرت بن جائیں. ہم جو بھی اللہ عمل کرے اس کو تو قبول کر لے، اور ہماری بے حساب بخش دینا، کیونکہ بہت خطاکار اور گناہگار ہیں اور عمل کی کوشش کرنے والے ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اللہ کی رحمت کے امیدوار ہیں کہ ہمارے اعمال کوشش کے باوجود ویسے نہیں ہو جیسے اللہ کی نظر میں ہونے چاہیے. تو اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے سب کو بخش دے. جزاک اللہ خیر واسطہ جزا. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.